السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ یاسین. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا، آمین یا رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم. یاسین، قسم ہے قرآن حکیم کی کہ تم یقیناً رسولوں میں سے ہو، سیدھے راستے پر ہو، اور یہ قرآن غالب اور رحیم ہستی کا نازل کردہ ہے تاکہ تم خبردار کرو ایک ایسی قوم کو جس کے باپ دادا خبردار نہ کیے گئے تھے اور اس وجہ سے وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. سورہ یاسین. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں پر، ہمارے معاشرے میں یاسین کے تعلق سے بہت سی باتیں مشہور ہیں، بلکہ اکثر جگہ تو قرآن پورا پڑھائی نہیں جاتا ہے بلکہ صرف یاسین اور چند مخصوص صورتیں پڑھ لی جاتی ہیں. آپ لوگوں کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے سورہ یاسین کے تعلق سے؟ جی، کچھ لوگ اس کو روزانہ پڑھنا لازمی سمجھتے ہیں، کوئی فجر کے بعد پڑھتا ہے، کوئی رات میں پڑھتا ہے، اور بھی بہت ساری باتیں مشہور ہیں. جی، اس کو کچھ لوگ اس طرح بھی کہتے ہیں. جی، لیکن دیکھیں، جیسے سورہ کہف کے بارے میں ہم کو احادیث ملی تھی، آپ کو یاد ہوگا سورہ کہف جب ہم نے شروع کیا تھا تو آپ کو احادیث سنائی تھی اس سلسلے میں. اس کے بارے میں اتنا ڈھونڈا لیکن کہیں پر بھی مجھے ایک بھی حدیث، سنگل حدیث بھی مجھے نہیں ملی جو آتھینٹک کہلاتی ہو یاسین کے تعلق سے. اور یہ جو بات ہماری یہاں مشہور ہے کہ یاسین قرآن کا دل ہے، یہ تو فیبریکیٹڈ ہے حدیث، یعنی ایون ضعیف بھی نہیں ہے بلکہ یہ جھوٹی حدیث ہے. تو اس طرح کی باتیں کرنا یا کہنا دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان باندھنا ہوا کہ آپ پر ہم جھوٹ گھڑ رہے ہیں. اور کچھ لوگوں نے اتنا زیادہ اس کو پروموٹ کیا ہے کہ کچھ لوگ صرف یہ چھپوا کر، سورہ یاسین کو پرنٹ کروا کے اس کو ڈسٹریبیوٹ کرواتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 10 دفعہ اگر آپ نے سورہ یاسین پڑھ لیا یا 3 دفعہ پڑھ لیا تو پورے قرآن پڑھنے کے برابر ہے. معلوم نہیں اور کیا کیا باتیں اس طرح سے مشہور ہیں. سورتوں کی فضیلت بیان کی گئی ہے، بعض سورتوں کی، لیکن وہ بھی احادیث میں بیان کی گئی، اور ایسے نہیں بتایا گیا کہ اچھا آپ اتنا یہ پڑھ لیں تو یہ پورے قرآن کا ثواب مل جائے گا. پھر تو پورے قرآن کی ضرورت ہی نہیں تھی. آپ دیکھیں جو ہمارے سورہ اخلاص کے تعلق سے بھی یہ بات مشہور ہے، وہاں پر دراصل آپ نے فرمایا تھا کہ اس کی تعلیمات، قرآن کی تعلیمات سورہ اخلاص کے برابر ہے، یعنی یہ سورہ جو ہے ایک اکیلے سورہ میں قرآن کے کئی بڑے حصے کی تعلیمات کو پیش کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر ہے اس میں. تو یہ کہیں بھی نہیں لکھا ہے کہ اگر تم 3 دفعہ یہ پڑھ لو گے تو تم کو اس کا پورے قرآن کا ثواب ملے گا. نہیں، بعض وقت ہم، کیونکہ ہمارا واسطہ نہیں پڑتا ہے صحیح ٹیکسٹ سے حدیث کی، اور ہم بس صرف سنی سنائی باتوں کو، اور جو لوگ جس طرح سے ٹرانسلیشن کرتے ہیں پڑھ لیتے ہیں اور اس کو پھر ہم آگے پہنچا دیتے ہیں. اچھا، 41 ٹائم پڑھنے سے نظریں پوری ہوتی ہیں. جی، وہی بہت ساری باتیں مشہور ہیں اس کے تعلق سے، سورہ یاسین کے تعلق سے، سورہ رحمان کے تعلق سے، اور سورہ واقعہ. تو ٹھیک ہے، احادیث میں سورتوں کی فضیلت بیان ہوئی ہے، لیکن ہر ایک کی نہیں، ہر سورت کی نہیں ہوئی ہے. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ یاسین کی تو ہمیں کوئی ایک سنگل حدیث بھی آتھینٹک نہیں ملتی ہے سورہ یاسین کے تعلق سے. وہ حدیث جو ہے وہ بھی ضعیف ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ اپنے مرنے والوں کے پاس. تو اگر ہم وہ ضعیف حدیث کو دیکھ بھی لیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ مرنے والے کے پاس پڑھنے سے مرنے والے کو اجر مل جائے گا، نہیں، بلکہ اصل میں کچھ مفسرین نے اس کے بارے میں کہا ہے کہ اس وجہ سے کہا گیا ہے کیونکہ سورہ یاسین میں جو تعلیمات دی گئی ہیں اس میں آخرت کی زندگی کا بتایا گیا ہے کہ آخرت میں ایک نیک شخص کا انجام کیا ہوگا اور ایک برے شخص کا انجام کیا ہوگا. جو برا شخص ہوگا اس کی اسکن خود گواہی دے گی اس کے خلاف، اس کو بیڑیوں اور توک اس کے گلے میں اور پیروں میں ڈال دیے جائیں گے، یہ اس کا انجام ہوگا جو دوزخی ہوگا، جس نے دنیا میں اللہ کی نافرمانی کی تھی، اللہ کی ذات پر یقین نہیں رکھتا تھا. اور جو مومن شخص ہوگا، جو دین کا دائی ہوگا، اس کا وہاں پر کیا انجام ہوگا. تو یہ بتایا گیا ہے، اس لیے کچھ لوگ کہتے کہ اچھا مرنے والے کے سامنے اگر پڑھیں, اگر وہ عربی جانتا ہو, اگر وہ عربی نہ جانتا ہو تو یہ ساری باتیں بھی پڑھ کر کوئی فائدہ نہیں ہے اس کو, کیونکہ اس کو قرآن سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے. تو بہرحال وہ بھی آتھینٹک نہیں ہے, ضعیف ہے وہ بھی. دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس صورت میں کیا فرماتا ہے. آپ دیکھیں اس کی تعلیمات پر تو ہم کبھی غور نہیں کرتے. سورہ یاسین کی تعلیمات پر غور کریں تو ہم کو محسوس ہوگا کہ اس کی جو آیتیں ہیں ہر آیت میں حکمت اور آخرت کی تیاری کرنے کے لیے کہا گیا کہ ہم آخرت کے لیے کیا تیاری کر رہے ہیں. تو اس کی تعلیمات کو ہم نے بھلا دیا, کیونکہ قرآن کا ہر سورہ اپنی جگہ بہت اہم ہے, اس کی تعلیمات بہت اہم ہیں. تو قرآن کی اس سورے کی تعلیمات تو ہم دیکھیں, جب ہم صرف ایسے ہی اس کے ثواب میں لگ گئے کہ اچھا بس یہ دل ہے اور ثواب اتنا ہے اور ایسا اور ویسا اتنی ساری باتیں ہم نے کی, تو کیا ہوا کہ جو اس کی تعلیمات تھی اس سے ہم پیچھے ہٹ گئے. لہٰذا اتنے اچھے سورے سے ہم محروم ہو گئے, جس کو اگر ہم سمجھ کر پڑھتے تو ہو سکتا ہے ہماری زندگی میں بہت بدلاؤ آ سکتا تھا. تو اس سورے کو اسی نظریے کے ساتھ پڑھیں کہ اس سورے میں اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے کیا تقاضا فرما رہا ہے اور کیا بات ہمیں سکھانا چاہ رہا ہے. کیونکہ قرآن, ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن کون سی کتاب ہے. کیا یہ تاکوں میں سجائی جانے والی کتاب ہے, یہ آنکھوں سے لگائی جانے والی کتاب ہے, یا صرف قسم کھانے کے لیے اس کو رکھنا چاہیے. یہ ہدایت کے لیے آئی ہے, یہ ہماری رہنمائی کرتی ہے. تو ہم کو تو اسے روز دیکھنا پڑے گا نا. جو کتاب رہنمائی کے لیے آئی ہے, جس میں ہماری زندگی گزارنے کا طریقہ ہے, قانون ہے, شریعت ہے اس میں, تو یہ تو ہمیں بتاتی ہے کہ تمہیں زندگی کیسے گزارنی ہے. نصیحت کرنے والی کتاب ہے, ساری چیزیں اس میں آتی ہیں. تو اس کتاب کو ہم اسی طریقے سے لیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ یاسین میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے کیا رہنمائی فرما رہے ہیں. ان میں سے اکثر لوگ فیصلے عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں, اسی لیے وہ ایمان نہیں لاتے. ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے ہیں جن سے وہ تھوڑیوں تک جکڑے گئے ہیں, اس لیے وہ سر اٹھائے کھڑے ہیں. ہم نے ایک دیوار ان کے آگے کھڑی کر دی ہے اور ایک دیوار ان کے پیچھے, ہم نے انہیں ڈھانک دیا ہے, انہیں اب کچھ نہیں سوجھتا. ان کے لیے یکساں ہے, تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو یہ نہ مانیں گے. تم تو اسی شخص کو خبردار کر سکتے ہو جو نصیحت کی پیروی کرے اور بے دیکھے رحمان سے ڈرے. فبشر بمغفرت و اجر کریم, اسے مغفرت اور اجر کریم کی بشارت دے دو. ان نحن نحی الموت و نکتب ما قدم و آثارہم وکل شیء احصیناہ فی امام مبین. ہم یقیناً ایک روز مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں, جو کچھ افعال انہوں نے کیے ہیں وہ سب ہم لکھتے جا رہے ہیں, اور جو کچھ آثار انہوں نے پیچھے چھوڑے ہیں وہ بھی ہم ثبت کر رہے ہیں. ہر چیز کو ہم نے ایک کھلی کتاب میں درج کر رکھا ہے. اب یہاں پر ما قدموا و آثارہم, کہ جو کچھ انہوں نے کام کیے ہیں, جو وہ عمل کر چکے ہیں, یعنی جو آگے چلے گئے. قدموا کا مطلب جو آگے بھیج دیا, اور آثار کا مطلب جو پیچھے چھوڑا. یہ دو لفظ بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں, اس پر ہم کو غور کرنا چاہیے کہ انسان کیا آگے بھیج رہا ہے. آپ بتائیے, روزانہ اگر وہ نہ بھی بھیجنا چاہے تو جیسے جیسے روز دن رات گزرتے جا رہے ہیں, کیا چیز اس کی آگے جا رہی ہے, کیا چیز آگے جا رہی ہے؟ عمل. جی ہاں, جیسے بھی عمل ہے, چاہے وہ اچھے ہوں یا برے ہوں, ہے نا. اب یہ اچھے اور برے عمل جو بھی انسان روز مرہ اس کو پیش آ رہے ہیں, یا اس کی زندگی کے ساتھ جو بھی واقعات ہو رہے ہیں, گزر رہے ہیں, یہ روزانہ آگے جاتے جا رہے ہیں. اب جو جو عمل انسان آگے بھیج رہا ہے, وہ ان اپنے عملوں کو یا اعمال کو موجود پائے گا جب وہ وہاں پر پہنچے گا آخرت میں. اور ایک چیز انسان پیچھے چھوڑتا جا رہا ہے, جیسے دنیا سے لوگ چلے جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا نا, ہمارے آس پاس ہمارے رشتے دار, ہمارے قریب, ہمارے پیارے, ہمارے عزیز, کئی لوگ ہیں جو ہم سے جدا ہو گئے, جو اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے, جن کی وفات ہو گئی, جو عالم برزخ میں ہیں. اب ان کے جانے کے بعد دنیا میں کچھ چیزیں ایسی رہ گئی ہیں کہ ان چیزوں کو دیکھ کر ہمیں ان کی یاد آتی ہے. بعض اوقات انسان اپنے عزیز لوگوں کے کچھ کپڑے رکھ لیتا ہے کہ ان کو دیکھ کر وہ یاد کرتا رہے. کچھ لوگ کچھ اور چیز رکھ لیتے ہیں, اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو خود بخود, جیسے وہ کوئی گھر بنا گئے تھے اس کو دیکھ کر ہمیں یاد آتی ہے ان کی, یا ان کی کوئی اور نشانی تھی اس کو دیکھ کر ہمیں یاد آتی ہے, یا ان کی کچھ عادتیں تھیں جس کو دیکھ کر ہمیں یاد آتی ہے. تو انسان کی دو چیزیں ہوئی, پھر ایک اس نے آگے بھیجا اور ایک اس نے پیچھے چھوڑا. اب یہ جو آثار ہے جسے وہ پیچھے چھوڑتا ہے, اب یہ آثار اگر اچھے ہوں تو کیا ہوگا, اس کے لیے صدقے جاریہ بن سکتے ہیں. اور جو آثر اس نے چھوڑا ہے, اگر وہ آثر اچھے نہ ہوں اللہ کی مرضی کے مطابق نہ کیے گئے ہوں، زندگی اس نے ایسی گزاری تھی، لہو و لعب میں گزاری تھی، دنیا میں مگن ہو گیا تھا، آخرت کو فراموش کر دیا تھا، اور ہو سکتا ہے کسی انسان نے کچھ ایسے برے کام کیے ہوں کہ اس کے دنیا سے جانے کے بعد بھی اس نے جو فیشن، جو ٹرین انٹروڈیوس کروایا تھا، وہ ایسا بے حیائی اور فحش پر مبنی تھا کہ اس کے اوپر بعد میں بھی عمل ہو رہا ہو، تو آپ بتائیے کہ کیا اس کو ثواب ملے گا یا پھر عذاب؟ عذاب نا، تو آپ دیکھیں کہ یہ آثار کی بہت اہمیت ہے، قدموں کی بھی اور آثار کی بھی، کہ انسان جو آگے بھیج رہا ہے اس پر بھی وہ غور کرے کہ کیا کچھ آگے بھیجا ہے، اچھا بھیجا ہے یا نہیں بھیجا ہے، اور پیچھے جو چھوڑا ہے وہ بھی اچھا ہو۔ آپ دیکھیں کہ اگر آپ کو پتا چلے کہ اچھا ٹھیک ہے، آپ چھٹی جا رہے ہیں مثال کے طور پر، اور کوئی آپ کے کوئی فرینڈس ہے، کوئی دوست احباب ہیں، انہوں نے آپ سے فون پہ کہا کہ اچھا ٹھیک ہے آپ چھٹی جا رہے ہیں اور وہ یہاں آنے والے ہیں آپ کے گھر پر، اور وہ کہتے کہ اچھا پلیز آپ اپنے گھر کی چابی کہیں رکھوا جائیے کیونکہ ہم آپ کے گھر میں ٹھہریں گے۔ اب جب انسان چھٹی جاتے تو ظاہر سی بات ہے جاتے وقت بہت سارے کام ہوتے ہیں اس کو، اب آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے جانے کے بعد آپ کے گھر میں کوئی آئے گا، آپ گھر کیا اسی طرح پھیلا ہوا چھوڑ کر جائیں گے؟ سارا جو پھیلاوا ہوتا ہے گھر میں یوزولی، یا چونکہ آپ کا اپنا گھر ہے آپ کسی بھی طرح اس کو رکھ سکتے ہیں، جاتے وقت انسان بہت افراتفری کی حالت میں ہوتا ہے، یہ چیز ادھر پھینک ادھر پھینک، بعض وقت فلائٹ کا ٹائم ہو جاتا ہے اور جلدی نکلنے کے چکر میں ہوتا ہے انسان، تب آپ کو معلوم ہے کہ کوئی مہمان آپ کے پیچھے آپ کے گھر میں آنے والے ہیں، تو کیا آپ ایسی ہی چیزیں پھینک کر چلی جائیں گی؟ آپ کیا کریں گی؟ اپنے گھر کو سمیٹ کر جائیں گی نا، جو پھیلاوا تھا اس کو سمیٹ کر جائیں گی، ہر چیز جہاں کی وہاں برابر رکھیں گی، کیونکہ یہ آپ کے کیا آثار ہے، آپ کچھ آثار چھوڑ کر جا رہے ہیں جو آپ کے جانے کے بعد پیچھے کوئی دیکھے گا اس کو، اور اسی بنا پر آپ کا جو بھی ہوگا کہ آپ کی تعریف ہو سکتی ہے یا پھر آپ کی برائی بھی ہو سکتی ہے، اگر آپ نے ایسے پھیلاوا جو پڑا تھا اس کو اسی طرح چھوڑ کر چلی گئی آپ، تو وہ آپ کو نام رکھیں گے کہ ہائے یہ کیسی تھی، سگڑھاپا تو ان میں ہے ہی نہیں، اور اگر آپ اچھا کر کے جاتی ہیں تو وہ پیچھے آنے والے ہمیشہ یاد رکھیں گے کہ ہم ان کے گھر گئے تھے، اتنا کلین گھر تھا، ہر چیز جہاں کی وہاں رکھی ہوئی تھی۔ تو آپ اس سے سمجھ جائیے کہ انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو اسی طرح کی اس کے بارے میں دو رائے پائی جاتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا، آپ نے ایک جنازہ جاتے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا واجب ہو گئی۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا واجب ہو گئی؟ آپ نے فرمایا جنت واجب ہو گئی، کیونکہ دو تین لوگوں نے اس شخص کے بارے میں گواہی دے دی تھی۔ پھر اسی طرح سے ایک اور جنازہ گیا، آپ نے کہا واجب ہو گئی۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا واجب ہو گئی؟ آپ نے فرمایا دوزخ واجب ہو گئی، کیونکہ لوگوں نے اس کے حق میں گواہی دی تھی کہ یہ ایسا اور ایسا شخص تھا، یعنی جو بھی کچھ اس نے برے کام کیے تھے۔ تو آپ دیکھیں کہ ہمارے بعد ہمارے بارے میں لوگوں کی گواہی کہ ہم کیسے تھے، ہم اچھے تھے، اور یہ جو اچھے تھے ہم، یہ ہم لوگوں کے لیے اچھے بنے تھے یا اللہ کی خاطر اچھے بنے تھے، کیونکہ نیت کا پرخلوص ہونا بھی ضروری ہے۔ تو کتنا انسان کو کانشیس رہنے کی ضرورت ہے آپ بتائیے، کہ کتنا وہ الرٹ ہو کر زندگی گزارے کہ وہ ایک طرح سے آثار بھی چھوڑ رہا ہے اور اپنے عمل آگے بھی بھیج رہا ہے۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ ہمیں آثار کیسے چھوڑنے ہیں اور عمل کیسے آگے بھیجنے ہیں، پھر کیسے ہونے چاہیے عمل؟ اچھے عمل ہونا تاکہ ہم جائیں تو اس کا اچھا نتیجہ ہم دیکھ سکیں۔ اسی طرح سے جب ہم پیچھے چھوڑیں کچھ چیزیں صدقہ جاریہ بن جاتی ہیں۔ ہمیشہ مثال یاد رکھیں، مجھے تو پرسنلی ہمیشہ مثال بہت اچھی لگتی ہے امام بخاری کی، آپ دیکھیں کہ کیسا وہ کام کر گئے ماشاءاللہ، اور بہت سارے لوگ ہیں الحمدللہ، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اکیلے امام بخاری ہیں، جتنے بھی محدثین ہیں، کیونکہ اگر ہم ان کا نام نہیں لیں گے تو یہ بھی ناانصافی ہوگی، جتنے بھی محدثین ہیں، جتنے علماء کرام ہیں، جتنے ہمارے سلف صالحین گزرے ہیں، مفسرین، محدثین، امام ابن تہمیہ ہیں، امام غزالی ہیں، بہت سارے لوگ اسکالرس، ایک لمبی لسٹ ہے ہمارے سامنے، آپ دیکھیں جو کام وہ لوگ کر گئے کہ آج ان کے آثار پیچھے موجود ہیں نا، ان کی کتابوں کو لوگ پڑھتے ہیں، اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، انہوں نے اتنی محنت سے، اتنی ارکریزی سے جو کام کیا کہ اسلام کے بارے میں کتابیں لکھیں، لٹریچرز ان کے موجود ہیں، ان کی بکس موجود ہیں، اور پھر انہوں نے احادیث کو لکھا، چھانٹ کر لکھا احادیث کو، اس کے بارے میں تحقیق کی، تو یہ کیا تھے؟ ان کے آثار تھے، یعنی وہ کیسے آثار ہیں ماشاءاللہ کہ ابھی اتنے سال گزرنے کے باوجود بھی، تقریباً 1000 سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے امام مسلم کو، امام بخاری کو، ان سارے محدثین کو، اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ کتنا ان کا کام باقی ہے الحمدللہ، کہ کیسے وہ آثار چھوڑ گئے تھے کہ لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں. تو اب میں اور آپ یہ سوچیں کہ ہم نے کیا آثار چھوڑے ہیں، ہمارے ایسے وہ کون سے آثار ہیں جس کی بنا پر ہم امید کر سکتے ہیں کہ ہماری دنیا سے جانے کے بعد بھی ہم کو اس کا اجر ملتا رہے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ ہم کو اچھے آثار چھوڑنے والا بنائے اور اچھے اعمال آگے بھیجنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ہر چیز کو ایک کتاب میں درج کر رکھا ہے، یعنی ہمارے سب اعمال لکھے جا رہے ہیں، ایون جو ہم نے پیچھے چھوڑے ہیں وہ بھی، اور جو ہم آگے بھیج رہے ہیں وہ بھی. یہاں سے ایک بستی کا قصہ شروع ہو رہا ہے، بستی کا نام نہیں بتایا گیا. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَأَزْلَزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ. انہیں مثال کے طور پر اس بستی والوں کا قصہ سناؤ جبکہ اس میں رسول آئے تھے، ہم نے ان کی طرف دو رسول بھیجے اور انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا، پھر ہم نے تیسرا مدد کے لیے بھیجا اور ان سب نے کہا ہم تمہاری طرف رسول کی حیثیت سے بھیجے گئے ہیں. بستی والوں نے کہا تم کچھ نہیں ہو مگر ہم جیسے چند انسان، اور اللہ نے ہرگز کوئی چیز نازل نہیں کی ہے، تم محض جھوٹ کہتے ہو. رسول نے کہا ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم ضرور تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور ہم پر صاف صاف پیغام پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے. بستی والے کہنے لگے ہم تو تمہیں اپنے لیے فارغ بد سمجھتے ہیں، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تم کو سنگسار کر دیں گے اور ہم سے تم بڑی دردناک سزا پاؤ گے. اس سنگسار کر دینے کا ذکر اور کس نے کیا تھا پیچھے؟ لئن لم تنتہی لارجمنک، ابراہیم علیہ السلام کو ان کے والد نے کہا تھا کہ اے ابراہیم اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنگسار کر دوں گا. جزاک اللہ خیر، ماشاء اللہ. تو آپ دیکھیں کہ ہمیشہ سے ایسا ہوتا آیا ہے کہ آپ سامنے والے کی خیر خواہی کریں اور سامنے والا آپ کو الٹا دھمکی دیتا ہے کہ اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں سنگسار کر دیں گے. رسول نے جواب دیا تمہاری فاربت تو تمہارے اپنے ساتھ لگی ہوئی ہے، کیا یہ باتیں تم اس لیے کرتے ہو کہ تمہیں نصیحت کی گئی؟ اصل بات یہ ہے کہ تم حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو. اتنے میں شہر کے دور دراز گوشے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور بولا تو ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اس نے کہا کہ رسولوں کی پیروی اختیار کر لو، پیروی کرو ان لوگوں کی جو تم سے کوئی اجر نہیں چاہتے اور ٹھیک راستے پر ہیں، آخر کیوں نہ میں اس ہستی کی بندگی کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور جس کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے. یہاں سے 23 پارے کا آغاز ہوا ہے. کیا میں اسے چھوڑ کر دوسرے معبود بنا لوں، حالانکہ اگر رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو نہ ان کی شفاعت میرے کسی کام آ سکتی ہے اور نہ وہ مجھے چھڑا ہی سکتے ہیں. اگر میں ایسا کروں تو میں صریح گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا. میں تو تمہارے رب پر ایمان لے آیا، تم بھی میری بات مان لو. اب یہاں پر اس مومن شخص کے بارے میں بہت ساری باتیں ہم کو پتہ چلتی ہیں اور اسے سیکھنے کو بھی ملتا ہے کہ ایک تو یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ نے ایک ہی بستی میں کئی رسول بھیجے، یعنی بیک وقت تین تین رسول بھی آئے ایک دوسرے رسول کی تصدیق کرنے کے لیے، لیکن اس کے باوجود بھی قوم نے رسولوں کو نہ مانا، الٹا رسولوں کی تکذیب کی، ان کا مذاق اڑایا اور ان کو جھوٹا کہا. اب یہاں پر جس شخص کا ذکر کیا جا رہا ہے نہ اس کا نام ہم کو ملتا ہے اور نہ ہی اس بستی کا ذکر ملتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ان چیزوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے. اصل میں اللہ تعالیٰ ہمیں جو چیز سکھانا چاہتا ہے، جو بات بتانا چاہتا ہے کہ ہم اس واقعے سے سبق حاصل کریں. ویسے بھی اگر ہم بستی اور نام معلوم کر لیں تو اسے کیا فائدہ ہو جائے گا ہمارا؟ اصل تو چیز ہے کہ ہم اسے سیکھیں کہ اس واقعے سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے کہ ایک وہ شخص جبکہ اسی کے ساتھ ہی دوسرے لوگ اسی شہر کا رہنے والا تھا، لیکن بتایا گیا کہ بستی کے دور دراز کے علاقے سے وہ آتا ہے اور آتے سے ہی رسولوں کی بات کو مان لیتا ہے، اور رسولوں کی بات مانتا ہی نہیں ہے بلکہ ان کا سپورٹ بھی کرتا ہے. سبحان اللہ. تو رسولوں کی بات کو اس نے سچا جانا اور ان کی تصدیق کی. اور آپ دیکھیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان مایوس ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی ایک شخص بھی مان لے تو یہ بھی اس کے لیے بہت بڑی بات ہے. یعنی پوری بستی والوں میں سے کسی نے نہیں مانا، صرف وہ ایک شخص نے مانا. اور جب اس شخص نے رسولوں کو مانا اور اتنی بہترین اس نے بات کی کہ میں کیوں نہ آخر ان لوگوں کی بات مانوں، یہ مجھے ایک رب کی عبادت کی طرف بلاتے ہیں، یہ مجھے اللہ کی عبادت کے لیے کہتے ہیں، اور اگر میں نے ان کی بات نہ مانی تو پھر اللہ سے بچانے والا کون ہوگا مجھے، کیونکہ کوئی اور نہ سفارش کر سکتا ہے نہ شفاعت کر سکتا ہے سوائے اللہ کے جس کو اللہ ہی اجازت دے، تو پھر میں اللہ تعالیٰ کی بات کیوں نہ مانوں؟ آپ دیکھیں اس مومن شخص کا حال دیکھیے کہ کتنا اس کو اللہ کی ذات پر یقین ہے، اور اس نے پھر ایمان وہ لے آیا، اس نے کہا کہ میں تمہارے رب پر ایمان لے آیا اور تم بھی میری بات مان لو۔ آخر کار ان لوگوں نے اسے قتل کر دیا اور اس شخص سے کہہ دیا گیا قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ آخر کار ان لوگوں نے اسے قتل کر دیا اور اسے کہہ دیا گیا کہ داخل ہو جا جنت میں۔ اس نے کہا کاش میری قوم کو معلوم ہوتا کہ میرے رب نے کس چیز کی بدولت میری مغفرت فرما دی اور مجھے باعزت لوگوں میں داخل فرمایا۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں اس شخص کی خیر خواہی۔ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر کی صحبت انسان کو اتنا خیر خواہ بنا دیتی ہے، یعنی وہ رسولوں کی صحبت میں تھوڑی دیر کھڑا رہا، تھوڑی دیر بس اس نے بات سنی اور رسولوں کی تصدیق کر لی، اس تھوڑی دیر میں اس کی ذات پر اتنا اثر ہو گیا۔ آپ دیکھیں کیسا اس کا ایمان تھا اور کیسی خیر خواہی تھی اس کے اندر کہ اس کی قوم نے اس کو قتل کر دیا وہیں پر، اور قتل ہونے کے بعد جب اس سے کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جائے، کیونکہ وہ اللہ کی راہ میں مارا گیا تھا نا، اللہ کی خاطر مارا گیا تھا، شہید ہوا تھا، لہٰذا اس کو سیدھا جنت میں داخل کر دیا گیا۔ تو جس طرح سے ہم جانتے کہ جنگ احد کے بھی جو شہدا تھے اور جب وہ شہید ہوئے تو ان کو سیدھا جنت میں پہنچا دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ وہ زندہ ہیں مردہ نہیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پاس سے رزق پا رہے ہیں، جنت میں ان کی روحیں کندیلوں میں پرندوں کی صورت میں گھومتی پھرتی ہیں۔ تو بہرحال جو بھی اللہ کی راہ میں مارا جائے گا، شہید ہوگا، اس کو اسی طرح سے جنت، اس کا مقام جنت ہوگی، کیونکہ یہ شخص بھی اللہ کی خاطر مارا گیا تھا کہ وہ ایمان لایا تھا۔ اب آپ دیکھیں کہ اس شخص کی خیر خواہی آپ دیکھیں، اور یہی خیر خواہی رسولوں میں ہوا کرتی تھی کہ وہ کہہ رہا ہے کہ کاش میری قوم کو معلوم ہوتا کہ میرے رب نے کس طرح سے میری مغفرت فرما دی اور کس چیز کی بدولت مغفرت فرما دی اور مجھے باعزت لوگوں میں داخل فرمایا۔ اس مومن شخص کی خیر خواہی کا عالم کہ جو ہی اس کی قوم نے اس کو قتل کر دیا تب بھی اسے اپنی قوم ہی کی فکر لاحق ہوئی، اور وہ شریف انسان اپنے قاتلوں کے لیے بھی جہنم نہ چاہتا تھا۔ اس شخص نے جیتے جی بھی اپنی قوم کی خیر خواہی کی اور مر کر بھی۔ اب آپ بتائیے کہ کیا آج ہمارا حال یہ ہے؟ سورہ یاسین سے سیکھنا تو یہ چاہیے تھا، لیکن آپ دیکھیں کہ جو یاسین پڑھنے والے ہی ہوتے ہیں ان کا اخلاق اور رویہ آپ دیکھیں کیسے ہوتا ہے، کیا رویہ ہوتا ہے۔ تو سورہ یاسین کی تعلیمات پر تو آپ پہلے عمل کر لیں، انشاءاللہ اجر بھی مل جائے گا آپ کو اس پر کہ یہ شخص کو جنت میں داخل کر دیا گیا۔ ہم بھی جنت میں جا سکتے ہیں اگر دین کی خاطر اگر کوئی تکلیف برداشت کر لی۔ ہمارے یہاں تو الحمدللہ ہم سب جانتے ہیں کہ آج تو ایسا نہیں ہے، ایسا ماحول نہیں ہے، ایسے حالات ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو آزمائشوں سے محفوظ رکھے، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کو اٹھانے کی ہمیں طاقت نہیں ہے یا اللہ۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اس شخص نے خیر خواہی کی تھی، اس کو جنت میں داخل کر دیا گیا، اور اس نے مرنے کے بعد بھی خیر خواہی کی اپنی قوم کی۔ یہاں بھی قوم کی فکر کر رہا ہے کہ کاش میری قوم کو معلوم ہوتا کہ مجھے کس چیز کی بدولت جنت میں ڈالا گیا ہے۔ تو یہ ایک دائی کو، ایک دائی دین کے لیے یہ خیر خواہی ضروری ہے، اور ہم میں سے ہر کوئی دائی ہے۔ ہم کو امت وسط بنایا گیا ہے، ہم کو خیر امت کہا گیا ہے، ہم امت وسط ہیں کیونکہ ہم بیچ میں ہیں اور دونوں طرف سے ہمارا صلہ جڑا ہوا ہے، سمجھے سلسلہ، کہ ہم نے یہ پیغام اللہ کے رسول سے لیا اور ہمیں دوسری طرف یہ پیغام دوسروں کو پہنچانا ہے، ہم بیچ میں کھڑے ہیں اور دو لوگوں کو جوڑنے کا ذریعہ ہیں ہم لوگ۔ آپ بتائیے کہ بحیثیت ایک دین کے دائی، بحیثیت امت وسط، بحیثیت ایک مسلمان، پھر میری اور آپ کی کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم کیا کریں لوگوں کے ساتھ؟ خیر خواہی کا رویہ ہونا ہمارا کہ جو چیز میں اپنے لیے پسند کرتی کہ اچھا ٹھیک ہے مجھے جنت میں جانا ہے تو میں دوسروں کے لیے بھی کیا چاہوں گی پھر کہ وہ بھی جنت میں جائیں۔ اور خیر خواہی ہمارا تو حال یہ ہوتا ہے کہ ذرا سے کسی نے ہم پر طنزیہ بات کہہ دی، یہ فقرہ کس دیا، یا ہم نے جس کو دین کی طرف انوائٹ کیا تھا انہوں نے کچھ ہم پر طنز کر دیا، ہم فوراً اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں کہ اب تو میں ان سے کبھی بات ہی نہیں کروں گی، اور ان کو تب مجھے بولنا ہی نہیں ہے، کہنا ہی نہیں ہے کہ اس طرف آئیے۔ ہم بس ایک دو بار کہہ کر تھک جاتے ہیں، یہ سامنے والے کا تھوڑا سا رویہ ہمارے ساتھ اگر نامناسب ہوتا ہے ہم اس کا پیچھا چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اگر خیر خواہی ہو تو اس مومن شخص کی طرح خیر خواہی ہو، جی ناراض ہو کر ہم چھوڑ دیتے ہیں کام، ہم نہیں آگے کسی کو بلاتے کہ اچھا وہ تو سنتے نہیں ہماری بات۔ تو سال ہر سال گزر جاتے ہیں، یعنی 20 سال بھی گزر سکتے ہیں، 10 سال بھی، اور ہو سکتا ہے اتنے سال گزرنے کے باوجود بھی سامنے والا آپ کی بات نہ مانے، لیکن آپ کو کرتے رہنا ہے، کرتے رہنا ہے یہ کام، اور ساتھ میں خیر خواہی بھی رکھنی ہے۔ تو مومن شخص سے ہمیں بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملی کہ ہمیں اپنے لوگوں کا یا سب لوگوں کا خیر خواہ ہونا چاہیے، اور فوراً نیک جو بھی آپ کے سامنے اچھی بات آئے، چاہے وہ قرآن کی ہو یا حدیث کی، آپ فوراً اس کے اوپر آمن اور صدق نہ کہیں، جیسے کہ اس مومن شخص نے کیا تھا کہ ابھی صرف رسول نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا، اس کے سامنے دعوت دی، تبلیغ کی، اور وہ فوراً ان رسولوں پر ایمان لے آیا اور پھر اتنی بہترین تقریر بھی کر لی آخرت کے بارے میں. اس کے بعد اس کی قوم پر ہم نے آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا، ہمیں لشکر بھیجنے کی کوئی حاجت نہ تھی، بس ایک دھماکہ ہوا اور ایک ایک وہ سب بجھ کر رہ گئے. افسوس بندوں کے حال پر، جو رسول بھی ان کے پاس آیا وہ اس کا مذاق ہی اڑاتے رہے. کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ کبھی ان کی طرف پلٹ کر نہ آئے؟ ان سب کو ایک روز ہمارے سامنے حاضر کیا جانا ہے. رسولوں کا مذاق اڑایا جاتا رہا. آپ بتائیں کہ جب رسولوں کا مذاق اڑایا جاتا رہا تو کیا آج دین کا کام جو کر رہے ہیں ان کا مذاق نہیں اڑایا جائے گا؟ مذاق اڑایا جائے گا، ہوگا، لوگ فکرے کسیں گے، ہو سکتا ہے پرانی زندگی پر تانے بھی دیں کہ اچھا سو چوہے کھا کر بلی حج کو چلی، اس طرح کی یہ جملے ہمارے یہاں بہت مشہور ہیں. اور نیک لوگوں کو نیکی پر قائم نہیں رہنے دیتے ہمارے یہاں پر لوگ، پرانی زندگی کے قصے چھیڑ چھاڑ کر اس کو واپس لانا چاہتے ہیں. تو کبھی لوگوں سے مایوس نہ، لوگ کہتے ہیں کہنے دیجیے، ٹھیک ہے بولنا، ہم ایسے ہی ہیں، اور بحث و مباحثے تو کبھی کرے ہی نہ، بس یہ کہتے کہ ہاں وہ زمانے جاہلیت تھا. ایک اتنی اچھا کسی نے جملہ کہا تھا، کوئی ایک بہت اچھی کوئی انہوں نے نظم پڑھ کر سنائی، لیکن وہ نظم دراصل کسی اور معنی کو بتاتی تھی. تو انہوں نے کہا کہ زمانے جاہلیت میں جب اس قسم کی شاعری ہمیں یاد تھی، تو ہو جاتا ہے انسان سے، جب انسان کو لاعلمی ہوتی ہے، نادان ہوتا ہے وہ، اسے شعور نہیں ہوتا، جب اللہ تعالیٰ توفیق دے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے انسان ہدایت پا جائے تو وہ اپنی زندگی بدل لے. تو الحمدللہ تو بہت اچھی بات ہے نا، کہ ایسے لوگوں کے لیے تو بہت مشکل ہے کہ انہوں نے پرانی زندگی کو چھوڑ کر الحمدللہ وہ نیکی کی طرف آئے ہیں اور اپنی عادتیں بھی انہوں نے بدل ڈالی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی خاطر کتنی قربانی وہ دے رہے ہیں، لیکن دنیا والے تھوڑی ٹھنڈے پیٹوں برداشت کریں گے، وہ تو آپ کو پرانی روش پر ہی لے کر جانا چاہیں گے. جی بالکل، کوئی بھی سپورٹ نہیں کرتا ہے، باتیں بنائی جاتی ہیں، طنز کیا جاتا ہے، فکرے کسے جاتے ہیں، تو ایسا تو سب ہوگا، پرانی زندگی کے تانے بھی دیے جائیں گے، لیکن لوگوں کو باتیں کرنے دیجیے، آپ اپنے نیکی پر قائم رہیے. کیونکہ آپ دیکھیں، لوگوں کی وجہ سے اپنے آپ کو نیکی کے کاموں سے پیچھے نہیں ہٹانا ہے. اور وہ شخص نادان اور بیوقوف ہے جو لوگوں کے کہنے پر چلتا ہے، کہ لوگ ایسا کہتے ہیں، وہ کہیں گے تو میں یہ کروں گا، اس طرح سے نہیں. ہمیں اپنا کام کرتے جانا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں شعور دیا ہے، ہماری رہنمائی کی ہے، ہدایت دی ہے، اب ہم کو اس راستے پر ڈٹے رہنا ہے، جمے رہنا ہے، کوئی اور راستہ نہیں اپنانا ہے. اگر لوگ کہتے ہیں تو ان کو کہنے دیجیے. ان لوگوں کے لیے بے جان زمین ایک نشانی ہے، ہم نے اس کو زندگی بخشی اور اس سے غلہ نکالا جسے یہ کھاتے ہیں، ہم نے اس میں کھجور اور انگوروں کے باغ پیدا کیے اور اس کے اندر سے چشمے پھوڑ نکالے تاکہ یہ اس کے پھل کھائیں. یہ سب کچھ ان کے اپنے ہاتھوں کا پیدا کیا ہوا نہیں ہے، پھر کیا یہ شکر ادا نہیں کرتے؟ پاک ہے وہ ذات جس نے جملہ اقسام کے جوڑے پیدا کیے، خواہ وہ زمین کی نباتات میں سے ہوں یا خود ان کی اپنی جنس یعنی نوع انسانی میں سے، یا ان اشیاء میں سے جن کو یہ جانتے تک نہیں ہے. سبحان اللہ، ہم سب جانتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو جوڑے میں پیدا کیا ہے. ایون پودے جو ہوتے ہیں، پلانٹس ہوتے ہیں، اس میں بھی جوڑے ہیں. اور واقعی میں اگر ہم دیکھیں تو اندر سے طبیعت ایک عجیب سی کیفیت میں مبتلا ہو جاتی ہے کہ کیسی بے جان زمین تھی. اگر آپ سوکھی ہوئی زمین کو دیکھیں تو اس کو دیکھ کر لگتا ہے کہ اچھا کیسے بھلا جی اٹھ سکتی ہے، کیسے یہاں پر کوئی پودا یا پودے گرو ہو سکتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ جب اس پر اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے اور پھر وہی زمین جو مردہ پڑی تھی، بالکل سوکھی ہوئی لگ رہی تھی، کیسے لہلہا اٹھتی ہے. سبحان اللہ، ہم اس پر جتنا غور کریں، اللہ تعالیٰ نے آپ دیکھیں بار بار کیوں بارش کی مثال دی ہے اور کیوں زمین کی مثال دی ہے، آپ اس پر کبھی غور کریے. بعض اوقات انسان کا دل بھی اسی طرح مردہ پڑا ہوتا ہے، اس کے دل میں بھی کوئی ایمان کی رمق نہیں ہوتی، کوئی نیکی کی رمق نہیں ہوتی، بالکل بے جان جسم کی طرح انسان ہو جاتا ہے جب اس کے اندر نہ کوئی نیکی ہے نہ کوئی خیر ہوتی ہے. اس کا دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہوتا ہے. پھر جب اللہ تعالیٰ وحی کی برسات، وحی نازل فرماتا ہے اور اس وحی کا اثر جب انسان قبول کرتا ہے، وحی کی رہنمائی میں انسان جب چلتا ہے تو وہ انسان جی اٹھتا ہے. وہی شخص جو نافرمان تھا وہ فرمانبرداری کی طرف آ جاتا ہے. تو جس طرح سے آپ دیکھیں کہ زمین خوبصورت کون سی لگتی ہے آپ بتائیے، لہلہاتی ہوئی زمین جس پر فصلیں لگی ہوں وہ زمین اچھی لگتی ہے، یا سوکھی بالکل بنجر زمین اچھی لگتی ہے آپ بتائیے؟ انسان کو خود جو نظروں کو نظر آتی ہے زمین، کون سی والی زمین اس کو اچھی لگتی ہے؟ لہلہاتی ہوئی زمین نا، کتنی خوبصورت. آپ دیکھیں کہ بعض اوقات جب ہم سفر کرتے ہیں اور دن کا وقت ہوتا ہے، دل نہیں چاہتا ہے کہ ہم راستوں سے نظریں ہٹائیں. ہر کھیت کی اپنی ایک خوبصورتی ہے، ہر کھیت کی فصلوں کا اپنا ایک خوبصورت منظر ہوتا ہے، اور دل چاہتا ہے کہ ہم وہ دیکھتے رہیں. حالانکہ وہ بس سفر ہوتا ہے، ایک ہی جیسا کام ہے، بس دیکھنا ہے آپ کو، لیکن انسان نظریں نہیں ہٹاتا بعض اوقات. تو کیوں بار بار یہ مثال دی گئی ہے زمین کی؟ کیونکہ ہم خود دیکھیں کہ انسان کو چیز وہی اچھی لگتی ہے، لہلہاتی ہوئی زمین جہاں سے غلہ نکلتا ہے. اور پھر صرف نظروں کو خوبصورت نہیں لگتی ہے، آپ دیکھیں فائدے اس کے کتنے کہ اگر یہ زمین غلہ اگانا چھوڑ دے، اناج دینا چھوڑ دے، اور یہ پیڑ پودے نہ ہو، تو انسان بھلا زندہ کیسے رہے؟ کیونکہ ہر ایک کی غذا کہاں سے آتی ہے؟ اسی زمین سے آتی ہے. اسی طرح سے انسان کی خود اپنی ذات بھی ہے کہ انسان جب وحی کی روشنی میں اپنا راستہ طے کرتا ہے، وحی کو اپنا رہنما بناتا ہے اور وحی کے تابع ہو جاتا ہے جو اللہ کی طرف سے آئی ہے، تو آپ دیکھیں کہ وہ انسان بھی اسی طرح سب کے لیے فائدہ مند ہو جاتا ہے. وہ صرف خود کے لیے نہیں جیتا بلکہ وہ دوسروں کے لیے بھی جیتا ہے. خود کے لیے کوشش نہیں کرتا بلکہ دوسروں کے لیے بھی کوشش کرتا ہے. اس کا دل چاہتا ہے کہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھائیں. آپ دیکھیں کہ جو فصلیں ہوتی ہیں لہلاتی، کسان جب زمین پر فصل بوتا ہے، لگاتا ہے، تو کیا صرف اپنا اکیلا فائدہ اٹھاتا ہے اس زمین سے؟ نہیں، اس کی محنت سے کیا ہوتا ہے؟ سب کو فائدہ پہنچتا ہے. اس کی ایک اکیلے کسان کی محنت سے کتنے لوگوں غلہ استعمال کرتے ہیں، کتنے لوگوں تک وہ غذا پہنچتی ہے، اور اس میں اس کی محنت ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے کسان کی؟ کہ ٹھیک ہے، بارش تو اللہ تعالیٰ نے برسائی، اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا، سورج کو اس طرح سے بنایا جس کی وجہ سے زمین فصلیں اگاتی ہے کہ سورج کی روشنی اس کو ملتی ہے، پانی ملتا ہے، لیکن انسان محنت بھی تو کرتا ہے نا. تو یہی حال ایک مسلمان کا ہوتا ہے، ایک مومن شخص کا ہوتا ہے، کہ جب اللہ کی طرف سے وحی تو آتی ہے، لیکن اس وحی الہی کو وہ اپنے دل پر لیتا ہے، اور اس وحی الہی سے اپنی دل کی مردہ زمین کو جب وہ سینچتا ہے، تو پھر وہ دل کی مردہ زمین لہلہا اٹھتی ہے، پھر وہ اتنی زرخیز ہو جاتی ہے، اتنی فائدہ مند ہو جاتی ہے کہ وہ خود ہی اس وحی سے فائدہ نہیں اٹھاتا، خود ہی نیک نہیں بنتا بلکہ دوسروں کو بھی نیکی کی طرف رغبت دلاتا رہتا ہے. تو ہم اس پر غور کریں، ذرا سوچیں کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ وہ ساری چیزیں، یعنی اتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، پیدا کی ہیں، کہ کچھ کو تو ہم جانتے ہیں، کچھ کو جانتے تک نہیں ہے. تو ہم نہیں جانتے کہ بعض اوقات ہمارے اوپر جب اگر ہم نے وہ اثر لیا وحی کا، تو ہمارے ذریعے سے کتنے لوگوں کو، ہو سکتا ہے ہم خود وہ فائدہ نہ اٹھائیں لیکن ہمارے ذریعے سے دوسروں کو وہ فائدہ پہنچ جائے. حدیث میں آتے ہیں نا کہ جس نے میری بات سنی پھر اسے یاد رکھا پھر اس کو دوسروں تک پہنچایا جیسے کہ سنا تھا. کیونکہ بعض جن کو حدیث پہنچائی جاتی ہے، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو حدیث پہنچائی گئی ہے وہ سنانے والوں سے، پہنچانے والوں سے زیادہ اچھے ہوتے ہیں. او عام انسامے کا لفظ آتا ہے، ابھی اس وقت حدیث کا ٹیکسٹ یاد نہیں آ رہا عربی میں. تو آپ دیکھیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے حدیث سنا دی، اور آپ نے جس طرح سے اس حدیث کو لیا تھا، بات سننے والے اس کو اور اچھے طریقے سے لیتے ہیں، اور وہ اور اتنے مزید لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ بن جاتے ہیں کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. تو آپ، اب ہم کو کیسی زمین بننا ہے؟ زرخیز بننا ہے یا پھر بنجر زمین بننا ہے؟ آپ بتائیے. بحیثیت ایک مومن زرخیز زمین بننا ہے نا، کہ خود فائدہ نہیں اٹھانا ہے بلکہ دوسروں کو بھی فائدہ پہنچانا ہے، کہ میری ذات سے کسی تک کوئی خیر پہنچ جائے، میری ذات سے کوئی نیکی کی طرف آ جائے، میری ذات سے کسی کو میں اس طرح سے اس کی رہنمائی کر دوں جس کی وجہ سے اس کی زندگی بھی سنور جائے، اور پھر میری بھی زندگی سنور جائے، آخرت سنور جائے، کیونکہ میرے لیے وہ صدقہ جاریہ ہو گیا نا اگر اس طرح سے میں کرتی ہوں. تو جو ابھی ہم نے آثار اور قدموں کی بات کی تھی، تو کوئی ایسے آثار چھوڑ جائیں کہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے ہمارے مرنے کے بعد بھی. اور اس کے لیے آپ دیکھیے، ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا نہیں رہا جا سکتا، اس کے لیے آپ کو مسلسل محنت کوشش کرنی ہوگی، اپنے اسکلس کو آگے پروان چڑھانا ہوگا. اور کوئی بھی کام بغیر محنت کے ہو ہی نہیں سکتا. آپ بتائیے، چھوٹا سا ہی کوئی کام کیوں نہ بغیر محنت کے ہو جاتا ہے؟ نہیں ہوتا. تو پھر جنت جو اللہ تعالیٰ نے ایسی تیار کر رکھی کہ جس کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، تو وہ جنت کے ایسے ہی مل جائے گی ہم کو؟ اس کے لیے ہم کو کتنی کوشش اور کتنی جد و جہد کرنی ہوگی، آپ بتائیے. تو جنت اتنی سستی چیز نہیں ہے کہ بس ہماری تمناؤں اور صرف دعاؤں کے بدلے میں مل جائے، بلکہ یہ تمناؤں اور دعاؤں کو آپ کو محنت کر کے اس جنت کو حاصل کرنا پڑے گا، صرف دعاؤں اور تمناؤں سے کام نہیں چلے گا۔ تو کوشش شرط ہے، عمل صالح شرط ہے، اور مسلسل کوشش شرط ہے۔ یعنی تھوڑا سا کام کر کے مایوس ہو کر بیٹھ نہیں جانا ہے، یہ تھوڑا سا کام کر کے یہ نہیں سمجھ لینا کہ بس ہم نے بہت کر لیا، بلکہ آخری سانس تک کرتے رہنا ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی وہ طریقہ سوچے کہ ایسا نیکی کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے جو میں کروں، جو میرے لیے صدقہ جاریہ بنے، جو آخرت میں میرے لیے کام آئے۔ میں کیسی زرخیز زمین بن سکتی ہوں کہ جیسے کہ گھنا سایہ دار درخت ہوتا ہے، جو مضبوط بھی ہوتا ہے، تنومن بھی ہوتا ہے، اس کا تنا زمین کے اندر پھیلا ہوا ہوتا ہے، جڑیں اس کی خوب اونچا پہنچا ہوا ہوتا ہے، سایہ دار ہوتا ہے، سایہ بھی دیتا ہے اور ساتھ میں اچھے پھل بھی دیتا ہے، میٹھے پھل دیتا ہے۔ تو میں کس طرح سے دوسروں کے لیے سایہ دار درخت بن سکتی ہوں، ان کو میرے فروٹ سے فائدہ بھی پہنچے اور میری وجہ سے سایہ بھی ان کو ملے، تو میں کیا کر سکتی ہوں، آپ سوچیں۔ اور پھر تعاون علی البر و تقوی، نیکی میں ایک دوسرے کا ہم کو تعاون کرنا ہے، ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے۔ جہاں بھی دین کا کام ہو رہا ہو، آپ جس طرح سے بھی ہو سکتے ہیں، دام میں در میں سخنے، آپ سپورٹ کریں۔ اور الحمدللہ کچھ لوگ ہیں ایسے کہ اتنی جلدی وہ اس طرح کی چیزوں کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے دیکھ کر، ان کی صلاحیتوں کو دیکھ کر، کہ ایسے ایسے لوگوں نے دین کے لیے الحمدللہ کام کیا، سپورٹ کیا، ان کی کوششوں کی وجہ سے کتنے لوگوں نے فائدہ اٹھایا ماشاء اللہ۔ تو ہم بھی دیکھیں کہ ہماری کوششوں سے کتنے لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور سب سے پہلے میں خود فائدہ اٹھانے والی بنوں، کیونکہ جس حد تک میں اس کو اپناؤں گی اس سے اور زیادہ اثر پڑے گا۔ یعنی ایسا نہیں ہو کہ بس میں دوسروں تک پہنچانے والی بن جاؤں خیر اور میں خود محروم ہو جاؤں، نہیں، مجھے مسلسل اپنے لیے بھی کوشش کرنی ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کی چیزیں پیدا کی زمین سے، جو سب انسانوں کے فائدے کے لیے ہیں، جس سے انسان فائدہ اٹھاتے ہیں، اور اتنی انواع اور اقسام کی چیزیں ہیں، اور آپ دیکھیں کہ ایک ہی زمین سے نکلتی ہیں ساری چیزیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اتنی بار بار زمین کی مثال اور زمین کی پیداوار کی مثال دی ہے، آپ خود دیکھ رہے ہیں، ماشاء اللہ آج ہمارا 23واں پارا ہے، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے، آپ کی استقامت دے کر، اور دل خوش ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگ بھی پیدا کیے ہیں ماشاء اللہ، کہ جو اپنی نیند قربان کر کے اس طرح سے ریگولر لگی ہوئے ہیں ساتھ میں الحمدللہ۔ تو آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ ہم جو اتنے دن سے پڑھ رہے ہیں، آپ نے کتنی دفعہ ذکر سن لیا کہ زمین اور آسمان کی، جو اللہ تعالیٰ مثال دیتے ہیں کہ آسمان سے بارش برسائی، زمین کو جلا بخشی، اور پھر انواع اور اقسام کے پھل پیدا کیے، کتنی دفعہ ہم نے پڑھ لیا، یعنی ہر پارے میں کتنی دفعہ یہ ذکر آ چکا ہے۔ تو بار بار کیوں مثال دی جا رہی تاکہ انسان غور کرے، کیونکہ انسان یہی تو چیزیں دیکھتا رہتا ہے نا دن رات، اس کا واسطہ انہی چیزوں سے پڑتا ہے کہ زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، یہ سب دیکھتا رہتا ہے۔ تو اس میں غور و فکر کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ ہم غور و فکر کریں بار بار کتنی دفعہ، کیونکہ ابھی آج ہم سورۃ سواد جب پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، ہم دیکھیں گے اس میں کہ قرآن کی جو صفت بتائی گئی ہے، تو اس میں واقعات کو ریپیٹ بھی کیا گیا ہے۔ اور کیوں ریپیٹ کیا گیا ہے؟ کیونکہ انسان بھلکڑ واقع ہوا ہے، اس کو یاد دہانی کروائی جائے، یہ قرآن نصیحت ہے، یاد دہانی ہے، تذکیر ہے۔ تو انسان غور و فکر کرے اس میں۔ ان کے لیے ایک اور نشانی رات ہے، ہم اس کے اوپر سے دن ہٹا دیتے ہیں تو ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے، اور سورج وہ اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے، یہ زبردست علیم ہستی کا باندھا ہوا حساب ہے، سبحان اللہ۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، کہ کس طرح سے رات ایک نشانی ہے ہمارے لیے کہ ہم اس کے اوپر سے دن ہٹا دیتے ہیں تو ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے۔ اور بعض اوقات آپ دیکھیں نا کہ ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے چادر سے اس چیز کو ڈھانپ دیا ہو، ایک طرف اجالا ہوتا ہے اور ایک طرف اندھیرا ہوتا ہے، ایک طرف دن ہے اور ایک طرف رات ہے، سبحان اللہ، کیسے اللہ تعالیٰ کا انتظام ہے آپ دیکھیں۔ تو یہ سب زبردست علیم ہستی کا باندھا ہوا حساب ہے، ہر کوئی اپنے ٹھکانے پر جا رہا ہے، یعنی کبھی سورج کی یہ مجال نہیں کہ وہ چاند کو پکڑ لے، یہ چاند سے ٹکرا جائے، اور نہ ہی چاند کی یہ مجال ہے کہ وہ سورج سے ٹکرا جائے، نہیں، ہم نے ان کے لیے منزلیں مقرر کر دی ہیں، یہاں تک کہ ان سے گزرتا ہوا پھر وہ، یعنی چاند کے بارے میں چاند اس کے لیے منزلیں مقرر کر دی ہیں، یہاں تک کہ ان سے گزرتا ہوا پھر وہ کھجور کی سوکھی شاخ کے مانند رہ جاتا ہے۔ نہ سورج کے بس میں ہے کہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات دن پر سبقت لے جا سکتی ہے، سب ایک ایک فلک میں تیر رہے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ کتنے ہزار سال ہو چکے ہیں دنیا کو وجود میں آئے ہوئے، جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ یہ باہم ملے ہوئے تھے، ہم نے حکم دیا اور پھر یہ اس طرح سے قائم ہو گئے، دنیا وجود میں آئی، کائنات بنی۔ تو جب سے اب تک یہ نظام اسی طرح سے چل رہا ہے، اور یہاں پر سبحان اللہ آپ دیکھیں کہ ہر کوئی اپنے فلک میں تیر رہا ہے۔ تو فلک میں تیرنے کا مطلب، یعنی یہاں پر فلک کا مطلب آسمان نہیں ہے، بلکہ ان کا اپنا مدار ہے جہاں پر یہ گھومتے ہیں، ہر ایک کی اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ مقرر کر دی ہے، اور ہر چیز گھوم رہی ہے. آپ دیکھیں، یہ سب سے ان سب سے حیران کر دینے والی بات یہ ہے کہ بس یہ سوچ کر اتنی ہیبت دل پر طاری ہوتی ہے، اور ایسی عظمت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طاری ہوتی ہے کہ انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے کہ وہ اس کا ادراک کر سکے. اتنی بڑی کائنات، کائنات میں جو گیلیکسیز ہیں، وہ گیلیکسیز کے اندر پھر یہ ہماری زمین، ہماری دنیا، جو ہمارا مدار، یعنی جہاں ہمارا سورج، چاند، یہ سب گھوم رہے ہیں، اور ایسے کئی اور سارے ہیں، ہم تو بتا بھی نہیں سکتے، تصور بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ سائنسدان کہتے ہیں کہ ہماری دوربینیں ناکافی ہو گئی ہیں، ان کو صرف بلیک ہولز نظر آتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا. یعنی اور بھی ایسی کائنات کے اندر ایسی چیزیں ہیں جہاں تک انسان پہنچ ہی نہیں سکا ابھی تک. اب انسان نے بس صرف یہ سوچا ہے یا یہ جانا ہے، جو اس کے سورسز ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق دی جتنے جاننے کی، کہ ایسے بہت سارے گیلیکسیز ہیں، اور ہر اس کا ایک سورج الگ ہے، اور ہمارا سورج اس کے سامنے بہت چھوٹا ہے. اگر اس سارے نظام پر ہم غور کریں تو آپ پھر بتائیے کہ کیا اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کی کبریائی، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہماری زبان پہ جاری اور ساری نہ ہو، اس کی تعریف. تو تعریف کس کے لیے ہونی چاہیے؟ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے. اور چاند کی منظر آپ دیکھیں کہ چاند کیسا ہو جاتا ہے. واقعی میں جو یہاں مثال دی گئی ہے کہ کھجور کی سوکھی شاخ کی مانند ہو جاتا ہے. کھجور کی شاخ جب سوکھ جاتی ہے تو آپ دیکھیں ڈالی جھک جاتی ہے، تو چاند بھی اسی طرح جھکا ہوا ہوتا ہے نا، جب بالکل باریک ہو جاتا ہے وہ، اور بیچ میں ہوتا ہے، یعنی 14 تاریخ کو چاند اپنا پورے اس پر عروج پر ہوتا ہے ہر طرح سے، اور پھر گھٹتا 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 جاتا ہے، پھر بڑھتا ہے. اور یہ چاند کی وجہ سے ہی تو ہم تاریخیں معلوم کرتے ہیں، اس کی وجہ سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ اچھا کتنے دن ہوئے، کتنی راتیں گزری ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی منزلیں مقرر کر دی ہیں. تو ہر چیز جو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، آپ دیکھیں ہر ایک میں کچھ نہ کچھ حکمت پوشیدہ ہے، کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے ابس نہیں پیدا کی. اور پھر یہ سب کس لیے بتایا جا رہا ہے کہ تم غور و فکر کرو کہ کس طرح سے یہ سب ایک فلک میں تیر رہے ہیں. ان کے لیے یہ بھی ایک نشانی ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا، اور پھر ان کے لیے ویسی ہی کشتیاں اور پیدا کی جن پر یہ سوار ہوتے ہیں. ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں، کوئی ان کی فریاد سننے والا نہ ہو، اور یہ کسی طرح نہ بچائے جا سکیں. بس ہماری رحمت ہی ہے جو انہیں پار لگاتی اور ایک وقت خاص تک زندگی سے متمتع ہونے کا موقع دیتی ہے. اس سے بھی یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ پہلی دفعہ جو کشتی کا رواج پڑا، یا پہلی دفعہ جو کشتی کو انٹروڈیوس کروایا گیا، وہ نوح علیہ السلام ہی کے تھرو، یا ان کے ذریعے ہی انٹروڈیوس کروایا گیا. اس سے پہلے انسان کو ہو سکتا ہے اس کا علم نہ ہو. تو بہرحال ہر چیز کی مثال دی جا رہی ہے کہ سمندر میں کشتی کا چلنا یہ بھی ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مظہر ہے، کہ کس طرح سے پانی پر ایک کشتی جس میں اتنا سارا وزن ہوتا ہے لیکن وہ پانی پر چلتی رہتی ہے، سبحان اللہ. اور آج ہم دیکھتے ہیں جہاز بھی، کہ کس طرح سے جہاز بالکل بغیر کسی سہارے کے فضا میں کتنی تیزی سے جاتا ہے. اور یہ دماغ انسان کو کس نے دیا کہ اس نے ایسی ایسی چیزیں بنائی؟ اللہ سبحانہ وتعالی نے. تو جس طرح سے چاند سورج اپنے مدار پر گھوم رہے ہیں، کوئی کسی سے ٹکراتا نہیں ہے، اسی طرح سے کشتیاں پانی میں چلتی ہیں، کہ کس طرح سے کشتیاں اب منزل تک، اپنے مقام تک پہنچتی ہیں. یہ کون اس کو چلاتا ہے اور کون پہنچاتا ہے؟ کہ انسان کے بس کی بات ہے یہ نہیں، بلکہ یہ اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ ہی کے حکم سے چلتی ہیں کشتیاں، اور اللہ تعالیٰ انسان کو فائدہ اٹھانے کا موقع دیتا ہے. ان لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ بچو اس انجام سے جو تمہارے آگے آ رہا ہے اور تمہارے پیچھے گزر چکا ہے، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے، تو یہ سنی انسنی کر جاتے ہیں. ان کے سامنے ان کے رب کی آیت میں سے جو آیت بھی آتی ہے، یہ اس کی طرف التفات نہیں کرتے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو رزق تمہیں عطا کیا ہے، اس میں سے کچھ اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرو، تو یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، ایمان لانے والوں کو جواب دیتے ہیں کہ ہم ان کو کھلائیں جنہیں اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا، تم تو بالکل ہی بہک گئے ہو. اور آپ کے بعض اوقات یہی جواب بہت سارے مسلمانوں کا بھی ہوتا ہے کہ ہم کیوں کریں بھائی ان کے لیے، اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اللہ تعالیٰ خود ہی ان کے لیے انتظام کر دے گا، اللہ ہی کو منظور نہ ہوگا اس طرح کی باتیں. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ سورہ یاسین کی تعلیمات، کبھی ان لوگوں نے جو اس کو عجیب عجیب طریقے سے کہتے رہتے ہیں کہ سورہ یاسین فلاں اس کا مطلب، یا پھر اس کا اجر اتنا ہے، اس کا اجر اتنا ہے، کبھی انہوں نے اس کی تعلیمات پر غور کیا کہ اس کی تعلیمات پر اگر غور کر لیں تو کتنا ان کا آخرت پر یقین بڑھ جائے، ان کے عمل میں تبدیلی آ جائے. لیکن آپ دیکھیں بہت سارے لوگ سورہ یاسین پڑھنے والے ہوتے ہیں جن کے عمل میں کوئی تبدیلی نہیں آتی دکھائی دیتی، اور پھر جب ایک بار انسان بدعت میں پڑتا ہے پھر وہ پڑتا ہی چلا جاتا ہے، پھر اس طرح سے اس کی زندگی ہو جاتی ہے کہ اس بدعت کی وجہ سے اسے توبہ کی صلاحیت ہی چھین لی جاتی ہے، اسے کچھ بھی نہیں سوچتا۔ جی تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ قیامت کی دھمکی آخر کب پوری ہوگی، بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ دراصل یہ جس چیز کی راہ تک رہے ہیں وہ بس ایک دھماکہ ہے جو یکایک انہیں عین اس حالت میں دھر لے گا جب یہ اپنے دنیاوی معاملات میں جھگڑ رہے ہوں گے، اور اس وقت یہ وصیت تک نہ کر سکیں گے نہ اپنے گھروں کو پلٹ سکیں گے۔ آپ کو معلوم ہے حدیث میں آتا ہے کہ قیامت جب قائم ہوگی تو ایسے اچانک وہ آئے گی کہ دکاندار کپڑا بیچ رہا ہوگا اور خریدنے والا خرید رہا ہوگا، تو کپڑا کٹ چکا ہوگا لیکن وہ دکان لینے والا اس کو لے نہیں سکے گا اور پیسے دینے والا اس کو پیسے دے نہیں سکے گا۔ لوگ جانوروں کو پانی پلانے کے لیے نکلیں گے لیکن پانی پلا نہیں سکیں گے۔ تو روز مرہ کے معاملات جیسے ہوتے ہیں نارملی پیش آئیں گے اور اچانک قیامت قائم ہو جائے گی، کسی کو موقع بھی نہیں مل سکے گا کہ یا تو توبہ ہی کر لے یا کچھ اور اپنے بارے میں سوچ لے، نہیں بالکل اچانک آئے گی۔ پھر ایک سور پھونکا جائے گا اور یہ کہے کہ اپنے رب کے حضور پیش ہونے کے لیے اپنی قبروں سے نکل پڑیں گے، گھبرا کر کہیں گے ارے قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون ان كانت الا صيحة واحدة فاذا هم جميع لدينا محضرون۔ یہ اپنی قبروں سے نکل پڑیں گے، گھبرا کر کہیں گے کہ یہ کس نے ہمیں ہماری خوابگاہوں سے الگ کیا یا اٹھا کھڑا کیا، یہ وہی چیز ہے جس کا خدائے رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں کی بات سچی تھی، ایک ہی زور کی آواز ہوگی اور سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کیے جائیں گے یا کر دیے جائیں گے۔ اب آپ تصور کریں صرف اتنا پیراگراف ہی ہم پڑھ لیں تو ہمیں ٹھیک کرنے کے لیے، ہمیں سدھارنے کے لیے کافی ہے یا نہیں ہے کہ سور پھونکا جائے گا، اور ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت اسرافیل یہ سور پر منہ رکھے انتظار میں ہیں کہ کب اللہ کی طرف سے حکم ہو اور یہ سور پھونکا جائے، اور یہ سور کی آواز اتنی خطرناک ہوگی کہ اس سے سارے لوگوں کی ڈیتھ واقع ہو جائے گی۔ اور پھر جب دوسرا سور ہوگا جس سے سب لوگ قبروں سے نکل کھڑے ہوں گے، یعنی جو اول سے آدم علیہ السلام سے لے کر آخر تک قیامت تک جتنے انسان تھے وہ سارے کے سارے نکل کھڑے ہوں گے، جو کہیں پر بھی مرا ہوگا کسی بھی ذریعے سے مرا ہوگا، چاہے پانی میں ڈوب کر یا جل کر یا پھر دفن کیا گیا ہو یا اوپر سے گرا ہو، سارے کے سارے حاضر کر دیے جائیں گے، کسی کوئی بھی نہیں بچے گا۔ اور وہ جو حشر کا وقت ہوگا ہم سب جانتے ہیں، پیچھے ہم نے حدیث پڑھی تھی آپ کو یاد ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب برہنہ ہو گیا اور دوڑے جا رہے ہوں گے حشر کے میدان میں، کسی کو کسی کا ہوش نہیں ہوگا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت حیران ہوتی ہے اور پوچھتی ہے کہ اللہ کے رسول کے خواتین بھی؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں اے عائشہ خواتین بھی، کیونکہ اس وقت کسی کو کسی کا ہوش ہی نہیں ہوگا، کوئی کسی کے اوپر نظر نہیں ڈالے گا، اس قدر افراتفری کا عالم ہوگا۔ کیسا وہ عالم ہوگا آپ بتائیے، کبھی سوچو تو دل بند ہونے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس وقت کی مصیبتوں سے، اس وقت کی تکالیف سے ہم کو بچائے، محفوظ رکھے، اور اس وقت ہمارا جو انجام ہو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں ہم کو جگہ دے اور حساب کتاب ہم سے آسان لیا جائے، کیونکہ بہت ہی افراتفری کا عالم ہوگا۔ سور اتنی خطرناک آواز ہوگی اس کی کہ بس انسان اس سے ڈر جائے گا، گھبرا جائے گا، اور سارے کے سارے لوگ نکل کھڑے ہوں گے اور وہ حیران ہوں گے، کیونکہ وہ لیٹے ہوئے تھے، سوئے ہوئے تھے، عالم برزخ میں تھے، تو کہیں گے حیران ہو کر کہ کس نے ہمیں اٹھا کھڑا کیا۔ اور یہ وہ لوگ ہوں گے جن کو آخرت کا یقین نہیں تھا، تو وہ حیران ہو کر پوچھیں گے، جبکہ جو مومن ہوں گے وہ تو جانتے ہوں گے کہ یہ وقت تو آنا ہی تھا، کیونکہ انہوں نے قرآن میں پڑھ رکھا تھا کہ یہ وقت آنا ہے جس دن سب کو اللہ تعالیٰ دوبارہ اٹھائے گا، دوبارہ کھڑا کرے گا، تو سب اللہ کے حضور حاضر ہوں گے۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ آج کسی پر ذرہ برابر ظلم نہ کیا جائے گا اور تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسے تم عمل کرتے رہتے۔ آپ دیکھیں سورہ یاسین کی ہر آیت کتنی اپنے اندر معنی رکھتی ہے، کتنا اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ انسان کو بار بار سوچنے پر مجبور کر رہی ہے کہ اے انسان ہوش میں آ، کچھ کام کر لو اپنے لیے، آخرت کے لیے کچھ کام کر لو، کیونکہ یہ دنیا تو ختم ہو جانے والی ہے۔ بار بار ہم کو تاکید کر رہی ہے اس صورت، بار بار احساس دلا رہی ہے۔ ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون ہم و ازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون لہم فیہا فاکہت و لہم ما یدعون سلام قولا من رب رحیم۔ سبحان اللہ، اللہم ربنا جعلنا منہم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ آج جنتی لوگ مزے کرنے میں مشغول ہیں، وہ اور ان کی بیویاں گھنے سایوں میں ہیں، مسندوں پر ٹیک لگائے بیٹھے، ہر قسم کی لذیذ چیزیں کھانے پینے کو ان کے لیے وہاں موجود ہیں، جو کچھ وہ طلب کریں ان کے لیے حاضر ہے، رب رحیم کی طرف سے ان کو سلام کہا گیا ہے۔ سبحان اللہ، اللہم ربنا جعلنا منہم۔ سورہ یاسین میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ ان کے رب کی طرف سے ان کو سلام کیا گیا ہے، یہ کہا گیا ہے۔ آپ دیکھیں وہ کتنے خوش قسمت لوگ ہوں گے نا جن کو اللہ رب العالمین کی طرف سے سلام کیا جائے۔ فرشتے تو سلامتی کی دعا کریں گے ہی کریں گے، ہر طرف سے ان کے لیے خوش آمدید ہوگی، سلامتی کی دعائیں ہوں گی، ویلکم کیا جائے گا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ رب العالمین کی طرف سے سلام کیا جائے، سبحان اللہ، کیسا آنر ہے نا یہ۔ ہم تو دنیا کے تھوڑے سے بڑے لوگ جن کو چھوٹا موٹا عہدہ ملتا ہے جو بھی تھوڑے دن کا ہوتا ہے، وہ لوگ اگر ہم سے ملنے خوشی سے یا ہم کو سلام کرتے تو ہم کو بہت خوشی ہوتی کہ اچھا ہم کو فلاں نے سلام بھیجا ہے۔ یہاں تو رب العالمین کائنات کا رب وہ سلام کر دے، تو سبحان اللہ، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ اب آپ دیکھیں کہ پیچھے ہم نے دیکھا نا کہ کتنے سارے عمل کرنے ہوں گے، کیا کچھ محنت کوشش جدوجہد کرنی ہوگی، تب کہیں جا کر یہ مقام ان کو ملے گا جو نیک لوگ ہوں گے، کہ جو کچھ وہ چاہیں گے کے لیے وہ حاضر کر دیا جائے گا۔ اور پھر اس کے مقابلے میں جو مجرم تھے ان سے کہا جائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، اور اے مجرمو آج تم چھٹ کر الگ ہو جاؤ، آدم کے بچو، کیا میں نے تم کو ہدایت نہ کی تھی کہ شیطان کی بندگی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور میری ہی بندگی کرو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ مگر اس کے باوجود اس نے تم میں سے ایک گروہ کثیر کو گمراہ کر دیا کہ تم عقل نہیں رکھتے تھے، یہ وہی جہنم ہے جس سے تم کو ڈرایا جاتا رہا تھا، جو کفر تم دنیا میں کرتے رہے ہو اس کی پاداش میں اب اس کا ایندھن بنو۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، آج ہم ان کے منہ بند کیے دیتے ہیں، ان کے ہاتھ ہم سے بولیں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ یہ دنیا میں کیا کمائی کرتے رہے ہیں۔ اب سوچیں ذرا کہ کیا حال ہوگا کہ اللہ تعالیٰ منہ پر ہی سیل لگا دیں گے، منہ بند کر دیا جائے گا۔ اب ہم زبان سے اس وقت لوگ نہیں بول سکیں گے، بلکہ اس وقت انسان کی یہ اسکن گواہی دے گی اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا نا انسان کو، جب اللہ تعالیٰ نے منہ میں یہ تاثیر رکھ دی، یا اس کی خوبی یہ ہے کہ ہماری زبان گفتگو کرتی ہے، بات کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے بھلا کیا مشکل ہے، اللہ تعالیٰ ہی یہ انسان کو حکم دے گا اس کی اسکن کو کہ وہ گواہی دے، اور یہ ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے۔ ہم چاہیں تو ان کی آنکھیں مون دیں، پھر یہ راستے کی طرف لپک کر دیکھیں کہاں سے انہیں راستہ سجھائی دے گا، ہم چاہیں تو انہیں ان کی جگہ ہی پر اس طرح مسخ کر کے رکھ دیں کہ یہ نہ آگے چل سکے نہ پیچھے پلٹ سکیں۔ جس شخص کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں اس کی ساخت کو ہم الٹ ہی دیتے ہیں، کہ یہ حالت دیکھ کر انہیں عقل نہیں آتی۔ ہم نے اس نبی کو شعر نہیں سکھایا ہے اور نہ شاعری اس کو زیب ہی دیتی ہے، یہ تو ایک نصیحت ہے اور صاف پڑھی جانے والی کتاب، تاکہ وہ ہر اس شخص کو خبردار کر دے جو زندہ ہو، اور انکار کرنے والوں پر حجت قائم ہو جائے، کہ یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان کے لیے مویشی پیدا کیے، اور اب یہ ان کے مالک ہیں، ہم نے انہیں اس طرح بے بس کر دیا ہے یعنی ان مویشیوں کو کہ ان میں سے کسی پر یہ سوار ہوتے ہیں، کسی کا یہ گوشت کھاتے ہیں، اور ان کے اندر ان کے لیے طرح طرح کے فوائد اور مشروبات ہیں، پھر کیا یہ شکر گزار نہیں ہوتے؟ یہ سب کچھ ہوتے ہوئے انہوں نے اللہ کے سوا اور دوسرے رب بنا لیے ہیں، اور یہ امید رکھتے ہیں کہ ان کی مدد کی جائے گی، وہ ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، بلکہ یہ لوگ الٹے ان کے لیے حاضر باش لشکر بنے ہوئے ہیں۔ اچھا جو باتیں یہ بنا رہے ہیں وہ تمہیں رنجیدہ نہ کریں، ان کی چھپی اور کھلی سب باتوں کو ہم جانتے ہیں، کیا انسان دیکھتا نہیں ہے کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا اور پھر وہ صریح جھگڑالو بن کر کھڑا ہو گیا، اب وہ ہم پر مثالیں چسپا کرتا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے، کہتا ہے کون ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا جبکہ یہ بوسیدہ ہو چکی ہوں، اس سے کہو انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے پہلے انہیں پیدا کیا تھا، اور وہ تخلیق کا ہر کام جانتا ہے، وہی جس نے تمہارے لیے ہرے بھرے درخت سے آگ پیدا کر دی اور تم اس سے اپنے چولہے روشن کرتے ہو، کیا وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اس پر قادر نہیں ہے کہ ان جیسوں کو پیدا کر سکے؟ کیوں نہیں؟ سبحان اللہ، وہو الخلاق العلیم، وہ تو ماہر خلاق ہے، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون، وہ تو جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا کام بس یہ ہے کہ اسے حکم دے کے ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے۔ پاک ہے وہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا مکمل اقتدار ہے اور اسی کی طرف تم سب پلٹائے جانے والے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ تھی سورہ یاسین کی تعلیمات۔ اب آپ بتائیے کہ یہ سورہ یاسین کی تعلیمات پڑھ کر بھی کوئی آخرت سے غفلت برت سکتا ہے اور صرف یہ اکتفا کر لے کہ اچھا سورہ یاسین 11 دفعہ پڑھ لیا تو ہماری نجات ہو گئی؟ ایسے ہو سکتا ہے صرف پڑھ لینے سے؟ نہیں، بلکہ پڑھ کر اس پر عمل کرنا ہوگا۔ سورہ صافات، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذکرا ان الہکم لواحد رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق۔ قطار در قطار صف باندھنے والوں کی قسم، پھر ان کی قسم جو ڈانٹنے پھٹکارنے والے ہیں، پھر ان کی قسم جو کلام نصیحت سنانے والے ہیں، تمہارا معبود حقیقی بس ایک ہی ہے، وہ جو زمین اور آسمانوں کا اور تمام ان چیزوں کا مالک ہے جو زمین و آسمان میں ہے، اور سارے مشرقوں کا مالک۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر فرشتوں کی قسم کھائی گئی ہے، اور خاص طور سے ایسے فرشتوں کی جو قطار در قطار صف باندھنے والوں کی قسم، اور پھر ان کی قسم جو ڈانٹنے پھٹکارنے والے ہیں، یعنی وہ فرشتے جو نظام کائنات پر معمور ہیں، جن اللہ تعالیٰ کے حکم سے ساری کائنات کا نظام میں اللہ کے حکم سے کام کر رہے ہیں جس پر وہ معمور ہیں۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں فرشتوں کی صفت یہ بتائی جا رہی ہے کہ وہ قطار در قطار ہو کر صف باندھے کام کرتے ہیں، اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں اور اس میں بھی ایک ڈسپلن قائم ہے۔ یہ لوگ ہر طرح سے اللہ تعالیٰ کی تسبیح تعریف بیان کرتے رہتے ہیں، اور یہی مزاج اسلام ہمیں دینا چاہتا ہے، یہی بات اسلام ہمیں سکھانا چاہتا ہے کہ انسان جو بھی کام کرے وہ ایک ڈسپلن کے ساتھ، ایک اصول کے ساتھ کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی دیکھ لیجئے، صحابہ کرام کی زندگی دیکھ لیجئے، کہ جب اللہ کے رسول نے ان کی تربیت اور تزکیہ کیا تو ان کی پوری زندگی اسی اصول کو نبھانے میں اور اس کو فالو کرنے میں گزری۔ کہیں ان کی زندگی میں ہم کو بے اصولی نظر نہیں آتی، افراتفری نظر نہیں آتی، ہر کام بہت ہی صحیح طریقے سے سکون کے ساتھ اور اصول کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ تو صف بنانا فرشتوں کا کام ہے، فرشتوں کی صفت ہے ماشاءاللہ، اور وہی چیز اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے بھی پسند کی کہ جب ہم جو ہماری مین عبادت ہے مسلمانوں کی، اس کو نماز پڑھنے کے لیے جب کہا جاتا ہے تو یہ نماز دراصل ایسی نہیں پڑھی جاتی کہ جس کا جہاں دل چاہے جیسے چاہے کھڑا ہو جائے، نہیں، بلکہ نماز پڑھنے کے دوران کہا جاتا ہے کہ صف باندھی جائے، اور اس کے اوپر ہم کو اتنی کثرت سے احادیث ملتی ہیں۔ ایون اللہ کے رسول نے یہ تک فرمایا کہ میں تمہیں پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ مجھے خبر دے دیتا ہے کہ تمہاری صفیں صحیح ہے یا نہیں ہے۔ ایک دفعہ اللہ کے رسول نے ایک صحابی کو جو کہ تھوڑا سا آگے آ گئے تھے، ان کو تیر کی نوک سے پیچھے کیا کہ تم آگے پیچھے جاؤ، ایک صف میں برابر کھڑے ہو جاؤ، اور جماعت کھڑی کرنے سے پہلے، اللہ اکبر کہنے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تاکید کیا کرتے تھے کہ اپنی صفوں کو درست کر لو، کیونکہ صفوں کا درست کرنا دراصل یہ ایمان کو قائم رکھتا ہے، ورنہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ شیطان تم پر حاوی ہو جائے گا، وہ تمہارے دلوں میں رنجشیں ڈال دے گا اگر تم نے اپنے صفوں کو درست نہ کیا اور صفوں کے بیچ میں گیپ رکھا۔ اتنی تاکید کی گئی صفوں کی، خصوصاً نماز پڑھنے کے دوران تو بہت زیادہ۔ تو آپ دیکھیں یہ جو منظر ہے کتنا خوبصورت منظر ہے نا، یہ ایک صف میں کھڑے رہنے کا، یعنی یہ کیا چیز کو ظاہر کرتا ہے؟ جی، صف اگر صحیح نہیں بنائیں گے تو اختلاف ہو جائے گا پیدا۔ تو یہ منظر دراصل شو کرتا ہے ایک یکجہتی کو، ایک ڈسپلن کو، کہ ہر کام جو کیا جائے گا وہ بہت ہی خوبصورتی سے ڈسپلن کے ساتھ کیا جائے گا۔ اس طرح سے نہیں کہ جس کا جب دل چاہے جیسا چاہے کھڑے ہو جائے، نہیں، بلکہ ایک ڈسپلن کے ساتھ۔ اور واقعی میں آپ دیکھیں نا کہ کوئی بھی کام کو اس طرح ڈسپلن کے ساتھ کیا جائے تو وہ کام کتنا خوبصورت ہو جاتا ہے، نظروں کو بھی وہ منظر بھلا لگتا ہے۔ اور یہی منظر کو دیکھ کر ابھی حال ہی میں اخبار میں ایک واقعہ آیا تھا، جنہوں نے اپنے اسلام قبول کرنے کے بارے میں لکھا تھا، کوئی شخص ہیں، وہ کہتے کہ میں ہمیشہ جب دیکھتا ہوٹل میں ٹھہرتا تو بعض اوقات ان کو دہلی کی جامع مسجد کے پاس جو نمازی نماز پڑھتے ہیں ان کو دیکھنے کا موقع ملا، تاج محل ہوٹل سے یا وہاں آس پاس کی جو بھی ہوٹل تھی، جب بھی وہ آس پاس کے ہوٹلوں میں مجھے رہنے کا موقع ملا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر لوگ بعض اوقات جمعہ کی نماز جب ہوتی تو زیادہ لوگ آ جاتے ہیں، تو لوگ وہاں پر صف باندھے نماز پڑھتے تھے اور باہر روڈ پر بھی آ جاتے تھے۔ تو روڈ پر جو صف بندھی ہوئی ہوتی تھی وہ منظر مجھے اتنا اٹریکٹ کرتا تھا بہت زیادہ، اور اسی منظر کو دیکھ کر بعد میں دھیرے دھیرے اسلام کی ان کے دل میں محبت آتی گئی اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو آپ دیکھیں کہ صرف ہماری ظاہری صفوں کو دیکھ کر آج لوگ متاثر ہو سکتے ہیں، تو جب ہمارے دل آپس میں مل جائیں گے تو اس کا کتنا کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ تو ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یعنی اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ صفیں کیسی ہونی چاہیے، کس طرح سے ڈسپلن سے کام کیا جائے، کس طرح سے صف بنائی جائے۔ اور جب ہم نماز کے لیے جاتے ہیں تو بعض اوقات خواتین جہاں دل چاہتا ہوتا ہے کھڑی ہو جاتی ہیں، نہیں، بلکہ ہم کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے، خاص طور سے خیال رکھنا چاہیے کہ ہم ایک لائن میں۔ آپ دیکھیں الحمدللہ یہاں پر تو کارپیٹ ڈلے ہوئے ہیں اور کارپیٹ پر لائنیں ڈلی ہوئی ہیں الحمدللہ۔ ابھی تراوی کے لیے جیسے ہم سب جا رہے ہیں، ہم کو اس کا اندازہ ہے نماز کے لیے، تو جب لائنیں ڈلی ہوئی ہیں تو ہم کو برابر اس لائن پر کھڑے رہنا چاہیے، صفوں میں بیچ میں گیپ نہیں رکھنا چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ جو عرب خواتین ہوتی ہیں ماشاء اللہ کتنا وہ اس بات کا احتیاط خیال رکھتی ہیں، احتیاط کرتی ہیں، کہ کس طرح سے وہ ہمارے پیر سے پیر ٹچ کرتی ہیں، کاندھے سے کاندھا ملاتی ہیں، اور ہم انڈیا پاکستان کے لوگوں کو اس کا احساس ہی نہیں ہوتا ہے۔ تو صف بنانے کا بہت زیادہ ہم خیال کریں، اس کا احترام کریں اور بیچ میں گیپ نہ رہنے دیں۔ اور ہمارا اکثر حال کیا ہوتا ہے کہ جہاں جاتے ہیں کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنی مرضی کی جگہ اے سی جہاں لگا ہوتا ہے ٹھنڈا تو اے سی کی جگہ کھڑے رہنے کے لیے ہم آگے کی صف آدھی کھلی چھوڑ دیتے ہیں اور پیچھے نئی صف بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بھی مناسب نہیں ہے، درست نہیں ہے، غلط ہے یہ بات۔ آپ کو صف کو کمپلیٹ کرنا ہوگا، اس صف کو مکمل کریں تبھی پیچھے دوسری صف بنائیں، جب تک پہلی آگے کی صف مکمل نہ ہو۔ آپ دیکھیں ایک انڈونیشیا کا منظر ہے، اور وہاں پر بہت بڑی بڑی مسجدیں ماشاءاللہ، اور ایک چیز وہاں پر یہی دیکھی گئی کہ وہاں کے جو لوگ ہیں بہت زیادہ اصول کے ساتھ، ڈسپلن کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ تو یہ منظر انسان کی آنکھوں کو بھی بھلا معلوم ہوتا ہے۔ تو جب فرشتے صف بنا کر کام کرتے ہیں تو انسان کو بھی چاہیے کہ وہ کیا کرے، ہر کام صف بنا کر کرتا جائے۔ آپ دیکھیں پرندوں کو آپ نے کبھی آسمان میں اڑتے ہوئے دیکھا ہے؟ ان کی بھی قطار بنی ہوتی ہے نا، کتنا خوبصورت وہ منظر ہوتا ہے کہ پرندے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو عقل نہیں دیے، جو عقل اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے ویسے اور دوسری مخلوق کو نہیں دی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں ان کا ڈسپلن، ان کا اس طرح سے آسمان کی وسعتوں میں، فضاؤں میں اڑنا، اس میں بھی قطار بنی ہوتی ہے، حالانکہ ان کو کیا خبر ہوگی، ایک پرندہ آگے ہوتا ہے اور سب اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو جب پرندے قطار بنا سکتے ہیں، صف بنا سکتے ہیں، ہم انسان کیوں اس کو فراموش کر دیتے ہیں؟ ہم تو بعض اوقات اپنی اس کو عقل مندی بتاتے کہ اچھا سارے لوگ گھنٹے بھر سے لائن میں کھڑے تھے اور میں نے گیا اور ایسا کیا اور چند منٹوں میں اپنا بل پے کر کے آ گیا، لوگ فخر سے بتاتے ہیں۔ آپ بتائیے کہ اچھا کام کیا، میری تو فلاں سے پہچان تھی، ہاسپٹل میں سب کے نمبر لگے ہوئے تھے، لیکن میں تو سیدھا اندر گیا اور اپنا کام کرا کے آ گیا۔ اب بےچارے جو اتنی دیر سے ویٹنگ لاؤنج میں بیٹھے ہیں اور صبح سے تھکے ہوئے ہیں، آپ نے ان کا حق مارا ہی نہیں مارا۔ تو یہ کوئی بڑائی نہیں ہے، یہ کوئی فخر کی بات نہیں، یہ تو الٹا کیا کہا جائے کہ سرزنش کرنے والی بات ہے کہ آپ نے برا کام کیا ہے، لیکن اس کو ہمارے پر اچھا سمجھا جاتا ہے، لوگوں کا حق مارا۔ پرندوں کو آپ دیکھیں کہ پرندے بھی کس طرح سے صف بنا کر آسمان کی وسعتوں میں، فضاؤں میں اڑتے ہیں۔ پھر آپ نے کبھی چونٹیوں کی لائن دیکھی ہے؟ گھر میں کبھی چونٹیاں ہو جاتی ہیں؟ یہاں تو نہیں ہوتا ہے، لیکن آپ نے دیکھو گے کہ انڈیا پاکستان میں ہمارے یہاں پر چونٹیاں بہت آتی ہیں، خصوصاً سردی کے دنوں میں۔ تو آپ دیکھیں کہ کس طرح سے ایک قطار میں چلتی ہیں چونٹیاں، کون ان کو دیتا ہے یہ حکم اور کون ان سے کرواتا ہے کام؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر رکھ دیا، جو چیز ایک ڈسپلن رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر، وہ کس طرح سے اس کو فالو کرتی ہیں، ایک کے پیچھے ایک چونٹی جائے گی، ذرا سی بھی لائن ان کی ٹیڑھی نہیں ہوتی ہے۔ اور ہزاروں کی تعداد میں چونٹیاں چلتی ہیں، لیکن وہ پوری ایک ہی لائن بنائے گی۔ آپ نے دیکھو کہ دیواروں سے لگ کر جو وہ اوپر چڑھتی ہیں تو وہ اسی لائن کے پیچھے چڑھتی ہیں چونٹیاں، ٹیڑھا میڑھا نہیں چلتی ہیں وہ۔ تو جب چونٹی یہ کام کر سکتی ہے، اتنی حقیر سی چیز ہے ہماری نظر میں چونٹی، تو وہ ڈسپلن کا خیال رکھتی ہے، وہ اصول کا خیال رکھتی ہے، وہ صف بناتی ہے، تو پھر انسان کیوں نہیں بناتا صف، انسان صف بنا کر کیوں نہیں کام کرتا؟ آپ نے دیکھو گا جو پرانے محلوں میں پہلے زمانے میں نل ہوا کرتے تھے، پانی کے نلکے ہوتے تھے نا جگہ جگہ محلوں میں، گورنمنٹ کی طرف سے لگے ہوتے تھے، سب سے زیادہ جھگڑے کہاں ہوتے تھے، کہاں ہوتے؟ اب تو خیر بہت حد تک ختم ہو گئے ہیں، لیکن ان نلکوں پر جو گورنمنٹ کے لگے ہوتے تھے، آپ نے دیکھا ہوگا محلے سے گزرتے ہوئے، آپ کی ضرور نظر پڑی ہوگی، اسکول میں ہم لوگ بچپن میں جاتے آتے تھے تو ہم دیکھتے تھے آئے دن جھگڑے وہاں ہوتے رہتے تھے۔ اب تو ہر ایک کے گھر میں نل ہو گئے ہیں، لیکن بہت سال پہلے کی بات ہے۔ تو کیوں یہ سارے جھگڑے ہوتے تھے؟ کیونکہ صف بنانے کا ہمارے یہاں رواج نہیں ہے کہ ہر کوئی آ کر نمبر لگا لے اپنا، ایک کے پیچھے ایک کھڑا ہو جائے، تو یہ ساری جھنجھٹ ہی نہ ہو، جھگڑا اور فساد ہی نہ ہو۔ تو بہرحال فرشتوں کی خوبی بتائی جا رہی ہے کہ وہ کائنات میں اللہ کے حکم سے سب باندھے کام انجام دیتے ہیں. اسی لیے ہمیں بھی یہ ڈسپلن سکھایا گیا کہ ہم بھی جب کام کریں تو اسی طرح سے ڈسپلن کے ساتھ اور جو ہمیں اصول بتائے گئے ہیں اسی کے تحت کام کریں. ہم نے آسمان دنیا کو تاروں کی زینت سے آراستہ کیا ہے اور ہر شیطان سرکش سے اس کو محفوظ کر دیا ہے. یہ شیاطین ملائے اعلیٰ کی باتیں نہیں سن سکتے, ہر طرف سے مارے اور ہانکے جاتے ہیں اور ان کے لیے پہم عذاب ہے. تاہم اگر کوئی ان میں سے کچھ لے اڑے تو ایک تیز شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے. آپ کو معلوم ہوگا نا کہ خصوصاً جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو اسپیشل پہرا تھا آسمانوں پر. سورہ جن میں ہم یہ بات پڑھتے ہیں کہ سورہ جن ہے, سورہ احقاف ہے, اس میں ہم پڑھیں گے یہ بات کہ شیطان خود حیران تھے, جن وغیرہ, کہ کیا بات ہے کہ آج کل آسمانوں پر اسپیشل پہرا ہے, کہ ہمیں وہاں کی کوئی سنگن لینے کی, کوئی خبر لینے کی کوشش بھی نہیں ہم کر سکتے, اور اگر کوشش کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے انتظام کیا تھا کہ ایک شہاب ثاقب ان کا پیچھا کرتا ہے جو ان کو وہاں سے دور بھگا دیتا ہے. کیونکہ قرآن نازل ہونے والا تھا, اتنا اہم فیصلہ ہو رہا تھا, اس لیے اس خبر کو محفوظ رکھا گیا تاکہ شیاطین اس میں سے کچھ لے نہ اڑیں. اور آج بھی سارا جو جادو کا زور چلتا ہے, دراصل یہ شیطانوں کی کچھ چھوٹی موٹی خبریں لائی ہوئی ہوتی ہیں جنوں کی اوپر سے آسمانوں سے, اور وہ ایک دو چھوٹی موٹی خبریں جو ان کو مل جاتی ہیں اس کی بنیاد پر وہ اتنا بڑا جادو کا جال پھیلائے ہوئے ہیں کہ لوگوں کو پھر سچی جھوٹی باتیں بتاتے ہیں. تو اگر کوئی وہاں سے کوشش کرتا بھی ہے تو ایک شہاب ثاقب اس کا پیچھا کرتا ہے. اب ان سے پوچھو ان کی پیدائش زیادہ مشکل ہے یا ان چیزوں کی جو ہم نے پیدا کر رکھی ہیں؟ ان کو ہم نے لیزدار گارے سے پیدا کیا ہے. تم اللہ کی قدرت کے کرشموں پر حیران ہو اور یہ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں. سمجھایا جاتا ہے تو سمجھ کر نہیں دیتے, کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو اسے ٹھٹوں میں اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو صریح جادو ہے. بھلا کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ جب ہم مر چکے ہوں اور مٹی بن جائیں اور ہڈیوں کا پنجہ رہ جائیں, اس وقت ہم پھر زندہ کر کے اٹھا کھڑا کیے جائیں, اور کہ ہمارے اگلے وقتوں کے آبا اور اجداد بھی اٹھائے جائیں گے؟ ان سے کہو ہاں, اور تم اللہ کے مقابلے میں بے بس ہو. بس ایک ہی جھڑکی ہوگی اور یہ کہے کہ اپنی آنکھوں سے وہ سب کچھ جس کی خبر دی جا رہی ہے دیکھ رہے ہوں گے. اس وقت یہ کہیں گے کہ ہائے ہماری کمبختی, یہ تو یوم الجزا ہے, یہ وہی فیصلے کا دن ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے. حکم ہوگا گھیر لاؤ سب ظالموں کو, ظالم اور ان کے ساتھیوں کو, اور ان معبودوں کو جن کی وہ اللہ کو چھوڑ کر بندگی کیا کرتے تھے. پھر ان سب کو جہنم کا راستہ دکھاؤ اور ذرا انہیں ٹھہراؤ, ان سے کچھ پوچھنا ہے. کیا ہو گیا تمہیں, اب کیوں ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے؟ آج تو یہ اپنے آپ کو اور ایک دوسرے کو حوالے کیے دے رہے ہیں. اس کے بعد یہ ایک دوسرے کی طرف مڑیں گے اور باہم تکرار شروع کر دیں گے. قالوا انکم کنتم تاتوننا عن الیمین قالوا بل لم تکونوا مومنین وما کان لنا علیکم من سلطان بل کنتم قوما طاغین فحق علینا قول ربنا انا لذائقون فاغویناکم انا کنا غاوین. باہم تکرار شروع کر دیں گے اور پیشواؤں سے کہیں گے, جو پیروی کرنے والے تھے, کہیں گے تم ہمارے پاس سیدھے رخ سے آتے تھے. وہ جواب دیں گے نہیں, بلکہ تم خود ایمان لانے والے نہ تھے, ہمارا تم پر کوئی زور نہ تھا, تم خود ہی سرکش لوگ تھے. آخر کار ہم اپنے رب کے اس فرمان کے مستحق ہو گئے کہ ہم عذاب کا مزہ چکھنے والے ہیں, سو ہم نے تم کو بہکایا, ہم خود بہکے ہوئے تھے. یعنی لیڈر اور فالوورز سب ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرائیں گے. فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ إِنَّ كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ. اس طرح وہ سب اس روز عذاب میں مشترک ہوں گے, ہم مجرموں کے ساتھ یہی کچھ کیا کرتے ہیں. یہ وہ لوگ تھے جب ان سے کہا جاتا اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے تو یہ گھمنڈ میں آ جاتے تھے اور کہتے تھے کیا ہم ایک شاعر مجنون کی خاطر اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں, حالانکہ وہ حق لے کر آیا تھا اور اس نے رسولوں کی تصدیق کی تھی. اب ان سے کہا جائے گا کہ تم لازمن دردناک سزا کا مزہ چکھنے والے ہو, اور تمہیں جو بدلہ بھی دیا جا رہا ہے انہیں اعمال کا دیا جا رہا ہے جو تم کرتے رہے. الا عباد اللہ المخلصین اولئک لہم رزق معلوم. مگر اللہ کے چیدہ بندے اس انجام بد سے محفوظ رہیں گے, ان کے لیے جانا بوجھا رزق ہے, ہر طرح کی لذیذ چیزیں اور نعمت بھری جنتیں جن میں وہ عزت کے ساتھ رکھے جائیں گے. فی جنات النعیم علی سرر متقابلین يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم أنها ينزفون وإنهم قاصرات الطرفين كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. اور نعمت بھری جنت ہے جن میں وہ عزت کے ساتھ رکھے جائیں گے، تختوں پر آمنے سامنے بیٹھیں گے، شراب کے چشموں سے ساغر بھر بھر کر ان کے درمیان پھرائے جائیں گے، چمکتی ہوئی شراب جو پینے والوں کے لیے لذت ہوگی، نہ ان کے جسم کو اس سے کوئی ضرر ہوگا اور نہ ان کی عقل اس سے خراب ہوگی، اور ان کے پاس نگاہیں بچانے والی خوبصورت آنکھوں والی عورتیں ہوں گی، ایسی نازک جیسے انڈے کے چھلکے کے نیچے چھپی ہوئی جھلی. اب یہاں پر کیونکہ عرب جو زمانے جاہلیت میں عرب کے یہاں پر جو دستور تھا یا ان کا رواج تھا کہ شراب ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، تو انہی کی چیزوں کو لے کر مثال دی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ تم جس چیز کو یہاں پر دنیا میں اچھا سمجھتے ہو، یہ تو پی کر انسان کا ذہن بہکتا ہے، نشہ آور چیزیں ہیں یہ، تو آخرت میں جو شراب دی جائے گی، جو مشروب دیا جائے گا، وہ دراصل نشے سے پاک ہوگا، اس میں کوئی خرابی نہیں ہوگی، اس کو پی کر انسان بہکے گا نہیں بلکہ اسے لطف آئے گا. اور ان کے یہاں پر دستور تھا کہ کاس کا جو لفظ ہے عربی زبان میں، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج ہمارے یہاں پر جو جام ہوتے ہیں آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا کہ جو اسپیشل قسم کے جام ہوتے ہیں، گلاسز ہوتے ہیں جو صرف مشروب کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، آپ پانی پینے کے لیے نہیں استعمال کرتے وہ. تو عرب کے یہاں پر بھی زمانے جاہلیت میں یہ بات مشہور تھی کہ جس میں وہ لوگ شراب پیتے تھے، جس میں مشروب پیا کرتے تھے، اسی کو کاس کہتے تھے. ورنہ ہر پیالے کو کاس نہیں کہا جاتا ہے، پانی پینے کے گلاس کو وہ کاس نہیں کہیں گے، تو جس میں مشروب پیا جاتا تھا اسی کو کاس کہا جاتا ہے. تو یہاں پر بھی بکاسن کا لفظ آیا ہے کہ وہ پیالے ہوں گے جو گردش کرائے جائیں گے، ساغر بھر بھر کر ان کے درمیان پھرائے جائیں گے. اور ہم پڑھتے ہیں نا، آپ کو معلوم ہے کہ قرآن میں یہ ہم کو اس طرح کا مضمون کئی جگہ ملتا ہے، وہ یطوف علیہم غلمان لہم کأنہم لؤلؤ مکنون، اور ان کی خدمت کے لیے گردش کریں گے ان کے خادم لڑکے ایسے خوبصورت جیسے صدف میں چھپے ہوئے موتی. سبحان اللہ، یعنی سرو کرنے کے لیے جو لڑکے ہوں گے وہ اتنے خوبصورت ہوں گے، تو آپ بتائیے کہ جو چیز سرو کی جائے گی وہ کتنی بہترین ہوگی. یہ جنت کا منظر بتایا جا رہا ہے ہم کو. اور پھر قواریر کا لفظ آتا ہے کہ ایسے شیشے کے پیالے جس کو قواریر کہا گیا، کہ یعنی چاندی سے صنعت کاری کی گئی ہوگی، یعنی شیشہ اور چاندی ملی ہوئی ہوگی. تو کہا جاتا ہے کہ دنیا میں تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ گلاس میں آپ کسی دھات کو ملا کر بنائیں. آپ دیکھیں گلاس بالکل ایک الگ ہوتا ہے، اور اگر اس کے اوپر کوئی دھات کی خوبصورتی بنائی گئی ہو تو وہ اوپر سے بنائی جاتی ہے، لگائی جاتی ہے. گلاس کے اندر آپ اس کو مکس کر کے نہیں بنا سکتے، ایسی کوئی صنعت پیدا ہی نہیں ہوئی ہے بتائی جاتی ہے ابھی تک، ایسی کوئی فیکٹری ایجاد نہیں ہوئی ہے جو دھات کے ساتھ کانچ کو ملا کر کوئی چیز بنائے. تو جنت کے جو ساغر ہوں گے، جو جام ہوں گے، جو کاس ہوں گے، وہ قواریر کا لفظ اس کے لیے آتا ہے کہ وہ چاندی کی نقش و نگار اس کے اوپر کی گئی ہوگی، اور اس کے اندر سے کی گئی ہوگی، یعنی ایسے انسان جو بناتا ہے ظاہری اوپر سے ویسی نہیں ہوگی. سبحان اللہ، آپ تصور کریں ذرا کہ یہ سارے جنت کے انعامات پڑھ کر بھی ہمارا دل نہیں چاہتا اس کی طرف لپکنے کو، اس کی طرف جانے کو. کیا کچھ آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان اللہ تعالیٰ نے وہاں رکھا ہے، ہم قرآن میں پڑھتے ہیں، انسان تصور بھی نہیں کر سکتا اس کا. آج ہم دنیا میں کراکری کے کتنے ہم کریزی ہوتے ہیں نا، جیسے جیسے نئی نئی ڈشز آتی ہیں انسان کا دل لپکتا ہے نہیں لپکتا اس کی جانب. ہم پرانے استعمال کرنا چھوڑ دیتے کہ اچھا یہ بہت پرانے ہو گئے، اب جو لیٹسٹ ڈیزائن ہے ہم وہ یوز کرتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ وہ دسترخوان کا منظر ہی بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے جہاں پر خوبصورت کراکری میں خوبصورت ڈشز چیزیں بنا کر پیش کی گئی ہوں، کتنا اچھا وہ منظر لگتا ہے نا. تو جنت اللہ تعالیٰ جو چیزیں انسان کو بھاتی ہیں، جن چیزوں کے پیچھے انسان کا دل لپکتا ہے، وہی چیزیں بتائی ہیں اللہ تعالیٰ نے کہ جنت میں بھی یہی سب ہوگا، تاکہ انسان کا دل اس کی طرف لپکے، وہ اس کے لیے کوشش کرے. اور اگر کوشش کرنی چاہیے تو صرف جنت ہی کے لیے کوشش کرنی چاہیے، یقین جانی. وَسَارِعُوا وَسَابِقُوا، جنت کے لیے مقابلہ کرو، دوڑ لگاؤ، بھاگو، سبقت کرو، اس جنت کے لیے کہا گیا ہے کہ اس کے لیے دوڑ لگائی جائے. قرآن میں اور آتا ہے وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا، اور ان کی خدمت کے لیے گردش کریں گے ایسے لڑکے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہنے والے ہیں، تم انہیں دیکھو تو سمجھو کہ موتی بکھیر دیے گئے ہیں. سبحان اللہ، کتنی خوبصورت تشبیہ دی گئی ہے. ایک روایت بھی ہم کو اس سلسلے میں ملتی ہے کہ بچے وہاں پر ہوں گے جو یہ جاموں کو گردش کرائیں گے، اور ایک ضعیف روایت ہے اصل میں کہ یہ غیر مسلموں کے بچے ہوں گے جو ابھی بلوغت کو نہ پہنچے ہوں گے, جو جنت میں پھر رکھے جائیں گے سرو کرنے کے لیے. بہرحال یہ ایک الگ بحث ہے, ہم کو اس بحث میں نہیں پڑھنا ہے, کیونکہ الگ الگ مفسرین نے اس کے بارے میں اپنی اپنی رائے دی ہے کہ وہ کون لڑکے ہوں گے جو سرو کریں گے وہاں پر. لیکن ہم کو تو اصل مطلب کس سے ہے کہ سرو کیا جائے گا بہرحال, اور جنتیوں کو سرو کیا جائے گا, اور یہ جنتی کون لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاری تھی. تو ہمیشہ باغوں اور چشموں میں رہیں گے, خوبصورت آنکھوں والی حوریں ہوں گی, ساغر گردش کرائے جائیں گے, جو مشروب کے اسپیشل پیالے ہوں گے. وہی بات آپ دھیان میں رکھیں کہ بکاس کا لفظ آیا کاسن کا لفظ, جو عام گلاسز کے لیے استعمال نہیں ہوتے, جو اسپیشل گلاس ہوتے ہیں جس میں کوئی مشروب دیا جاتا ہے. اور پھر یہاں پر حوروں کی خوبصورتی بتائی گئی ہے, اور کیا ان کی خاصیت بتائی گئی, قاصرات الطرف عین, نگاہیں بچانے والی, خوبصورت آنکھوں والی, یعنی کسی اور کی طرف نگاہ نہ اٹھانے والی یا اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور کی طرف نہ دیکھنے والی. تو یہ ان کی خوبصورتی بتائی گئی ہے. اور یہاں پر کأنہن بیض مکنون, گویا وہ چھپے ہوئے یا محفوظ رکھے ہوئے انڈے ہوں. اور آپ نے وہ انڈے کے اندر جو جھلی دیکھی ہے, آپ نے جو انڈے کے کور کے اندر ہوتی ہے, بالکل پتلی سی جھلی, کتنی باریک ہوتی ہے نا وہ, کہ مضبوط بھی ہوتی ہے اور باریک بھی ہوتی ہے, کہ اندر سے سب دکھائی دے رہا ہوتا ہے, یعنی اس کے اندر کیا ہے. تو ام سلمہ کی ایک روایت ملتی ہے ہم کو اس بارے میں, کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ نقل کرتی ہیں, فرماتی کہ میں نے اس آیت کا مطلب جب اللہ کے رسول سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ ان کی نرمی اور نزاکت اس جھلی جیسی ہوگی جو انڈے کے چھلکے اور اس کے گودے کے درمیان ہوتی ہے. سبحان اللہ, یعنی ان کی نازکی, ان کی نرمی نزاکت ایسی ہوگی جو وہ جھلی ہوتی ہے جیسے, اتنی یعنی ان کی نازکی کی مثال بیان کی گئی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے تشبیہ دی ہے آپ دیکھیں, کہ اس سے بڑھ کر بھی نرم چیز کوئی ہو سکتی ہے, نازک چیز کوئی ہو سکتی ہے, اس سے تشبیہ دی ہے. پھر وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر حالات پوچھیں گے. اب آپ دیکھیں جنت کا جو منظر ہے, یعنی قرآن کا جو کنورسیشن ہے وہ اتنا بہترین ہوتا ہے, جو انداز بیان ہے بالکل ایسے لگتا ہے گویا کہ وہ منظر پورا ہماری نظروں کے سامنے آ رہا ہو. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس طرح سے منظر کشی, یعنی قرآن کی آیت, یعنی قرآن کی آیتیں ایک تو اپنے آپ میں معجزہ ہے ہی ہیں, لیکن اس کا بیان کرنے کا جو انداز ہے قرآن کا, جو آیتیں اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں, وہ آیتیں ایسے ہم کو ظاہر کرواتی ہیں کہ جیسے گویا کہ ہم اپنی آنکھوں سے وہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں. ایک سمجھے ایک ہمارے سامنے, آنکھوں کے سامنے ایک منظر گردش کر رہا ہے, تصور یہ دلایا جاتا ہے. پھر وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر حالات پوچھیں گے. ان میں سے ایک کہے گا, دنیا میں میرا ایک ہم نشین تھا جو مجھ سے کہا کرتا تھا کہ تم بھی تصدیق کرنے والوں میں سے ہو, کہ واقعی جب ہم مر چکے ہوں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجر بن کر رہ جائیں گے تو ہمیں جزا اور سزا دی جائے گی. اب کیا آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ صاحب اب کہاں ہیں, یعنی اب یہ جنت میں آپس میں ایک دوسرے سے بات ہو رہی ہے, اور اپنے قریبی ساتھی سے وہ پوچھے گا کہ اچھا وہ ایک ساتھی ہوا کرتا تھا, وہ اس طرح سے تھا, اچھا اب آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ کہاں ہیں. اور جیسے اب ہوتا ہے نا کہ لائیو بتایا جاتا ہے, لائیو ٹیلی کاسٹ, اور ایک طرف سے خبریں پڑھنے والی خبریں پڑھ رہی ہوتی ہے, اور دوسری طرف سے دوسرا منظر بھی وہیں پر ایک کونے میں فٹ کر دیا جاتا ہے, یعنی وہیں بیٹھے بیٹھے دوسرا منظر بھی آپ دیکھ لیں دوسرے ملک کا. تو جب انسان یہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی اس طرح سے وہ اپنا سکتا ہے اور انوینٹ کر سکتا ہے, جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دماغ دیا ہے اور اللہ ہی کی مدد سے وہ کرتا ہے, تو آپ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل ہوگا بھلا کہ ایک جگہ کا منظر وہیں بیٹھے بیٹھے دوسری جگہ بتا دے. تو کہا جائے گا کہ اب کیا آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ صاحب اب کہاں ہیں. یہ کہہ کر جو ہی وہ جھکے گا تو جہنم کی گہرائی میں اس کو دیکھ لے گا, اور اسے خطاب کر کے کہے گا, یعنی اب آپ دیکھیں کہ وہاں پر بات چیت کرنے کے لیے کوئی آپ کو فون وون کی بھی ضرورت نہیں ہے, سبحان اللہ, کہ ڈائریکٹ اس تک آواز پہنچ جائے گی. اللہ کی قسم تو مجھے تباہ ہی کر دینے والا تھا, میرے رب کا فضل شامل حال نہ ہوتا تو آج میں بھی ان لوگوں میں سے ہوتا جو پکڑے ہوئے آئے ہیں. اچھا تو کیا اب ہم مرنے والے نہیں ہیں؟ موت جو ہمیں آنی تھی وہ بس پہلے آ چکی, اب ہمیں کوئی عذاب نہیں ہونا. سبحان اللہ, یعنی وہ جو جنتی شخص ہوگا وہ اپنے اس دوست سے پوچھے گا جو کہ آخرت پر یقین نہیں رکھتا تھا اور اس کو بھی بہکانا چاہتا تھا. اور آج بھی ایسے ہوتے ہیں نا, آپ نیکی کی طرف چلتے ہیں, آپ کو 10 لوگ بہکانے والے آ جاتے ہیں کہ یہ کیا اپنے آپ کو مجنو بنا رکھا ہے, اور تم لوگ تو بالکل ہی دیوانے ہو گئے ہو, یہ کہ بس صرف قرآن قرآن کی باتیں کرتے ہو, زندگی دنیا بھی تو زندگی, دنیا میں زندگی تو گزارنا ہے نا, کچھ انجوائے بھی کرو, کچھ دنیا دار بھی بنو, دنیا بھی نبھانا پڑتی ہے. تو وہ آپ کو بھی کھینچتے ہیں اپنی طرف, خود تو چلنا نہیں چاہتے, آپ کو بھی کھینچنا چاہتے ہیں. تو یہ شخص اس سے وہی کہے گا جو جہنم میں ہوگا, کہے گا کہ اچھا میں نے تمہاری بات نہیں مانی تھی, اگر میں تمہاری بات مان لی ہوتی تم نے تو مجھے بہکانے میں کوئی کسر ہی نہیں چھوڑی تھی. اچھا ہوا میں بہکا نہیں، تمہاری باتوں میں نہیں آیا، ورنہ آج میرا بھی انجام وہی ہوتا جو تمہارا ہوا ہے، کہ تم جہنم کے کھائی میں گرے ہوئے ہو اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے بچا لیا۔ تو آپ دیکھیں کہ دنیا میں آپ کو ایسے بہت سارے لوگ ملیں گے کہ جو آپ کو دنیا کی طرف کھینچنا چاہیں گے کہ چھوڑو یہ دینداری، تو کیا آپ بات مان لیں گے؟ نہیں نا، کیونکہ یہ تو خسارے کا سودا ہوا۔ اگر آپ بات مان لیتے ہیں تو یہ تو آپ نے نقصان کر ڈالا اپنا۔ یہ منظر ہمارے لیے کافی ہے، اگر ہم یہ بات پڑھ لیتے ہیں اور یہ چیز ہمارے سامنے آ گئی تو اب تو ہمیں اور الرٹ رہنا چاہیے کہ کوئی ہمیں بہکانا دے اس راستے سے، جنت کے راستے سے کوئی ہمیں کھینچ کر وہاں سے ہٹانا دے۔ ہمیں اس راستے پر چلتے رہنا ہے تاکہ ہم اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائیں۔ صراط مستقیم جو کہ سیدھا جنت کی طرف جاتا ہے، جو راستہ ان ھذا لھو الفوز العظیم، یقیناً یہی عظیم الشان کامیابی ہے۔ لمثل ھذا فلیعمل العاملون، ایسی ہی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اصل انسان کو عمل کس لیے کرنا ہے، جد و جہد کوشش کس لیے کرنی ہے، ایسی کامیابی کے لیے۔ کون سی کامیابی کے لیے؟ جو جنت میں لے جائے انسان کو۔ تو جنت بھی کیسے ملے گی؟ اللہ کا فضل اور رحمت تو ہوگا، لیکن اس کے لیے جو ٹکٹ ہوگی انٹر ہونے کی وہ کیا ہوگی؟ عمل صالح۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلیعمل العاملون، بس چاہیے کہ ایسے عمل کریں، عمل کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ عمل کریں۔ کہو یہ ضیافت اچھی ہے، یہ زقوم کا درخت، ہم نے اس درخت کو ظالموں کے لیے فتنہ بنا دیا ہے۔ وہ ایک درخت ہے جو جہنم کی تہ سے نکلتا ہے، اس کی شگوفے ایسے ہیں جیسے شیطانوں کے سر، جہنم کے لوگ اسے کھائیں گے اور اسی سے پیٹ بھریں گے، پھر اس پر پینے کے لیے ان کو کھولتا ہوا پانی ملے گا، اور اس کے بعد ان کی واپسی اسی آتش دوزخ کی طرف ہوگی۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا اور انہی کے نقش قدم پر دوڑ چلے، حالانکہ ان سے پہلے بہت سے لوگ گمراہ ہو چکے تھے اور ان میں ہم نے تنبیہ کرنے والے رسول بھیجے تھے۔ اب دیکھ لو کہ ان تنبیہ کیے جانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ اس بد انجامی سے بس اللہ کے وہی بندے بچے ہیں جنہیں اس نے اپنے لیے خالص کر لیا ہے۔ سبحان اللہ، الا عباد اللہ المخلصین۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بس چاہیے کہ عمل کرنا چاہیے ان لوگوں کو جو عمل کرنے والے ہیں جنت کے لیے۔ اور ابھی جو آیت کا اختتام ہو، وہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو مخلص بندے ہوں گے وہ جہنم سے، آتش دوزخ سے بچ جائیں گے، یا اس زخم کے درخت سے بچ جائیں گے۔ تو آخر کیا وہ عمل ہے؟ ویسے تو بہت سارے عمل ہیں، لیکن ہم بخاری کی دو حدیثیں دیکھتے ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بتائیے کون سا عمل افضل ہے، ای العمل افضل؟ آپ نے فرمایا ایمان لانا۔ پوچھا گیا پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ پوچھا گیا پھر کون سا؟ پھر آپ نے فرمایا حج مبرور، یعنی نیکیوں والا حج۔ تو یہ عمل ہے جس کو سب سے افضل عمل کہا گیا۔ ایک اور دوسری روایت ہے جس سے پتہ چلتا ہے، یعنی مختلف اوقات میں اللہ کے رسول نے مختلف جوابات دیے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے اس حدیث کے، کہ جب پوچھا گیا کہ کون سا عمل افضل ہے تو کہا کہ نماز کو وقت پر ادا کرنا، والدین سے اچھا سلوک کرنا، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ یہ بھی بخاری کی حدیث ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ پھر عمل صالح وہ کیا ہوں گے۔ پہلے تو ہم نے پڑھا کہ ایمان لانا، الحمدللہ ہم سب ایمان والے ہیں، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، اور ہم سب جانتے کہ جہاد کیا ہے۔ ہم نے اس دن سعی اور کوشش اور جد و جہد کے بارے میں پڑھا تھا کہ مسلسل اس راہ میں کوشش کرتے چلے جانا، اور پھر حج مبرور۔ اسی طرح سے دوسری حدیث میں نماز کو وقت پر ادا کرنا، والدین سے اچھا سلوک کرنا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، یہاں پر بھی جہاد کا ذکر آیا ہے۔ اور وقت پر نماز، آپ دیکھیں کہ یہ جنت میں لے جانے والا کام ہے۔ نماز تو ہر کوئی پڑھ لیتا ہے، لیکن اصل خوبی اس کی کیا ہے نماز کی؟ اس کو وقت پر ادا کرنا۔ ہم کو اس سے پہلے نوح علیہ السلام نے پکارا تھا تو دیکھو کہ ہم کیسے اچھے جواب دینے والے تھے۔ ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو کرب عظیم سے بچا لیا اور اسی کی نسل کو باقی رکھا، اور بعد کی نسلوں میں اس کی تعریف اور توصیف چھوڑ دی۔ سلام ہے نوح علیہ السلام پر تمام دنیا والوں میں، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیا کرتے ہیں۔ در حقیقت وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا، پھر دوسرے گروہ کو ہم نے غرق کر دیا، اور نوح علیہ السلام ہی کے طریقے پر چلنے والا ابراہیم علیہ السلام تھا۔ جب وہ اپنے رب کے حضور قلب سلیم لے کر آیا، جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا یہ کیا چیزیں ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو یا کر رہے ہو، کیا اللہ کو چھوڑ کر جھوٹ کھڑے ہوئے معبود چاہتے ہو، آخر اللہ رب العالمین کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے؟ پھر اس نے تاروں پر ایک نگاہ ڈالی اور کہا میری طبیعت خراب ہے، چنانچہ وہ لوگ اسے چھوڑ کر چلے گئے۔ ان کے پیچھے وہ چپکے سے ان کے معبودوں کے مندر میں گھس گیا اور بولا، آپ لوگ کھاتے کیوں نہیں ہیں؟ کیا ہو گیا؟ آپ لوگ بولتے بھی نہیں؟ اس کے بعد وہ ان پر پل پڑا اور سیدھے ہاتھ سے خوب ضربیں لگائیں۔ واپس آ کر وہ لوگ بھاگے بھاگے اس کے پاس آئے۔ اس نے کہا، کیا تم اپنی ہی تراشی ہوئی چیزوں کو پوجتے ہو، حالانکہ اللہ ہی نے تم کو بھی پیدا کیا ہے اور ان چیزوں کو بھی جنہیں تم بناتے ہو؟ انہوں نے آپس میں کہا، اس کے لیے ایک اللہ تیار کرو اور اسے دہکتی ہوئی آگ کے ڈھیر میں پھینک دو۔ انہوں نے اس کے خلاف ایک کاروائی کرنی چاہی، مگر ہم نے انہیں کو نیچا دکھا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، رب ہب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم فلما بلغ معہ السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدونی ان شاء اللہ من الصابرین۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں، وہی میری رہنمائی کرے گا۔ اے پروردگار، مجھے ایک بیٹا عطا کر جو صالح میں سے ہو۔ اس دعا کے جواب میں ہم نے اس کو ایک حلیم اور بردبار لڑکی کی بشارت دی۔ وہ لڑکا جب اس کے ساتھ دوڑ دھوپ کی کرنے کی عمر کو پہنچ گیا تو ایک روز ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا، بیٹا، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو بتا تیرا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا، ابا جان، جو کچھ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اسے کر ڈالیے، آپ انشاءاللہ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ آخر کو جب ان دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا، فلما اسلم وتله للجبین وناديناه ایا ابراہیم قد صدقت الرؤیا ان كذلك نجزی المحسنین ان هذا له البلاء المبین وفديناه بذبح عظیم وتركنا عليه في الآخرين سلام على ابراہیم كذلك نجزی المحسنین انه من عبادنا المؤمنین وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين۔ ان دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو ماتھے کے بل گرا دیا اور ہم نے ندا دی کہ ابراہیم، تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ یقیناً یہ ایک کھلی آزمائش تھی اور ہم نے ایک بڑی قربانی فدیے میں دے کر اس بچے کو چھڑا لیا اور اس کی تعریف اور توصیف ہمیشہ کے لیے بعد کی نسلوں میں چھوڑ دی۔ سلام ہے ابراہیم پر، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا اور ہم نے اسے اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی، ایک نبی صالحین میں سے، اور اسے اور اسحاق کو برکت دی۔ یہاں پر وہ واقعہ بیان کیا گیا ہے جو بہت ہی ہم سب جانتے ہیں کہ ایک ایسا یہ واقعہ ہے کہ انسان اس پر جتنا غور کرے وہ اسے دنگ کر دیتا ہے، حیران کر دیتا ہے کہ ایسی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری، ایسی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کہ اللہ کی اطاعت میں، اس کی محبت میں انسان اپنی اولاد کو قربان کر دے، اور اولاد بھی کون سی جو کہ کئی سالوں کے بعد بڑھاپے میں ہوئی ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب اس خواب کا ذکر اپنے بیٹے سے کیا کہ جب وہ خواب میں دیکھتے تھے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، جب بیٹے سے ذکر کیا، اور بیٹا بھی صرف نوجوانی کی عمر میں تھا، وہ کوئی ابھی بڑے عمر کے نہیں تھے اسماعیل علیہ السلام، لیکن جب آپ نے اسماعیل علیہ السلام سے اس کا ذکر کیا کہ بیٹے، میں تمہیں خواب میں ذبح کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، اور ہم سب جانتے ہیں کہ نبیوں کے جو خواب ہوتے ہیں وہ سچے ہوتے ہیں، تو بیٹے کا جو انداز تھا آپ دیکھیں کہ کیا کہتے ہیں کہ یا ابتی افعل ما تؤمر ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، کہ اے ابا جان، آپ کو جو حکم دیا جاتا ہے اسے کر ڈالیے، انشاءاللہ آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں یہ ہوتی ہے فرما برداری۔ اس کو کہتے ہیں کہ اس قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ کیوں ابراہیم علیہ السلام کو دنیا کا پیشوا اور امام بنایا گیا؟ کیوں ان کو خلیل اللہ کہا گیا؟ کیوں ان کو امام الناس کہا گیا؟ کیوں ان کو امتن قانتن کہا گیا؟ آپ ان کی قربانیاں بھی تو دیکھیں، آپ ان کی جانساری دیکھیں اللہ کی خاطر۔ کسی مفسر نے یہ لکھا تھا ان کے بارے میں کہ جب سوچتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام پر جو ان کو کہا گیا کہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ، جو انہوں نے دعا کی تھی، تو حسنہ کیا تھی دنیا میں ان کے لیے؟ ہم تو سوچتے ہیں کہ اچھا، مال و دولت کی فراوانی، اولاد کی فراوانی، یا ہر طرح کی خوشحالی، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے لیے دنیا میں حسنہ کیا تھی؟ تو ہر آزمائش میں کامیابی سے اترنا، ہر آزمائش کو پورا کرنا، یہ دراصل دنیا میں حسنہ تھی، کہ جو بھی آزمائشیں آئیں دنیا میں اس پر فوراً سمینا اور تانا کہنا، فوراً سر چھکا دینا، یہ ہوتی ہے فرما برداری۔ اور آپ دیکھیں کہ معمولی بات نہیں، ذرا ہم اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر دیکھیں کہ جو چیز سے ہم کو محبت ہو جاتی ہے، چاہے وہ اپنے گھر کا کوئی جانور ہی کیوں نہ جو انسان نے پالا ہو, جس کو جانوروں سے بھی محبت ہو جاتی ہے, تو یہ تو اولاد, اور وہ بھی بیٹا. اتنے سالوں سے انہوں نے دعا کی تھی اور بڑھاپے کی اولاد تھی ان کی, اس کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر دینا, قربان کر دینا, یعنی قربانی کی اس سے بڑی مثال بھی کوئی ہو سکتی ہے بھلا؟ یعنی پورے قرآن میں آپ کو کہیں یہ مثال نہیں ملے گی جو ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کی مثال ہم کو ملتی ہے. اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا ایسا اعلیٰ نمونہ ہم کہیں بھی نہیں دیکھ سکتے. تو جب انہوں نے اپنے بچے کو, کیونکہ یہاں پر آ رہا ہے نا بط اللہ للجبین, کہ جب انہوں نے ماتھے کے بل گرا دیا, پیشانی کے بل, یعنی اب وہ ذبح کرنے والے تھے, یعنی پورا انہوں نے ارادہ کر لیا تھا ذبح کرنے والے تھے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک فدیہ بھیج دیا, دے دیا قربانی کے لیے, ایک مینڈھا ان کی جگہ آ گیا تھا اور وہ پھر ذبح ہو گیا اور بیٹے کو بچا لیا گیا. تو اللہ تعالیٰ صرف آزمانا چاہ رہے تھے, یہ بلاؤ یعنی بڑی آزمائش تھی. اللہ تعالیٰ فرما رہے بلا المبین کا لفظ ہے, اور واقعی میں بہت بڑی آزمائش تھی. اور یہ تو نہیں اللہ تعالیٰ نے خواب میں دکھایا کہ انہوں نے ذبح کر دیا, بس یہ کہ ذبح کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ چاہتا تھا, دیکھنا چاہتا تھا اللہ تعالیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام کہاں تک جا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں, اور وہ اس آخری حد کو بھی پہنچ گئے. کیوں کہا گیا کہ لا یؤمن احدکم حتی احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں کا کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی ذات سے, اپنے والدین سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے. تو یہ رسول کی محبت کیوں ہے؟ اس لیے کہ ان کی اطاعت کی جائے. یعنی محبت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بس آپ محبت کا دعویٰ تو بات کرتے ہیں کہ جب ان کا نام ہے تو آنکھوں کو چوم لیا, ہونٹوں کو لگا لیا, یہ محبت نہیں ہے. محبت یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کا ثبوت پیش کریں, جیسے ابراہیم علیہ السلام نے ثبوت پیش کیا. یہ ہوتی ہے اللہ سے محبت, اور پھر رسول سے محبت بھی ہوگی کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کریں, فوراً اپنا سر جھکا دیں, فوراً اپنے آپ کو اطاعت پر, اطاعت کی طرف موڑ دیں. سمعنا واطعنا, یہ ہمارا رویہ ہونا چاہیے. حفیظ جالندھری ایک شاعر ہیں, شاہنامہ اسلام ان کی ایک مجموعہ بھی ہے, اس میں ان کی ایک نظم ہے بہت ہی اچھی ہے. پدر بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے, کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے. یہ دیکھا ہے کہ میں خود آپ تجھ کو ذبح کرتا ہوں, خدا کے حکم سے تیرے لہو میں ہاتھ دھرتا ہوں. سعادت مند بیٹا جھک گیا فرمان باری پر, زمین و آسماں حیران تھے اس اطاعت گزاری پر. رضا جوئی کی یہ صورت نظر آئی نہ تھی اب تک, یہ جرات پیش تر انسان دکھلائی نہ تھی اب تک. عجب بشاش تھے دونوں رضائے رب عزت پر, تعامل یہ تذبذب کچھ نہ تھا دونوں کی صورت پر. کہا فرزند نے اے باپ اسماعیل صابر ہے, خدا کے نام پر بندہ پے تکمیل حاضر ہے. مگر آنکھوں پہ آپ اپنے پٹی باندھ لیجئے گا, میرے ہاتھوں میں اور پیروں میں رسی باندھ دیجیے گا. مبادہ آپ کو صورت پہ میری رحم آ جائے, مبادہ میں تڑپ کر چھوٹ جاؤں ہاتھ تھرائے. پسر کی بات سن کر باپ نے تعریف فرمائی, یہ رسی اور پٹی باندھنی ان کو پسند آئی. ہوئے ہر طرح تیار اب دونوں باپ اور بیٹے, چھری اس نے سنبھالی تو یہ جھٹ قدموں پہ آ لیٹے. پچھاڑا اور گھٹنا سی نئے معصوم پر رکھا, چھری پتھر پہ رگڑی ہاتھ کو حلقوم پر رکھا. زمیں سہمی پڑی تھی آسماں ساکن تھا بیچارہ, نہ اس سے پیش تھا دیکھا تھا یہ حیرت کا نظارہ. پدر تھا مطمئن بیٹے کے چہرے پر بحالی تھی, چھری حلقوں میں اسماعیل پر چلنے ہی والی تھی. مشیت کا مگر دریائے رحمت جوش میں آیا کہ اسماعیل کا ایک رونگ ٹکٹنی نہیں پایا. ہوئے جبریل نازل اور تھاما ہاتھ حضرت کا, کہا بس امتحا مقصود تھا اسار و جرت کا. خطاب اس دن سے پایا اسماعیل نے ذبیح اللہ, خدا نے آپ ان کے حق میں فرمایا ذبیح اللہ. یعنی اس میں بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں جو کہ ہم کو کچھ معلوم نہیں ہے کہ کس طرح سے معاملہ پیش آیا تھا, کہ آنکھوں پہ پٹی باندھی تھی یا اس طرح سے کیا تھا, یہ ایکسٹرا کی چیزیں ہیں. لیکن ایکچولی انہوں نے نظم لکھی ہے, دراصل بتانے کی کوشش کی ہے کہ کیسا وہ منظر ہوگا کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے جا رہا ہے. یہ معمولی بات نہیں تھی, اور واقعی میں زمین ساکن تھی, آسماں سہما ہوا تھا کہ ایسا منظر ایسا نظارہ وہ دیکھ رہا تھا. ہم اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کہیں ذرا کہ ہم تو قربانی کرنے سے یعنی اتنے ہیلے بہانے کرتے ہیں کہ اچھا جس پر زکوٰۃ فرض ہو کہ وہی قربانی اس پر ہی فرض ہے بس, اور کیا قربانی دینا ضروری ہے؟ اس سے بہتر ہے, قربانی سے بہتر ہے کہ ہم یہ پیسے غریبوں کو کیوں نہ دے دیں. کون یہ جھنجھٹ مول لے قربانی کی کہ گھر میں گوشت آئے گا, اسمیل ہوگی اور خون بہے گا, اور کون اتنا کام کرے گا, ہمارا کچن خراب ہوگا. یعنی ہم کو تو ہم قربانی, بچوں کی تو قربانی دور کی بات ہے, وہ تو چھوڑ ہی دیں, وہ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے لیا تھا بس امتحان. یہاں تو کوئی قربانی نہیں دینی پڑ رہی، آپ کو صرف جانور ذبح کرنا پڑ رہا ہے ان کی سنت پر قائم رہ کر، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو دست اس دن یوم النہر جو کہلاتا ہے ذلحجہ کی 10 تاریخ کو، اس دن جانور کا خون بہانے سے زیادہ کوئی اور عمل پسند نہیں ہے، لیکن ہم نے اپنے حساب سے، اپنے مطابق، اپنی فلسفیانہ سوچ سے اس قربانی کو بھی ہم ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیا ضرورت ہے قربانی کرنے کی. جی بچوں کو بھی دور رکھنے کے بچے دہشت زدہ ہو جائیں گے. کیوں بچے؟ جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کس لیے کیا بتائیے؟ یہ تو وہ وہی والی سوچ ہو گئی نا جیسے آج کل اس نے کمپین چلایا ہوا ہے، کس نے؟ شاید مینکا گاندھی ہے، کہ وہ جانوروں کے بچوں کو پال رہی ہے. کتوں کو بھی نہ مارا جائے، بلی کو بھی نہ مارا جائے، اور سانپوں کو بھی نہ مارا جائے، جتنے بھی موزی جانور ہے کسی کو بھی نہ مارا جائے، کہتے ہیں کہ رحم کے خلاف ہے یہ. تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو پیدا ہی انسان کی خدمت کے لیے کیا ہے، تو جانوروں کا خون بہانا اللہ تعالیٰ کو اس دن بہت زیادہ پسندیدہ ہے. اب جانوروں کو جس چیز کے لیے پیدا کیا، اگر ان سے وہ کام نہیں لیں گے تو پھر جانوروں کا کیا حال ہوگا؟ آپ بتائیے، جانور کچھ کام کے نہیں رہتے ہیں. ابھی مہاراشٹر میں گوشت پر پابندی لگا دی گئی. آپ یقین جانیے کسان اتنے پریشان ہیں، پہلے ہی ان کے پاس کوئی آمدنی نہیں ہے. اب یہ جو ان کی کھیتی باڑی کے جانور ہوا کرتے تھے، جو جانور ہل چلانے کے قابل نہیں رہتے تھے، اب اس کو وہ کیا کرے؟ چارہ کھلائیں، مزید ان کو پالے، پروان چڑھائیں، اور پیسہ بھی خرچ کریں، اور وہ جانور ان کو کوئی فائدہ بھی نہ دے، دودھ بھی نہ دے، اور جانور کھیتوں میں ہل بھی نہ چلائے. تو ایسے ہی جانور وہ لوگ سیل کر دیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کو آمدنی ہوتی تھی. اب جب گوشت پر پابندی لگا دی گئی تو کیا ہوا کہ وہ جانور بیچنے سے وہ بےچارے محروم ہو گئے، کوئی جانور خرید نہیں رہا ہے ان کے، اور وہ جانوروں کو ان کو خرچہ بھی کرنا ہے ان کے اوپر. تو اللہ تعالیٰ نے جو ایک انتظام رکھا ہے، ایک سسٹم رکھا ہے، وہ بہت بہترین سسٹم ہے. جانوروں کو پیدا ہی اس لیے کیا گیا ہے انسانوں کی خدمت کے لیے، کہ ان کے گوشت سے، ان کے سے جو مشروب نکلتا ہے، دودھ وغیرہ، اس سے ہم فائدہ اٹھائیں. تو بہرحال بچوں کو بھی ہم کو دکھانا چاہیے، یہ سنت ہم کو زندہ رکھنا ہے. ہمارے گھر میں قربانی ہونی چاہیے. اور دیکھیں اللہ کے رسول کے پاس کیا اتنا مال تھا، صاحب نصاب تھے آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا آپ زکات دیا کرتے تھے؟ نہیں تھے آپ صاحب نصاب، لیکن آپ نے برابر ہر سال قربانی کی، اور حج کے موقع پر تو آپ نے 100 اونٹوں کی قربانی دی. کتنے سارے 60 سے زیادہ آپ نے قربان کیے، خود اپنے ہاتھ سے ان کو ذبح کیا. کتنا تھک گئے ہوں گے آپ سوچئے، لیکن آپ خود کرتے رہے ماشاءاللہ اپنے ہاتھوں سے. اور پھر جو بچے تھے تھوڑے سے، وہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے ذبح کیے اونٹ. تو یہ معاملہ تھا اللہ کے رسول کا. تو اللہ تعالیٰ کو 10 تاریخ کو اس دن خون بہانا سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ جو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا ابراہیم علیہ السلام نے، کہ بیٹا میں خواب میں دیکھ رہا ہوں، اور ہم سب جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام صرف 2 دفعہ وہاں پر آئے، جو ہم کو روایت سے پتہ چلتا ہے. چلے ٹھیک ہے، 2 دفعہ نہیں، ہم زیادہ لے لیں، زیادہ دفعہ ہوں گے، لیکن وہ مسلسل وہاں رہے نہیں. وہ بیوی بچے کو وہاں چھوڑ کر وہ واپس چلے گئے تھے، کیونکہ یہ اللہ کا حکم تھا. پھر وہ تبلیغ کے لیے دوسری جگہ چلے گئے، وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو اسحاق علیہ السلام ان سے نوازا. تو اب یہ جو اتنا اچھا جواب ان کو ملا بیٹے کی طرف سے، تو بیٹے کی تربیت کس نے کی تھی آپ بتائیے؟ کون تھا ان کے ساتھ وہاں پر بیٹے کے ساتھ؟ کیونکہ وہ تو اس وقت چھوڑ کے چلے گئے تھے نا، چند کھجوریں تھیں، پانی تھا، بے آب و گیا وادی میں چھوڑ کر اپنے بچے کو، بیوی کو چھوڑ کے چلے گئے. والدہ تھی نا وہ، والدہ نے کس طرح سے بچے کو تیار کیا ہوگا؟ آپ سوچئے، ہم تو اگر شوہر چھوڑ کر چلے جائے تھوڑے دن کے لیے، تو ہم تو بچوں کو ان کے خلاف بہکا بہکا کر بچوں کو دشمن بنا دیں گے والد کا. ہاں تمہارے ابا چھوڑ کے چلے گئے ہم کو اس حال میں، کریں گے نہیں کریں گے؟ آج ہم خواتین کا کیا حال ہے آپ بتائیے؟ ذرا سا والد کی طرف سے ہم کمی بیشی برداشت نہیں کر سکتے. لیکن آپ دیکھیں حضرت حاجرہ، انہوں نے اپنے بچے کی کیسی پر، کیونکہ وہ جانتی تھی نا ماشاءاللہ، کیونکہ ان کو اتنے بڑے کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے چنا تھا. ان کی سعی کو، جو انہوں نے 7 چکر لگائے تھے پانی کی تلاش میں، اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک حج اور عمرے کا رکن بنا دیا. رکن یہ معمولی بات نہیں ہے. اللہ کی خاطر دی جانے والی قربانیوں کو ضائع نہیں کرتا. آپ دیکھیں کیسے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی وہ مقام اور عزت دیتا ہے، اور آخرت میں تو دے گا ہی دے گا انشاءاللہ. ان کو ہمارے لیے رول ماڈل بنایا گیا ہے. احادیث میں ہمیں جن خواتین کا ذکر ملتا ہے، اس میں حضرت آسیہ، حضرت حاجرہ اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تینوں کا ہم کو ذکر ملتا ہے. یہ ہمارے لیے رول ماڈلز ہیں. تو وہ ان کی قربانی تھی، ان کی تربیت کا نتیجہ تھا. آپ دیکھیں کہ انہوں نے کیسے اپنے بچے کی تربیت کی، کیسے پروان چڑھایا حضرت اسماعیل کو، کہ جب جیسے ہی والد نے کہا بیٹے نے فوراً سر جھکا دیا. سبحان اللہ، یہ ہوتی ہے فرما برداری. آج ہمارے بچے اللہ کرے کہ ایسے ہوں انشاءاللہ، اتنے فرما بردار. اور لیکن آج ہم اللہ کی خاطر کوئی حکم بھی تو نہیں دینے والے نا، ہم تو جو بھی کام کرائیں گے دنیا ہی کی خاطر کروائیں گے بس، یعنی ہمارے دل میں دنیا بسی ہوئی ہے. تو یہ والدہ کی تربیت کا ہاتھ تھا. تو والدہ کا بہت بڑا رول ہوتا ہے بچوں کی تربیت میں. کیوں ماں کو پہلی درسگاہ کہا گیا ہے؟ ماں کی گود پہلی درسگاہ ہوتی ہے بچے کے لیے. واقعی میں وہی بات ہے کہ وہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ یہ جو کوئی اسکول میں نہیں گئے تھے اسماعیل علیہ السلام، کوئی مدرسے میں انہوں نے ٹریننگ حاصل نہیں کی تھی، کہیں کوئی تربیت انہوں نے نہیں لی تھی کوئی مدرسے میں، اسکول میں یا ٹریننگ سینٹرز میں، بلکہ یہ والدہ کی گود تھی، یہ والدہ کا فیضان تھا، والدہ کا طریقہ تھا کہ انہوں نے اپنے بچے کی تربیت ایسے کی ماشاء اللہ۔ بعض وقت ہم سوچنے کہ اچھا بہت بڑے اور اچھے اسکول میں ڈالیں گے تو ہمارے بچے بہت اچھے نکلیں گے، تو نہیں، اسکولیں کام نہیں کر سکتی ہے، یہ تو والدہ کا کردار ہوتا ہے۔ کتنے واقعات ہم کو ملتے، ام سلیم کا واقعہ آپ لے لیجئے کہ اپنے بیٹے کو لے کر آئی تھی اللہ کے رسول کی خدمت میں کہ اللہ کے رسول یہ لکھنا جانتے اور آپ کی خدمت کرے گا، اسے اپنی خدمت میں رکھیے۔ کتنا کامیابی کا سودا کیا تھا نا والدہ نے۔ آپ دیکھیں ام سلیم کتنی ماشاء اللہ ذہین تھی، سبحان اللہ، جتنا وہ ام سلیم کے بارے میں سوچیں اتنا حیران ہوتی ہے طبیعت کہ کتنا کامیابی کا سودا کیا تھا انہوں نے ماشاء اللہ، کتنی ان کو سمجھ اور سوچ تھی۔ جب ابو طلحہ نے رشتہ دیا تو کہنے لگے کہ میں ایک مشرق سے کیسے رشتہ کر سکتی ہوں، اور ابو طلحہ بہت مالدار آدمی تھے مدینہ کے، بہت زیادہ مالدار، بیروہ کا باغ ان کا باغ تھا، تو انہوں نے مہر لینا گوارا نہیں کیا بلکہ کہا کہ تمہارا ایمان لانا ہی میرا مہر ہوگا۔ آپ دیکھیں کیسی خاتون تھی ماشاء اللہ۔ اسی طرح سے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ، وہ بھی اپنے بیٹے کو لے کر آتی ہیں، جب بیٹا مایوس ہو جاتا ہے کہ جنگ میں انہیں نہیں لے جایا جا رہا ان کی کم عمری کی وجہ سے، تو لے کر آتی ہیں کہ اللہ کے رسول اس کو کوئی بھی کام کے لیے رکھ لیجیے، قرآن پڑھنا بہت اچھے سے جانتا ہے، بالکل آپ کے طریقے پر قرآن پڑھتا ہے۔ یہ والدائیں تھیں، یہ اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دیکھیں یہ جو اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، بچپن سے اپنے بچوں کو میدان میں جنگ کے میدان میں بھیجتی تھی اور پہاڑوں پر بٹھاتی تھی کہ وہاں بیٹھ کر تم جنگ کا منظر دیکھو تاکہ تمہارے اندر بہادری پیدا ہو۔ اسی طرح سے صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر بن عوام کی والدہ، انہوں نے اتنا بچے کو مضبوط بنا دیا تھا کہ اللہ کے رسول نے زبیر بن عوام کو حواری رسول کہا، اتنے بہادر تھے ماشاء اللہ کہ گھوڑے پر چڑھتے ہوئے سامنے سے دشمن کو پکڑ کر کھینچ لیتے تھے اور ایک ہی وار میں کام تمام کر دیا۔ اللہ کے رسول نے کئی دفعہ ان کی تعریف فرمائی، زبیر بن عوام کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ہم تو بچوں کو اتنا ہم نے نازک بنا کے رکھ دیا کہ بچوں کو ان کا بیگ بھی لینے نہیں دیتے ہیں، ہم بیگ بھی ہم اٹھاتے ہیں کہ بچے نازک ہیں، بچے نہیں سنبھال پائیں گے، تو کب ہم ان کو مضبوط بنائیں گے، کیسے ہم ان کی تربیت کریں گے، اور کیسے پھر یہ بچے دین کے داعی بنیں گے، دین کے علم بردار بنیں گے۔ آپ دیکھیں کم از کم ہم ایسے بچوں کے اندر جو خیالات ہیں، ایسے خیالات ان کے اندر پیدا کریں، ایسی ان کی تربیت کریں، ہم بچوں کے ساتھ بیٹھیں۔ اور آپ یقین جانے کہ ماں کو بہت محنت کرنا پڑتی ہے، 24 گھنٹے پیچھے رہنا پڑتا ہے اس کو، ماں یہ کہہ کر بری ذمہ نہیں ہو سکتی کہ میرے ذمے کچن کے کام ہے، ہم نے اپنے آپ کو صرف کچن 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 کا بنا دیا ہے، ہم ماؤں نے، ہم سمجھتے کہ ہماری کچھ اور ذمہ داری نہیں ہے، بچے کچھ بھی کرتے رہے ادھر، ہم بس اپنے کھانے پکانے کے کام انجام دیں، تو ٹھیک ہے وہ بھی ذمہ داری ہے جی۔ تو ہم تعلیم پر زور زیادہ دیتے ہیں، تربیت ندارے، جبکہ تربیت زیادہ ضروری ہے، تعلیم کم بھی ہوئی تو چلے گا، لیکن تربیت کہیں اور سے نہیں مل سکتی بچوں کو، تربیت گھر سے اور ماں سے ہی ملے گی، تو تربیت پر زیادہ توجہ دیں، تربیت پر زیادہ دھیان دیں، بچوں کا تزکیہ کرتے جائیں۔ تو یہ حضرت حاجرہ کی تربیت تھی ماشاء اللہ، اور پھر وہ نبی کے بیٹے بھی تھے، ظاہر سی بات ہے خود ہی ان میں وہ ایک کوالٹی ہوں گی الحمدللہ، اور اتنی دعاؤں کے نتیجے میں پیدا ہوئے تھے۔ تو خود اسماعیل علیہ السلام کی تعریف سے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمائی ہے، ان کو حلیم کے لقب سے نوازا ہے اور صادق الوعد کہا ہے ماشاء اللہ، کئی الفاظ میں ان کی تعریف ملتی ہے اسماعیل علیہ السلام کی، ان کی اپنی ایک الگ شخصیت تھی ماشاء اللہ۔ لیکن آپ دیکھنا کہ کیسے وہ نوجوان بچے ہوں گے کہ ایک فوراً اپنے یعنی اپنے رب کے حکم پر سر جھکایا، اپنے والد کے حکم پر سر جھکایا، اور اسے اسحاق کے ذریعے برکت دی۔ اب ان دونوں کی ذریت میں سے کوئی محسن ہے اور کوئی اپنے نفس پر صریح ظلم کرنے والا ہے، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون پر احسان کیا، ان کو اور ان کی قوم کو کرب عظیم سے نجات دی، انہیں نصرت بخشی جس کی وجہ سے وہی غالب رہے، ان کو نہایت واضح کتاب عطا کی، انہیں راہ راست دکھائی اور بعد کی نسلوں میں ان کا ذکر خیر باقی رکھا۔ سلام ہے موسیٰ اور ہارون پر، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں، در حقیقت وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ اور الیاس بھی یقیناً مرسلین میں سے تھا، یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ تم لوگ ڈرتے نہیں ہو، کیا تم بال کو پکارتے ہو اور احسن الخالقین کو چھوڑ دیتے ہو، اس اللہ کو جو تمہارا اور تمہارے اگلے پچھلے آبا اور اجداد کا رب ہے، مگر انہوں نے اسے جھٹلا دیا، سو اب یقیناً وہ سزا کے لیے پیش کیے جانے والے ہیں، بجز ان بندگان نے خدا کی جن کو خالص کر لیا گیا تھا، اور الیاس کا ذکر خیر ہم نے بعد کی نسلوں میں باقی رکھا۔ سلام ہے الیاس پر، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں، واقعی میں وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔ اور لوط علیہ السلام بھی انہی لوگوں میں سے تھا جو رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ یاد کرو جب ہم نے اس کو اور اس کے سب گھر والوں کو نجات دی سوائے ایک بڑھیا کی جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، پھر باقی سب کو تہس نہس کر دیا۔ آج تم شب و روز ان کے اجڑے دیار پر سے گزرتے ہو، کہ تم کو عقل نہیں آتی؟ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهُمْ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَدِينَ۔ اور یقیناً یونس علیہ السلام بھی رسولوں میں سے تھا۔ یاد کرو جب وہ ایک بھری کشتی کی طرف بھاگ نکلا، پھر قرآن اندازی میں شریک ہوا اور اس میں مات کھائی، آخر کار مچھلی نے اسے نگل لیا اور وہ ملامت زدہ تھا۔ اب اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا تو روز قیامت تک اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتا۔ آخر کار ہم نے اسے بڑی سقیم حالت میں ایک چٹیا زمین پر پھینک دیا۔ یہاں یونس علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں نا کہ یہاں اللہ تعالیٰ وہ واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جب وہ وہاں سے اپنی بستی سے بغیر اللہ تعالیٰ کے حکم کے نکل گئے تھے، اور پھر لہٰذا کشتی میں سوار ہوئے لیکن کشتی والوں نے بھی انہیں قبول نہ کیا۔ آخر کار وہ مچھلی کے پیٹ میں جا پہنچے جہاں پر رہ کر ان کو احساس اور انہوں نے دعا کی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا میں اور دعا کے بدلے اور پھر اللہ تعالیٰ کو ان پر رحم آیا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکال دیا اور پھر ان کو زمین پر پہنچا دیا، خشکی پر پہنچا دیا۔ آخر کار ہم نے اسے بڑی سقیم حالت میں ایک چٹیا زمین پر پھینک دیا، اور سقیم کا مطلب ہے کہ ان کی حالت بہت غیر ہو گئی تھی۔ ظاہر سی بات ہے مچھلی کے پیٹ میں رہے ہوں گے، آکسیجن ملنا مشکل ہے، اور بھی کچھ کھانے پینے کو نہ ملا ہوگا تو ان کی حالت کمزور ہو گئی ہوگی۔ تو پھر وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کی تقویت کے لیے وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينَ، اور اس پر ایک بیل دار درخت اگا دیا، یعنی وہاں پر ان کے لیے جس کی وجہ سے ان کے لیے سایہ بھی ہو گیا اور ان کو کھانے پینے کو بھی کچھ مل گیا۔ تو وہیں پر اللہ تعالیٰ نے جہاں پر میدان میں مچھلی نے لا کر ان کو ڈالا، اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ایسی بیل اگا دی جس کی وجہ سے ان کو تقویت پہنچے۔ یونس علیہ السلام کا جو لقب ہم کو ملتا ہے جو قرآن ہی میں صاحب الحوت اور ذنون، تو وہاں پر ایک بیل اگائی جس کی وجہ سے انہیں تقویت پہنچی۔ اس کے بعد ہم نے اسے 100,000 یا اس سے زائد لوگوں کی طرف بھیجا، وہ ایمان لائے اور ہم نے ایک وقت خاص تک انہیں باقی رکھا۔ کون سی بستی کی طرف بھیجے گئے تھے یونس علیہ السلام، بتا سکتے ہیں آپ لوگ؟ جزاک اللہ خیرن، ماشاءاللہ، نینوا کی طرف بھیجے گئے تھے۔ جزاک اللہ خیرن، بارک اللہ فیکم۔ پھر ذرا ان لوگوں سے پوچھو کیا ان کے دل کو یہ بات لگتی ہے کہ تمہارے رب کے لیے تو ہو بیٹیاں اور ان کے لیے ہوں بیٹے، کیا واقعی ہم نے ملائکہ کو عورتیں ہی بنایا ہے اور یہ آنکھوں دیکھی بات کہہ رہے ہیں؟ خوب سن رکھو، دراصل یہ لوگ اپنی من گھڑت سے یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے، اور فی الواقع یہ جھوٹے ہیں۔ کیا اللہ نے بیٹوں کے بجائے بیٹیاں اپنے لیے پسند کر لیں؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیسے حکم لگا رہے ہو کہ تمہیں ہوش نہیں آتا؟ یا پھر تمہارے پاس اپنی ان باتوں کے لیے کوئی صاف سند ہے؟ تو لاؤ اپنی وہ کتاب اگر تم سچے ہو۔ یہ مضمون ہمیں قرآن میں 2-3 جگہ دکھائی دیتا ہے، کیونکہ اہل عرب زمانے جاہلیت میں فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، اور یہ خود ان کا نظریہ کیا تھا یا ان کی سوچ کیا تھی کہ یہ لوگ خود بیٹیوں کو کمتر سمجھتے، بیٹیوں کو کم درجہ دیتے، اسے کمزور سمجھتے، اور بیٹے کو بہتر سمجھتے تھے۔ تو جو چیز بہتر سمجھتے وہ اپنے لیے پسند کرتے تھے، یعنی اپنے لیے تو بیٹے پسند کرتے تھے، اور جو چیز ان کی نظر میں کمتر تھی وہ اللہ کے لیے مخصوص کرتے تھے، یعنی فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا دیا تھا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بیٹے بیٹیوں میں کوئی فرق ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کی سوچ بتا رہا ہے کہ تم جس چیز کو اپنے لیے ناپسند کرتے ہو تو تم اپنی ناپسند کی ہوئی چیز اللہ کے لیے مخصوص کر رہے ہو، تم سوچو تو صحیح کہ تم کیا کر رہے ہو، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے تو سب سے بہتر چیز ہونا چاہیے نا۔ تو جو تمہاری نظر میں بیٹے اگر اچھے ہیں تو تم بیٹوں کو چھوڑ کر بیٹیاں اللہ کے لیے مخصوص کر رہے ہو، تو یہاں پر دراصل اللہ تعالیٰ کی بات نہیں بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے بیٹیوں کو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو دونوں بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، بیٹے بھی بیٹیاں بھی، اللہ تعالیٰ کے نزدیک دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، کوئی ڈفرینشیٹ نہیں فرماتا اللہ سبحانہ تعالیٰ، بلکہ من ذکر و انثی فہو مومن، کہ کوئی تم میں سے لڑکی ہو یا لڑکا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، اگر وہ مومن ہو تو ان سب کو ان کا اجر برابر دیا جائے گا، کسی پر ذرہ برابر ظلم نہ ہوگا۔ تو یہ بیٹے اور بیٹی میں کوئی فرق اللہ کے نزدیک نہیں تھا، اللہ کے نزدیک تو دونوں برابر ہیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی یہ مشرکانہ سوچ پائی جاتی ہے کہ بیٹی کو کمتر مانا جاتا ہے اور بیٹے کو بہتر، ہے ہمارے یہاں سوچ یا آپ بتائیے، پائی جاتی ہے یہ سوچ؟ کیا کہتے ہم کہ مہنگی چیزیں بیٹوں کے لیے خریدی جائیں گی، اچھی گھر میں کھانے کی چیز بیٹوں کو دی جائے گی، طاقت کی چیزیں بیٹوں کو دی جائیں گی، کہتے ہیں کہ دودھ اور انڈے کی زیادہ ضرورت بیٹے کو ہے، بیٹی کو نہیں ہے، اچھے کالج میں ایڈمیشن بیٹوں کا کروایا جائے گا، بیٹی کو نہیں، اور اگر جس کے صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں ہوں، آپ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اچھا کس کے، آپ پوچھتے ہیں اچھا کتنے بچے ہیں آپ کے، وہ کہتے ہیں کہ چار بچے ہیں یا تین ہیں جو بھی ہیں، اچھا کتنے کیا ہیں، بیٹے ہیں بیٹی ہیں، سامنے والا کہتے ہیں کہ تینوں بیٹیاں ہیں، ہاں تینوں بیٹیاں ہی ہیں، ارے ارے ارے، یعنی بیٹیاں اگر ہوں کسی کو تو ہمارا رویہ اور ہمارا جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، افسوس کرتے، جیسے کسی کی موت پر افسوس ہوتا ہے نا، تو بیٹیوں کی پیدائش پر ہم افسوس کرتے ہیں، جی بیٹیوں کو زیادہ پڑھا کے کیا فائدہ، تو کیا مطلب، یعنی ہم یہ کس سوچ کو پروان چڑھا رہے ہیں، یہ کس کی سوچ ہے، کہ یہ مسلمانوں کی سوچ ہو سکتی ہے؟ آپ دیکھیں مسلمانوں میں تو یہ تھا کہ جب اسلام آیا تو عورتوں کو اتنی الحمدللہ برابری اور آزادی ملی کہ عورتوں کو وراثت میں حصہ رکھا گیا، ان کی اپنی جائیداد ہوتی تھی، ان کی مرضی کو ملحوظ رکھا جاتا تھا، بیٹیاں زیادہ بہتر سمجھی جاتی تھی، اسلامک ہسٹری آپ پڑھ لیجئے اور پھر دیکھیں وہاں پر عورتوں کا مقام، عورتیں یونیورسٹیز قائم کرتی تھیں، عورتیں پڑھاتی تھیں اور مرد حضرات ان کے اسٹوڈنٹس ہوا کرتے تھے، یہ اسلام نے عورت کو درجہ دیا کہ نہیں، تم میں جو تقوی میں زیادہ ہوگا، علم میں زیادہ ہوگا، وہ سپیریئر ہے، چاہے وہ لڑکی کیوں نہ ہو، وہ عورت ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر، جب کہ آپ وہ عمرے کے لیے گئے تھے صلح حدیبیہ کے موقع پر، اللہ کے رسول نے ام سلمہ کی بات مانی، ان کا مشورہ قبول کیا۔ تو اسلام تو عورت کو بالکل کوئی اس میں ڈفرینشیٹ نہیں کرتا کہ لڑکا اور لڑکی میں فرق کیا جائے، دونوں برابر ہیں، ہاں عمل کے اعتبار سے کوئی آگے پیچھے ہو سکتا ہے، اگر کسی کا عمل زیادہ اچھا ہے وہ زیادہ سپیریئر ہے، زیادہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے، جو زیادہ تقوی والا ہے۔ اسلام جو نقطۂ نظر پیش کرتا ہے، اسلام جو سوچ ہمارے اندر پروان چڑھانا چاہتا ہے، جو تعلیم اسلام کی ہے، وہ یہ ہے کہ لڑکے اور لڑکی میں کوئی فرق نہیں، دونوں برابر ہیں۔ یہ ہندوانہ سوچ ہے، ہندوانہ اور مشرکانہ سوچ ہے۔ اب آپ بتائیے کہ اگر ہم اپنے آپ کو یہ کہیں یا ہم لوگوں سے کہتے کہ اچھا آپ ہندوانہ سوچ رکھتے ہیں، اچھا آپ مشرکانہ سوچ رکھتے ہیں، اچھا آپ زمانے جاہلیت کی سوچ رکھتے ہیں، تو کوئی پسند کریں گے اس بات کو؟ ہم تو کتنا بدکیں گے نا، پیچھے ہٹیں گے کہ یہ کیا آپ ہمارے لیے کہہ رہے ہیں، یہ جملہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں، آپ کی ہمت کیسے یہ کہنے کی؟ لیکن ہم کرتے ہیں ڈیفرینشیٹ بیٹے اور بیٹی میں۔ تو یہ ہندوانہ سوچ تھی کہ وہ لوگ بیٹے اور بیٹی میں فرق کرتے تھے، اللہ تعالیٰ وہی بات فرما رہا ہے کہ تم جس چیز کو ناپسند کرتے ہو اس کو اللہ کے لیے مخصوص کرتے ہو، تم سوچو تو صحیح کہ تم کیا کر رہے ہو۔ جی کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے کہ جو، کئی لوگوں کو تو بلکہ دیکھا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگیاں خراب کر لی، بیٹے کے چکر میں اپنی بیوی کو بھی چھوڑ دیا، پھر وہ دوسری جگہ شادی کی، وہاں پر بھی بیٹا نہیں ہوا، دوسری بیوی کو بھی چھوڑا۔ بعض اوقات یہی ہوتا ہے، اصل میں سوچ یہ پیدا کر دے گی نا، ہم سمجھتے ہیں کہ بیٹے کے بغیر گزارے نہیں، کہتے ہیں اچھا بیٹا نہیں ہے تو نسل کیسے چلے گی، اللہ کے رسول کی نسل کیسے چلی، آپ بتائیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تو کوئی بیٹا نہیں تھا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا نام باقی ہے۔ کئی لوگ ہیں جن کی بیٹیاں تھیں اور بیٹیوں نے جو کام کیا، آج ہمارے سامنے کتنے جو اسکالرس ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ کون صدقہ جاریہ بنا ہوا ہے والدین کے لیے، بیٹیاں ہیں، بیٹیاں ہیں، اور جو محبت بیٹیوں کو ہوتی ہے یقین جانے وہ اللہ تعالیٰ نے فطرت میں رکھی ہے، کہ بیٹیوں سے پڑھ کر اپنے والدین سے محبت کسی اور کو نہیں ہوتی۔ تو بہرحال بیٹیاں بھی وہی درجہ رکھتی ہیں جیسا کہ بیٹے ہیں، دونوں برابر ہیں، کوئی کم یا زیادہ نہیں ہے۔ انہوں نے اللہ اور ملائکہ کے درمیان نسب کا رشتہ بنا رکھا ہے، حالانکہ ملائکہ خوب جانتے ہیں کہ یہ لوگ مجرم کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ ان صفات سے پاک ہے جو اس کے خالص بندوں کے سوا دوسرے لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں، پس تم اور تمہارے یہ معبود اللہ سے کسی کو پھیر نہیں سکتے مگر صرف اس کو جو دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھلسنے والا ہو، اور ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کا مقام مقرر ہے، اور ہم سب بستہ خدمتگار ہیں اور تسبیح کرنے والے ہیں۔ یہ لوگ پہلے تو کہا کرتے تھے کہ کاش ہمارے پاس وہ ذکر ہوتا جو پچھلی قوموں کو ملا تھا، تو ہم اللہ کے چیدہ بندے ہوتے، مگر جب وہ آ گئے تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا، اب ان قریب انہیں اس روش کا نتیجہ معلوم ہو جائے گا۔ اپنے بھیجے ہوئے بندوں میں سے ہم پہلے ہی وعدہ کر چکے ہیں کہ یقیناً ان کی مدد کی جائے گی اور ہمارا لشکر ہی غالب ہو کر رہے گا، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا کچھ مدت تک انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو، اور دیکھتے رہو ان قریب یہ خود بھی دیکھ لیں گے کیا ہمارے عذاب کے لیے یہ جلدی مچا رہے ہیں۔ فَإِذَا أَنزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ جب وہ ان کے صحن میں اترے گا تو وہ ان لوگوں کے لیے بہت برا ہوگا جنہیں متنبہ کیا جا چکا ہے،
بس ذرا انہیں کچھ مدت کے لیے چھوڑ دو اور دیکھتے رہو، انقریب یہ خود دیکھ لیں گے۔ پاک ہے تیرا رب، عزت کا مالک ان تمام باتوں سے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں، اور سلام مرسلین پر، اور ساری تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ سبحان اللہ۔ سورۃ صاد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاد، والقرآن ذی الذکر، بل الذین کفروا فی عزت و شقاق، کم اہلکنا من قبلہ من قرن فنادوا ولا تحین مناص۔ صاد، قسم نصیحت بھرے قرآن کی، بلکہ یہی لوگ جنہوں نے ماننے سے انکار کیا ہے سخت تکبر میں اور ضد میں مبتلا ہیں۔ ان سے پہلے ہم ایسی کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں، اور جب ان کی شامت آئی تو وہ چیخ اٹھے، مگر وہ وقت بچنے کا نہیں ہوتا۔ یہاں پر قرآن کو ذکر کہا گیا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کو ذکر کئی دفعہ قرآن میں یہ لفظ استعمال کیا ہے۔ قرآن کا جو صفاتی نام بتایا گیا اس میں ذکر بھی بہت اہم نام ہے، کہ ہم نے یہ قرآن نازل کیا ذکر۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، کہ ہم نے یہ قرآن نصیحت کے لیے نازل کیا ہے تو کوئی ہے جو نصیحت کو قبول کرے۔ تو ذکر کے معنی کافی ہوتے ہیں، بہت سارے معنی بتائے گئے ہیں ذکر کے، تو یہاں پر جو خاص طور سے قرآن کے معنی بتائے گئے ہیں، تو ذکر کے معنی ہے بزرگی والا قرآن یا شرف والا قرآن، جس میں بزرگی پائی جاتی ہے، جس میں شرف پایا جاتا ہے۔ اور دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ نصیحت سے لبریز قرآن، بھولا ہوا سبق یاد دلانے والا، اور غفلت سے چونکانے والا۔ آپ خود بتائیے کیا قرآن کی یہ ساری کوالٹیز ہے یا نہیں ہے؟ قرآن عزت والا ہے، شرف والا ہے، بزرگی والا ہے، یعنی خود اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، ہوا کلام اللہ، اللہ کی طرف سے آیا ہے، لوح محفوظ میں ہے، جبریل امین کے ذریعے سے آیا ہے، اللہ کے رسول کے قلب مبارک پر نازل ہوا ہے، تو یہ اپنی عزت کے، شرف کے، بزرگی کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ درجے پر ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا معنی کیا ہوا اس کا کہ نصیحت سے لبریز ہے یہ قرآن۔ اب ہم روزانہ پڑھ رہے ہیں، آپ دیکھیے کہ اس میں نصیحت ہے یا نہیں ہے، یعنی یہ قرآن ابھی ہم 23 پارے پر الحمدللہ ہم پہنچ چکے ہیں۔ میں اپنے خود کے لیے اس میں مطلب یہی چیز پاتی ہوں کہ الحمدللہ ہم کتنی بھی دفعہ پڑھتے رہے ہیں، لیکن ہر دفعہ پڑھنے سے کوئی نہ کوئی ایسی بات سیکھنے کو ملتی ہے جو ہم پہلے سے نہیں جان پاتے، جو ہم پہلے سے نہیں کر پاتے۔ جتنی دفعہ آپ قرآن پڑھ لیجیے، آپ کو ہر دفعہ کوئی نئی نصیحت اس میں ملے گی۔ تو اسی لیے قرآن کو پڑھنے کے بارے میں کبھی یہ نہ سوچے کہ اچھا پچھلے سال بھی تو ہم نے دورہ قرآن کیا تھا، یہ پچھلے سال بھی تو ہم نے ترجمے سے پڑھا تھا، یہ پچھلے سال ہم نے تفسیر کر لی تھی، اب ہم نہیں کرتے۔ آپ نے ایک تفسیر کی ہے، الحمدللہ اب دوسری کریے، آپ دیکھیں آپ کو ایک نیا ہی لطف آئے گا اس میں، اور اتنا انسان اس میں منہمک ہو جاتا ہے، اتنا اس سے اس کو دلچسپی پیدا ہو جاتی ہے، اس کا دل ہی نہیں چاہتا کہ وہ تفاسیر سے سر اٹھائے، آگے آگے اس کا شوق بڑھتا جاتا ہے۔ تو قرآن واقعی میں نصیحت سے لبریز ہے، انسان کو کھینچے رکھتا ہے، بھولا ہوا سبق یاد دلاتا ہے، یعنی جو بات ہم بھول گئے، کیونکہ پچھلے سال ہم نے پڑھا تھا کوئی ایک سورہ مثال کے طور پر، اب کیا ہوتا ہے کہ انسان کے ذہن پر گرد آنا شروع ہو جاتی ہے، وہ بھولنے لگتا ہے، جیسے ہی جب وہ پڑھتا ہے اسے یاد آتا ہے کہ اچھا رے ہاں یہ ہم نے لاسٹ ایئر بھی تو پڑھا تھا، یا فلاں وقت پڑھا تھا، اور یہ پڑھ کر تو میں نے یہ اور یہ ارادہ کیا تھا کہ میں یہ کام کروں گی، وہ کام کروں گی، اور انسان پھر بعض اوقات بھول جاتا ہے، وقت کی گرد اس کے اوپر پڑ جاتی ہے، تو پھر قرآن اس کو سبق یاد دلا دے کہ ہاں میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں یہ اور یہ کام کروں گی، اب مجھے وہ کام دوبارہ شروع کرنا چاہیے، میں پیچھے ہو گئی ہوں۔ تو بھولا ہوا سبق یاد دلانے والا ہے، غفلت سے چونکانے والا ہے، انسان غافل ہو جاتا ہے نا، آپ اور میں، ہم سب کا یہی حال ہے، ہم بعض اوقات بالکل سست پڑ جاتے ہیں، ڈھیلے ڈھالے ہو جاتے ہیں، یا پھر غافل ہو جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ اچھا کچھ ہم نے کرنے کا ارادہ کیا تھا، کہ ہم سوچ رہے تھے، ہم نے سورہ یاسین پڑھا تو ہم نے دل میں ارادہ کیا کہ اچھا ہم اپنے بہت اچھے آثار چھوڑ جائیں گے، اور بہت اچھے قدم ہم یعنی اپنے اعمال اچھے آگے بھیجیں گے۔ اب کیا ہوگا کہ دھیرے دھیرے ہم جب تھوڑا سا بھی ہٹیں گے رمضان کے بعد، اب تھوڑا سا ہم جب انوالو ہوں گے دنیا کے کاموں میں، اب ہم کو پھر وہ بھول جائے گی بات کہ اچھا ہم نے تو آثار چھوڑنے کی بات کی تھی اچھے، لیکن پھر انسان بھول گیا۔ پھر اگلی دفعہ پڑھیں گے تو پھر کیا ہوگا، یہ ہم کو جو ہم غفلت میں پڑھ چکے تھے وہ غفلت سے چونکانے والا ہوگا کہ ہم غافل ہو گئے تھے اس کی طرف سے۔ تو واقعی میں قرآن ذکر، یہ نصیحت والا ہے، یہ شرف والا ہے، یہ بزرگی والا ہے، یہ عزت والا ہے، بھولا ہوا سبق یاد دلانے کے لیے آیا ہے، غفلت سے چونکانے کے لیے آیا ہے۔ تو آپ بتائیں کہ کیا قرآن سے ہم ناطہ توڑ سکتے ہیں، یا قرآن کو ہم چھوڑ سکتے ہیں، یا قرآن ہم صرف سال میں ایک دفعہ پڑھیں، یا قرآن سے تعلق ختم کر دیں، ایک دفعہ پڑھ لیا سمجھ کے تو بس کافی ہے؟ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہم کو ملتی ہے کہ قرآن پڑھا کرو، بے شک قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ سبحان اللہ، قرآن سفارش کرے گا ہماری. آپ کو یاد ہوگا سورہ بقرہ اور آل عمران کے ہم نے جب فضیلت میں پڑھا تھا کہ قرآن یہ دونوں صورتیں جھگڑا کریں گی, حجت کریں گی یا حجت بنیں گی پڑھنے والوں کے لیے. یہ دونوں صورتیں بادلوں کے سائے کی طرح آئے گی اپنے پڑھنے والوں پر, اور روزہ ڈھال بنے گا اور قرآن ڈھال بنے گا. قرآن سفارشی بن کر آئے کہ اے اللہ تعالیٰ میں نے اس کو راتوں میں سونے سے بچائے رکھا, یہ تلاوت کرتا تھا, اور روزہ ڈھال بنے گا کہ اللہ تعالیٰ میں نے اس کو کھانے پینے سے دور رکھا. اور اسی لیے حدیث میں آتا ہے, یہ حدیث تو ہم سب کو یاد کر لینی چاہیے, اور مجھے امید ہے یاد ہوگی آپ سب کو بھی. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, کہ تمہیں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے, پڑھے اور پڑھائے. تعلم اور علم یعنی آپس میں ایک دوسرے کو لین دین کرنا قرآن کا, خود کچھ سیکھنا خود کچھ سکھانا. تو یہ سلسلہ چلتا رہے, کبھی سلسلہ یہ بننا ہو, یہ نہ سوچنے کہ اچھا بس ہم نے پڑھ لیا قرآن ایک دفعہ اب کافی ہو گیا ہمارے لیے. نہیں, ابھی تو آپ نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا ہے, ابھی تو آپ کو معلوم نہیں کہ ایک ایسا سمندر ہے جو اس کے غواص ہیں وہی جانتے ہیں, جو اس کے غوطہ خور ہیں وہی جانتے ہیں اس کی گہرائی کو, قرآن کی گہرائی کو. تبھی تو ہم کو اس میں گہرائی سے ڈوبنا ہے. ہم کو قرآن میں ہو غوطہ زن, اے مرد مسلمہ اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار. تو آپ کو اس میں مزید غوطے لگانے ہیں, مزید اندر اور اندر جانا ہے. آپ دیکھیں جو غواص ہوتے ہیں, جو سمندر میں غوطہ لگانے والے, وہ سیپ کی تلاش میں, موتیوں کی تلاش میں بہت اندر تک غوطے لگاتے ہیں, کیونکہ یہ جو سیپ ہوتا ہے, شیل جو ہوتا ہے موتی, یہ ہر جگہ آسانی سے نہیں مل جاتا, بہت اندر کہیں گہرائی میں ہوتا ہے. اور ایک موتی کو ڈھونڈنے کے لیے ان کو کئی شیلز دیکھنے پڑتے ہیں, ہزاروں, اس میں سے ہزاروں میں سے کوئی ایک ان کو ملتا ہے موتی, اور ہر قطرہ گوہر نہیں بنتا. کہا تھا نا علامہ اقبال نے کہ آغوش صدف جس کے نصیبوں میں نہیں ہے وہ قطرہ نسیاں کبھی بنتا نہیں گوہر. یعنی جو اچھی ماں ہوں گی جو اپنے بچے کو ایک معمولی قطرے سے گوہر بنا دے گی, موتی بنا دے گی, تو یہ انہی کے لیے ہو سکتا ہے, انہی بچوں کے لیے جن کی ماں, جو ماؤں کی گودیں اچھی ہوتی ہیں, جو اچھی تربیت کرنے والی ہوتی ہیں. تو اسی طرح سے قرآن کو ہمیں کیا کرنا ہے کہ اس میں ڈوب کر گہرائی میں جا کر اس سے وہ موتی ہم کو چننے ہیں, حکمت کے اور نصیحت کے, جو ہماری زندگی یعنی ہماری دنیا اور ہماری آخرت دونوں کو سنوار دے, جو ہمیں اچھے اقدام کرنے والا بنائے, اچھے اعمال بھیجنے والا بنا دے, اور جو ہمیں پیچھے اچھے آثار چھوڑنے والا بھی بنا دے. یہ کام ہمیں کرنا ہے. تو قرآن کو ذکر کہا گیا ہے, یہ نصیحت والا قرآن ہے, عزت والا, شرف والا, بزرگی والا قرآن ہے. ان لوگوں کو اس بات پر بڑا تعجب ہوا کہ ایک ڈرانے والا خود انہی میں سے آ گیا. منکرین کہنے لگے کہ یہ ساحر ہے, سخت جھوٹا ہے, کہ اس نے سارے خداؤں کی جگہ بس ایک ہی خدا بنا ڈالا, یہ تو بڑی عجیب بات ہے. اور سرداران قوم یہ کہتے ہوئے نکل گئے کہ چلو اور ڈٹے رہو اپنے معبودوں کی عبادت پر, یہ بات تو کسی اور ہی غرض سے کہی جا رہی ہے, یہ بات ہم نے زمانے قریب کی ملت میں کسی سے نہیں سنی, یہ کچھ نہیں ہے مگر ایک من گھڑت بات. کیا ہمارے درمیان بس یہی ایک شخص رہ گیا تھا جس پر اللہ کا ذکر نازل کر دیا گیا؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ میرے ذکر پر شک کر رہے ہیں, اور سب جگہ آپ دیکھیں ذکر ہی کا لفظ آیا ہے, ذکر ذکر قرآن کے لیے. اصل بات یہ ہے کہ یہ میرے ذکر پر شک کر رہے ہیں, اور یہ ساری باتیں اس لیے کر رہے ہیں کہ انہوں نے میرے عذاب کا مزہ چکھا نہیں ہے. کیا تیرے غالب پروردگار کی رحمت کے خزانے ان کے قبضے میں ہیں؟ کہ یہ آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کے مالک ہیں؟ اچھا تو یہ عالم اسباب کی بلندیوں پر چڑھ کر دیکھیں. یہ تو جتھوں میں سے ایک جتھا سا جتھا ہے جو اسی جگہ شکست کھانے والا ہے. ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم اور عاد اور میخوں والا فرعون اور سمود اور قوم لوط اور ایکا والے جھٹلا چکے ہیں. جتھے وہ تھے, ان میں سے ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا, اور میری عقوبت کا فیصلہ اس پر چشمہ ہو کر رہا. یہ لوگ بھی بس ایک دھماکے کے منتظر ہیں جس کے بعد کوئی دوسرا دھماکہ نہ ہوگا, اور یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب, یوم الحساب سے پہلے ہی ہمارا حصہ ہمیں جلدی سے دے دے. یعنی کفار مکہ کو کس بات پر زوم تھا, اور کیوں اتنی وہ اپنی سرداریوں پر تکبر کر رہے تھے اور اللہ کے رسول کو نیچا دکھا رہے تھے؟ تو انہوں نے پہلے کہ عاد اور سمود کو نہیں دیکھا, تو اللہ تعالیٰ فرمانا کہ اصل جتھے تو وہ تھے. یعنی اگر ناز ہونا تھا تو ان کو ناز ہونا چاہیے تھا, کیونکہ انہوں نے تو ان کے پاس وہ کچھ تھا جس کی بنا پر وہ ناز کرنے کے قابل تھے. تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, تو پھر تم کس بات پر تکبر کر رہے ہو؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اصبر علی ما یقولون واذکر عبدنا داؤد الأید انہ اواب. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, صبر کرو ان باتوں پر جو لوگ بناتے ہیں, اور ان کے سامنے ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کا قصہ بیان کرو جو بڑی قوتوں کا مالک تھا. ان سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشی والاشراق. ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والا تھا. ہم نے پہاڑوں کو اس کے ساتھ مسخر کر رکھا تھا کہ صبح اور شام اس کے ساتھ تسبیح کرتے تھے. پرندے سمٹ آتے اور ان کے سب اس کی تسبیح کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے. ہم نے اس کی سلطنت مضبوط کر دی تھی. ہم جانتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت بھی دی اور حکومت بھی دی تھی. اور وہی والی بات جیسے کہ ہم نے کل بھی جو پڑھا تھا کہ جو لہنے داؤدی تھی کہ جب وہ تسبیح کرتے تھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعریف بیان کرتے تو پرندے تک ان کا ساتھ دینے لگتے تھے اللہ تعالیٰ کی تعریف میں. کیا انہیں اس خبر پہنچی ہے ان مقدمے والوں کی جو دیوار چڑھ کر اس کے بالا خانے میں گھس آئے تھے؟ جب وہ داؤد علیہ السلام کے پاس پہنچے تو وہ انہیں دیکھ کر گھبرا گیا. انہوں نے کہا، ڈریے نہیں، ہم دو فریق مقدمہ ہیں جن میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے. آپ ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ کر دیجئے، بے انصافی نہ کیجئے اور ہمیں راہ راست بتائیے. یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس صرف ایک ہی دمبی ہے. اس نے مجھ سے کہا کہ یہ ایک دمبی بھی میرے حوالے کر دے، اور اس نے گفتگو میں مجھے دبا لیا. داؤد علیہ السلام نے جواب دیا، اس شخص نے اپنی دمبیوں کے ساتھ تیری دمبی ملا لینے کا مطالبہ کر کے یقیناً تجھ پر ظلم کیا. اور واقعہ یہ ہے کہ مل جل کر ساتھ رہنے والے لوگ اکثر ایک دوسرے پر زیادتیاں کرتے ہیں. بس وہی لوگ اس سے بچے ہوئے ہیں جو ایمان رکھنے والے اور عمل صالح کرتے ہیں، اور ایسے لوگ کم ہی ہیں. یہ بات کہتے کہتے داؤد علیہ السلام سمجھ گیا کہ یہ تو دراصل ہم نے اس کی آزمائش کی ہے. چنانچہ اس نے اپنے رب سے معافی مانگی اور سجدے میں گر گیا اور رجوع کر لیا. تب ہم نے اس کا وہ قصور معاف کیا، اور یقیناً ہمارے ہاں اس کے لیے تقرب کا مقام اور بہتر انجام ہے. اب یہاں پر داؤد علیہ السلام کا جو واقعہ بیان کیا گیا ہے، قرآن اور حدیث اس کی تفسیر کے بارے میں خاموش ہیں. اور یہاں پر داؤد علیہ السلام کی شروع میں بھی تعریف کی گئی اور بعد میں بھی تعریف کی گئی، فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ، کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ان کو تقرب کا مقام حاصل تھا. جب انہوں نے معافی مانگی اللہ تعالیٰ سے تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف متوجہ ہوا. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام سبھی کے جو خصوصیت بتائی گئی ہے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے، یہ لوگ توبہ کرنے والے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنے والے تھے. کس طرح سے یہ اواب، اناب، منیب، یہ سارے جو الفاظ آتے ہیں قرآن میں، کہ کس طرح سے ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی، اور جیسے ہی غلطی کا احساس ہوا وہ اپنی غلطی کی طرف غلطی پر ڈٹے نہیں رہے بلکہ اس سے واپس پلٹ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے قصور معاف کیے، اور ان کا اللہ تعالیٰ کے پاس ان کا اچھا مقام بھی ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ غلطی ہو جانے کی وجہ سے یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان اللہ تعالیٰ کی نظروں سے گر جائے. اگر غلطی کرتا ہے اور غلطی کر کے وہ معافی مانگ لیتا ہے تو اس کا مقام اللہ تعالیٰ کی نظروں میں ویسے ہی بڑھ جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا مقرب بندہ بن جاتا ہے. لیکن اصل اللہ تعالیٰ کو جو خصوصیت چاہیے، جو کوالٹیز چاہیے اپنے بندوں میں، وہ کیا چاہیے کہ رجوع کرنے والے ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنے والے ہوں، توبہ کرنے والے ہوں، اور غلطی کا احساس ہوتے سے اس غلطی سے رک جانے والے ہوں. یہ چیز درکار ہے. یا داؤد ان جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوى فیضلک عن سبیل اللہ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ لهم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب. ہم نے اس سے کہا، اے داؤد، ہم نے تجھے زمین میں خلیفہ بنایا ہے، لہٰذا تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ حکومت کرو، اور خواہش نفس کی پیروی نہ کر کہ وہ تجھے اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی. جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹکتے ہیں یقیناً ان کے لیے سخت سزا ہے کہ وہ یوم الحساب کو بھول گئے. ہم نے اس آسمان اور زمین کو اور اس دنیا کو جو ان کے درمیان ہے فضول پیدا نہیں کر دیا ہے. یہ تو ان لوگوں کا گمان ہے جنہوں نے کفر کیا ہے، اور ایسے کافروں کے لیے بربادی ہے جہنم کی آگ سے. کیا ہم ان لوگوں کو امنجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض امنجعل المتقین کالفجار، کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لاتے اور نیک عمل کرتے ہیں ان کو جو زمین میں فساد کرنے والے ہیں یکساں کر دیں؟ کیا متقیوں کو ہم فاجروں جیسا کر دیں؟ یعنی دونوں کا انجام ایک جیسا نہیں ہو سکتا، جو متقین ہیں ان کا انجام مختلف ہوگا، جو مفسدین ہیں ان کا انجام مختلف ہوگا. اور یہ بات ہم سب جانتے ہیں، ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں کہ جو برا کام کرنے والے ہیں دنیا میں بھی ان کو ان کی برائی کا بدلہ مل جاتا ہے، مکافات عمل، اور جو اچھائی کرتے ہیں چاہے شروع میں ان کی اچھائی کی قدر نہ کی جائے لیکن بعد میں ان کی ضرور قدر کی جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ دونوں کا انجام ایک جیسا نہیں ہو سکتا. کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، یہ ایک بڑی بابرکت کتاب ہے جو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے، تاکہ یہ لوگ اس کی آیات پر غور کریں اور عقل اور فکر رکھنے والے اس سے سبق لیں. اور داؤد علیہ السلام کو ہم نے سلیمان علیہ السلام جیسا بیٹا عطا کیا، بہترین بندہ، نعم العبد، انہ اواب، کثرت سے اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والا. قابل ذکر ہے وہ موقع جب شام کے وقت اس کے سامنے خوب سدھے ہوئے تیز رو گھوڑے پیش کیے گئے تو اس نے کہا، میں نے اس مال کی محبت اپنے رب کی یاد کی وجہ سے اختیار کی ہے۔ یہاں تک کہ جب وہ گھوڑے نگاہ سے اوجھل ہو گئے تو اس نے حکم دیا کہ انہیں میرے پاس واپس لاؤ، اور پھر لگا ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے، اور دیکھو کہ سلیمان علیہ السلام کو بھی ہم نے آزمائش میں ڈالا، اور اس کی کرسی پر ایک جسد لا کر ڈال دیا۔ پھر اس نے رجوع کیا اور کہا، قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي انك انت الوهاب۔ اس نے دعا کی کہ اے میرے رب، مجھے معاف کر دے اور مجھے وہ بادشاہی دے جو میرے بعد کسی کے لیے سزاوار نہ ہو، بے شک تو ہی اصل دینے والا ہے۔ اب یہاں پر سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے جو داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ داؤد علیہ السلام نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے، اور سلیمان علیہ السلام بھی نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے، اور ہم سب جانتے کہ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو اسپیشل چیزیں دی گئی تھی، اور سلیمان علیہ السلام کو داؤد علیہ السلام سے بھی زیادہ، تو ویسی بادشاہت اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی سلیمان علیہ السلام کو جو کسی اور کو نہیں دی، لیکن ان کو بھی آزمائش میں ڈالا، حالانکہ وہ شکر گزار بندے تھے۔ تو آپ دیکھیں کہ انسان ہونے کے ناطے ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ سارے انبیاء انسان تھے، اور بھول چوک کسی سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس بھول چوک کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گرفت نہیں فرماتا جب بندہ رجوع کر لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہی عادت، یہی خصوصیت بہت زیادہ پسند ہے بندوں کی کہ بندے اللہ کی طرف لوٹ آئیں، رجوع کر لیں۔ ہم کو دونوں کی صفات کیا ملتی ہیں، سلیمان علیہ السلام کی بھی، داؤد علیہ السلام کی بھی، کہ پلٹنے والے تھے، رجوع کرنے والے تھے، منیب تھے، اواب تھے، اناب تھے، بار بار رجوع کرنے والے، پلٹنے والے، عاجزی کرنے والے۔ تو یہ صفت اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، ہمیں بھی کیا صفت اپنانی چاہیے پھر، جب اتنے بڑے بڑے جلیل القدر پیغمبر جن کو اتنی بڑی بڑی بادشاہت ملی تھی، اس کے باوجود بھی ان کی کوالٹی کیا بتائی جا رہی ہے، صفات کیا بتائی جا رہی ہیں، کہ اپنے رب کی طرف کثرت سے رجوع کرنے والے۔ تو پھر ہمارا بھی معاملہ کیا ہونا چاہیے، ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ ہم نے اس کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا جو اس کے حکم سے نرمی کے ساتھ چلتی تھی جدھر وہ چاہتا تھا، اور شیاطین کو مسخر کر دیا، ہر طرح کے معمار اور غوطہ خور اور دوسرے جو پابند سلاسل تھے، ہم نے اس سے کہا یہ تمہاری بخشش ہے، تجھے اختیار ہے جسے چاہے دے اور جسے چاہے روک لے، کوئی حساب نہیں، یقیناً اس کے لیے ہمارے ہاں تقرب کا مقام اور بہتر انجام ہے۔ یعنی سلیمان علیہ السلام کو شیاطین بھی ان کے قبضے میں تھے، جن بھی ان کے قبضے میں تھے، سبحان اللہ، آپ دیکھیں معمولی بات نہیں، اور ان کو اختیار دیا گیا تھا کہ جیسے چاہے ان سے کام لے۔ اتنا بڑا اختیار دیے جانے کے باوجود بھی وہ اللہ تعالیٰ کے کیسے بندے تھے، شکر کرنے والے اور رجوع کرنے والے۔ وَذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ۔ اور ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کا ذکر کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ شیطان نے مجھے سخت تکلیف میں اور عذاب میں ڈال دیا ہے، ہم نے اسے حکم دیا اپنا پاؤں زمین پر مار، یہ ٹھنڈا پانی نہانے کے لیے اور پینے کے لیے، ہم نے اسے اس کے اہل و عیال واپس دیے اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور، اپنی طرف سے رحمت کے طور پر، اور عقل اور فکر رکھنے والوں کے لیے درس کے طور پر، اور ہم نے اسے کہا تنکوں کا ایک مٹھا لے اور اسے مار دے اور اپنی قسم نہ توڑ۔ ہم نے اسے صابر پایا، بہترین بندہ اپنے رب کی طرف بہت رجوع کرنے والا۔ یہاں پر بھی ان کے لیے جو لفظ آیا ہے کہ ایک تو صبر کرنے والے تھے، بہت صابر تھے، کہ ان کو بیماری چھو گئی، یعنی بیماری نے ان کو آ لیا تھا، اور تورات اور انجیل کی جو روایت ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو کچھ اسکن کی بیماری ہو گئی تھی، کچھ پھوڑے ہو گئے تھے ہر جسم پر، تو جس کی وجہ سے ان کے اہل و عیال ان کا ساتھ چھوڑ گئے تھے، صرف ان کی بیوی اکیلی بچی تھی۔ تو یہاں پر انہوں نے، آپ دیکھیں کہ یہاں پر کہیں کوئی شکایت ہم کو نہیں ملتی ہے، اور وہ دعا اللہ تعالیٰ سے کیا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے شیطان بہکانا چاہتا ہے، تیری یاد سے غافل کرنا چاہتا ہے، مایوسی میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، اور وہ صبر کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے، انت ارحم الراحمین، انی مسنی الضر و انت ارحم الراحمین، کہ مجھے تکلیف نے چھو لیا ہے اور تو ہی سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی دولت اور اولاد سب کچھ اس سے ڈبل بڑھا چڑھا کر دیا، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ اور ان کی کوئی نظر تھی، جو کچھ روایت سے پتہ چلتا ہے، احادیث سے تو نہیں، بائبل اور تورات کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی بیوی کو انہوں نے کچھ مارنے کی قسم کھا لی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا تنکوں کا ایک مٹھا لے جیسے جھاڑو ہوتی ہے اور اس سے مار دے اور اپنی نظر پوری کر لے، اس طرح۔ اور پھر یہ بھی کیسے بندے تھے اللہ تعالیٰ کے اور کیسے نبی تھے، انہ اواب، بہت زیادہ رجوع کرنے والے اللہ کی طرف۔ تو آپ دیکھیں کہ سارے نیک بندوں کی جو خصوصیات بتائی جا رہی ہیں کہ صبر کرنے والے مشکلات پر، مایوس نہیں ہوئے ایوب علیہ السلام، مسلسل دعا مانگتے رہے، ان کی خصوصیت بھی اواب بتائی گئی، رجوع کرنے والے۔ تو یہی بات ہوتی ہے کہ انسان پر جب بیماریاں آتی تو بعض اوقات وہ مایوس ہونے لگتا ہے، شکایتیں کرتا ہے، جزا فضا کرنے لگتا ہے، اور اللہ تعالیٰ، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ پر الزام لگانے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہی یہ کیوں بیماری دے دی؟ تو ایسے نہیں کرنا چاہیے. آپ دیکھیں ایوب علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ کیسے صابر تھے وہ, اور پھر مایوس بھی نہیں ہوئے, برابر مانگتے رہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے, اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا. اور ہمارے بندوں ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کا ذکر کرو, بڑی قوت عمل رکھنے والے اور دیدہ ور لوگ تھے. ہم نے ان کو ایک خالص صفت کی بنا پر برگزیدہ کیا تھا اور وہ دار آخرت کی یاد تھی. یقیناً ہمارے ہاں ان کا شمار چنے ہوئے نیک اشخاص میں سے ہے. اور اسماعیل اور یسے اور ذوالقفل علیہ السلام کا ذکر کرو, یہ سب نیک لوگوں میں سے تھے. حاضر ذکر و ان للمتقین لحسن مآب, یہ ایک ذکر تھا, اب سنو کہ متقی لوگوں کے لیے یقیناً بہترین ٹھکانہ ہے. ہمیشہ رہنے والی جنت ہے جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے, ان میں وہ تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے, خوب خوب فواقع اور مشروبات طلب کر رہے ہوں گے, اور ان کے پاس شرمیلی ہمسن بیویاں ہوں گی. یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں حساب کے دن عطا کرنے کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے, یہ ہمارا رزق جو کبھی ختم ہونے والا نہیں. یہ تو ہے متقیوں کا انجام, اور سرکشوں کے لیے بدترین ٹھکانہ ہے جہنم, جس میں وہ جھلسے جائیں گے, بہت ہی بری قیام گاہ. یہ ہے ان کے لیے پس وہ مزہ چکھیں کھولتے ہوئے پانی اور پیپ لہو اور اسی قسم کی دوسری تلخیوں کا. وہ جہنم کی طرف اپنے پیروں کو آتے دیکھ کر آپس میں کہیں گے, یہ ایک لشکر تمہارے پاس گھسا چلا آ رہا ہے, کوئی خوش آمدید ان کے لیے نہیں ہے, یہ آگ میں جھلسنے والے ہیں. وہ ان کو جواب دیں گے, نہیں بلکہ تم ہی جھلسے جا رہے ہو, کوئی خیر مقدم تمہارے لیے نہیں, تم ہی تو یہ انجام ہمارے آگے لائے ہو, کیسی بری ہے یہ جائے قرار. پھر وہ کہیں گے, اے ہمارے رب جس نے ہمیں اس انجام کو پہنچانے کا بندوبست کیا ہے, اس کو دوزخ کا دوہرا عذاب دے. اور وہ آپس میں کہیں گے, کیا بات ہے ہم ان لوگوں کو کہیں نہیں دیکھتے جنہیں ہم دنیا میں برا سمجھتے تھے, ہم نے یوں ہی ان کا مذاق بنا لیا تھا, یا وہ کہیں نظروں سے اوجھل ہیں. بے شک یہ بات سچی ہے, اہل دوزخ میں یہی کچھ جھگڑے ہونے والے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو, میں تو بس خبردار کر دینے والا ہوں, کوئی حقیقی معبود نہیں مگر اللہ جو یکتا ہے, سب پر غالب, آسمانوں اور زمین کا مالک, اور ان ساری چیزوں کا مالک جو ان کے درمیان ہیں, زبردست اور درگزر کرنے والا. ان سے کہو, یہ ایک بڑی خبر ہے جس کو سن کر تم منہ پھیرتے ہو. ان سے کہو, مجھے اس وقت کی کوئی خبر نہ تھی جب ملائے اعلیٰ میں جھگڑا ہو رہا تھا, مجھ کو تو وحی کے ذریعے سے یہ باتیں صرف اس لیے بتائی جاتی ہیں کہ میں کھلا کھلا خبردار کرنے والا ہوں. جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا, میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں, پھر جب میں اسے پوری طرح بنا دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کے آگے سجدے میں گر جاؤ. اس حکم کے مطابق فرشتے سب کے سب سجدے میں گر گئے, مگر ابلیس نے اپنی بڑائی کا گھمنڈ کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا. رب نے فرمایا, اے ابلیس, تجھے کیا چیز اس کو سجدے کرنے سے مانی ہوئی جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے؟ تو بڑا بن رہا ہے یا تو ہے ہی کچھ اونچے درجے کی ہستیوں میں سے؟ اس نے جواب دیا, میں اس سے بہتر ہوں, آپ نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے. فرمایا, اچھا تو یہاں سے نکل جا, تو مردود ہے اور تیرے اوپر یوم الجزا تک میری لعنت ہے. وہ بولا, قال فبعزتك لأغوینهم اجمعین الا عبادك منهم المخلصین. قال فالحق والحق اقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم اجمعین. اس نے کہا, تیری عزت کی قسم, میں ان سب لوگوں کو بہکا کر رہوں گا بجز تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے خالص کر لیا ہے. فرمایا, تو حق یہ ہے اور میں حق ہی کہا کرتا ہوں کہ میں جہنم کو تجھ سے اور ان لوگوں کو سب لوگوں کو بھر دوں گا جو ان انسانوں میں سے تیری پیروی کریں گے. اب یہاں پر شیطان نے قسم کھائی تھی اللہ تعالیٰ کی عزت اور جلال کی قسم کہ میں تیرے بندوں کو بہکا کر رہوں گا, لیکن چند لوگ بچ جائیں گے, اور وہ کون لوگ ہیں؟ جو مخلص بندے ہوں گے. تو مخلص کون ہوتے ہیں جن پر شیطان کا بس نہ چلے گا؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ خالص کر لینا, جس کو اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے, مخصوص کر لیتا ہے, خالص کر لیتا ہے. تو یہ مخلص کون ہوتے ہیں؟ کوئی ان کی نشانی ہوتی ہے ظاہری جو انسانوں کو نظر آئے کہ اچھا یہ مخلص ہیں؟ جی, جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری پر اطاعت پر جمے رہیں, استقامت ہو جن کے اندر, جن کو کوئی ملامت کرنے والوں کی ملامت کی پرواہ نہ ہو, جو کوئی کام لوگوں کی وجہ سے نہیں کرتے ہوں, جو خالص اللہ کے لیے کرتے ہوں, جن کو معلوم ہے کہ شیطان ہمارا دشمن ہے اور اصل ہماری کامیابی کس چیز میں ہے, جو علم رکھتے ہیں, جو معرفت والے ہیں, جن کو صحیح آگہی اور شعور حاصل ہے, اور پھر اس پر وہ جمے بھی رہتے ہیں, یہ لوگ مخلص ہوتے ہیں. قل ما اسألكم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین ہوا الا ذکر للعالمین ولتعلمن نبعہ بعد حین. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے کہہ دو کہ میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا اور نہ میں بناوٹی لوگوں میں سے ہوں, یہ تو ایک نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لیے, اور تھوڑی مدت ہی گزرے گی کہ تمہیں اس کا حال خود معلوم ہو جائے گا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زبردستی کا تکلف کرنے والے نہیں تھے، بناوٹی طور پر باتیں نہیں کرتے تھے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو اپنے اوپر ایک تسنن چڑھا لیتے ہیں، تو یہ اللہ کے رسول کی عادت نہیں تھی۔ جیسے آپ تھے وہی آپ کی شخصیت سب کے سامنے تھی، نمایاں تھی۔ الحمدللہ۔ سورہ زمر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین۔ اس کتاب کا نزول اللہ زبردست اور دانا کی طرف سے ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب ہم نے تمہاری طرف برحق نازل کی ہے، لہٰذا تم اللہ ہی کی بندگی کرو، دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ خبردار، دین خالص اللہ کا حق ہے، رہے وہ لوگ جنہوں نے اس کے سوا دوسرے سرپرست بنا رکھے ہیں اور اپنے اس فعل کی توجیہ کرتے ہیں کہ ہم تو ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ تک ہماری رسائی کروا دیں۔ اللہ یقیناً ان کے درمیان ان تمام باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا اور منکر حق ہو۔ یہاں دین کا لفظ آیا ہے اور دین کے معنی بہت ہی وسیع ہیں، کہ دین کو ہی خالص کر لو، اسی دین پر تم جمے رہو۔ اور آپ جانتے ہیں کہ سورہ فاتحہ میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ تو دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے، تو دین خالص اللہ کا حق ہے۔ تو دین کا مطلب کیا ہے کہ اس کے کئی معنی ہوتے ہیں، طریقہ، راستہ، بدلہ دینا، تو غلبہ، اقتدار، دوسروں پر فیصلہ نافذ کرنا، اطاعت، فرما برداری، غلامی، عادت، طریقہ، یہ سب دین کے معنوں میں آتے ہیں۔ اس کے بہت ہی وسیع معنی ہیں، یعنی پوری زندگی گزارنے کا طریقہ، اپنے آپ کو کسی کے آگے جھکا دینا، سرنڈر کر دینا، کسی کی غلامی قبول کر لینا، یعنی اللہ تعالیٰ کی۔ اور دین مطلب فیصلہ نافذ کرنے والا، یعنی دین کا مطلب ہے طریقہ زندگی جس میں فیصلوں کو نافذ کیا جائے گا، جو اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہوں گے، ایک وے آف لائف ہوگا، طریقہ ہوگا۔ اور غلبہ، اقتدار، یہ بھی معنی آتے ہیں کہ غلبہ اور اقتدار کس کا ہوگا؟ اسلام کا، اللہ کی شریعت کو فالو کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کی شریعت نافذ کی جائے گی۔ تو دین یہ سارے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ ہم یہ نہ سمجھیں کہ دین کا مطلب ہے کہ صرف مسجدوں تک دین رکھا جائے، یا حج کے موقع پر ہم مسلمان بن جائیں باقی ہم مسلمان نہیں ہیں، یا دین کو صرف عبادتوں کے وقت خالص کر لیا جائے اور دنیا کے کسی شعبے میں دین کی ضرورت نہیں ہے، یعنی ہمارے بازار دین سے خالی ہوں، ہمارا لین دین یہ دین سے خالی نہیں۔ بازار میں بھی آپ کو دین کو فالو کرنا ہے، گھر میں بھی دین کو فالو کرنا ہے، آپ کو بزنس میں بھی فالو کرنا ہے، آپ کو شادی بیاہ میں بھی فالو کرنا ہے، رسم و رواج میں بھی دین کو فالو کرنا ہے۔ تو مکمل وے آف لائف، مکمل زندگی گزارنے کا طریقہ، یہ دین اس کے معنوں میں آتا ہے، اور تینوں معنوں میں استعمال ہوا ہے یہ دین۔ تو اس کو ہم سمجھے تو خالص دین کو اللہ کے لیے خالص کرنا ہے، اسی دین کی ہم کو پیروی کرنی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پسند فرمایا ہے۔ اگر اللہ کسی کو بیٹا بنانا چاہتا تو اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا برگزیدہ کر لیتا، پاک ہے وہ اس سے کہ کوئی اس کا بیٹا ہو، وہ اللہ ہے اکیلا اور سب پر غالب، اس نے آسمان اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے، وہی دن پر رات اور رات پر دن کو لپیٹتا ہے، یکور اللیل علی النہار و یکور النہار علی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لأجل مسمى الا هو العزیز الغفار۔ آپ دیکھیں کہ دن کو رات پر لپیٹتا ہے اور رات کو دن پر۔ اب دیکھیں یہ لپیٹنا کیسے، نہیں جو یکور کا لفظ آیا ہے، کور یکور، کہ جب آپ اوپر سے دیکھیں منظر کو تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے کہ واقعی میں رات کو لپیٹا جا رہا ہے، جب رات کا منظر ہوتا ہے، کہ جیسے ہم کوئی چیز کو فولڈ کرتے ہیں نا، پہلے نیچے سے لے کر آتے ہیں اور پھر آگے کی طرف جاتے ہیں، تو اسی طرح سے آپ جب اوپر سے منظر دیکھیں گے زمین کو تو ایسے لگتا ہے جیسے کہ کوئی لپیٹ رہا ہے، زمین کو لپیٹا جا رہا ہے، جب رات آتی ہے تو اندھیرے میں، اور جب دن نکلتا ہے تو دن کا اجالا اس کے اوپر ظاہر ہونے لگتا ہے۔ اور یہ منظر بھی انسان کے اطاعت کے لیے کافی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جائے، کہ کس طرح سے اللہ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے رات اور دن کا نظام بنایا ہے۔ اسی نے سورج اور چاند کو اس طرح مسخر کر رکھا ہے کہ ہر ایک وقت مقرر تک چلے جا رہا ہے، جان رکھو وہ زبردست ہے اور درگزر کرنے والا ہے۔ اسی نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، پھر وہی ہے جس نے اس جان سے اس کا جوڑا بنایا، اور اسی نے تمہارے لیے مویشیوں میں سے 8 نر اور مادہ پیدا کیے، وہ تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں 3-3 تاریک پردوں کے اندر تمہیں ایک کے بعد ایک شکل دیتا چلا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یہی اللہ جس کے کام ہے تمہارا رب ہے، بادشاہی اسی کی ہے، کوئی معبود اس کے سوا نہیں ہے، پھر تم کدھر پھرائے جا رہے ہو؟ ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم ولا یرضی عبادہ الکفر وإن تشکروا یرضہ لکم ولا تزر وازرة وزر اخرى ثم الى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون انه علیم بذات الصدور۔ اگر تم کفر کرو تو اللہ تم سے بے نیاز ہے، لیکن وہ اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا، اور اگر تم شکر کرو تو اسے وہ تمہارے لیے پسند کرتا ہے۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، اور آخر کار تم سب کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو، وہ تو دلوں کا حال تک جانتا ہے۔ انسان پر جب کوئی آفت آتی ہے تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اسے پکارتا ہے، پھر جب اس کا رب اسے اپنی نعمت سے نواز دیتا ہے تو وہ اس مصیبت کو بھول جاتا ہے جس پر وہ پہلے پکار رہا تھا، اور دوسروں کو اللہ کا ہمسر ٹھہراتا ہے تاکہ اس کی راہ سے گمراہ کرے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے کہو کہ تھوڑے دن اپنے کفر سے لطف اٹھا لے، یقیناً تو دوزخ میں جانے والا ہے، کہ اس شخص کی روش بہتر ہے یا اس شخص کی جو مطیع فرمان ہے؟ امن ہوا قانت آنا اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرہ ویرجو رحمت ربی قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب۔ یا اس شخص کی جو مطیع فرمان ہے، رات کی گھڑیوں میں کھڑا رہتا اور سجدے کرتا ہے، آخرت سے ڈرتا اور اپنے رب کی رحمت سے امید لگاتا ہے، ان سے پوچھو کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں کبھی یکساں ہو سکتے ہیں؟ نصیحت تو عقل رکھنے والے ہی قبول کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہاں پر بھی ہمیں بتا دیا گیا تو جاننا اور نہ جاننا یکساں نہیں ہے۔ جاننے اور نہ جاننے میں کیا فرق ہے، آپ بتا سکتے ہیں کہ اس سے کیا فائدے ہیں اور کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ جاننے والوں کا فائدہ کیا ہے، نہ جاننے والوں کا نقصان کیا ہے؟ آپ کو یاد ہوگا ایک واقعہ ملتا ہے تفاسیر میں یا سیرت کی کتابوں میں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی شخص نے کہا کہ اے امیر المومنین، اس شخص کو جانے دیجئے، یہ بہت ہی سیدھا سادہ ہے، اس کو کچھ زیادہ معلومات نہیں ہے، زیادہ جانتا نہیں ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں ہماری زبان میں بھولا بھالا ہے، ایسے ہی سیدھا سادہ ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب یہ شخص ایسا سیدھا سادہ ہے، اس کو کچھ علم نہیں ہے، تو اس کے زیادہ چانسز ہے گڑھے میں گرنے کے، کیونکہ جب اس کو علم نہیں ہوگا تو یہ گڑھے میں گر جائے گا، یعنی اس کو گناہ اور ثواب کا علم نہیں ہوگا تو یہ گناہ بھی یہ کام سمجھ کر کرے گا کہ ثواب ہے، لہٰذا اپنے آپ کے لیے جہنم تیار کر رہا ہے نا، گڑھا گڑھے میں گر رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جب آپ کو ہر جگہ راستے پر دکھائی دیتے ہوں گے ایروز بنے ہوئے کہ آگے سے کرو ہے راستہ، یا آگے سے اسٹریٹ ہے راستہ، آگے سے ایک وہ آنے والی ہے، کچھ نیچا راستہ آنے والا ہے یا اونچائی آنے والی ہے، آپ کو پہلے بتا دیا جاتا ہے۔ کیوں بتایا جاتا ہے یہ سب راستے پر، یہ سارے نشانات کیوں لگے ہوتے ہیں؟ جگہ جگہ آپ نے دیکھا ہوگا بورڈ لگے ہوتے ہیں نا کہ فلاں راستہ بھی اتنے کلومیٹر ہے، آگے جا کے ایک برج آنے والا ہے، تاکہ آپ الرٹ ہو جائیں، آپ بھٹکنے سے بچ جائیں، گرنے سے بچ جائیں، ایکسیڈنٹ سے بچ جائیں۔ تو یہ جاننا اور نہ جاننا بہت بڑی آگہی، آپ سمجھے، یقین جانیے کہ یہ انسان کو گڑھے میں گرنے سے بچا سکتی ہے، اگر اس کو علم ہو جائے کہ میں جو کام کر رہا ہوں وہ غلط ہے۔ اب دیکھیں جو بدعت کرنے والے ہیں، یہ شرک کرنے والے ہیں، ان کو علم نہیں ہے نا۔ آپ دیکھیں کتنی میجورٹی آج ہمارے مسلمانوں کی ہے جو بت پرستی میں، شرک میں، درگاہ پرستی میں، قبر پرستی میں مبتلا ہے، لا علم ہے یہ لوگ، ان کو شعور نہیں ہے، احساس نہیں ہے، ان کو صحیح ادراک نہیں ہے، صحیح معرفت، صحیح علم نہیں ان کو پہنچا۔ تو جاننا اور نہ جاننا اس میں بہت بڑا فرق ہے، کیونکہ جاننے کی وجہ سے انسان ہو سکتا ہے، یعنی جب اس کو گناہ کا علم ہوگا کہ یہ گناہ ہے تو وہ اس سے بچے گا، اور اس کو معلوم ہے کہ یہ ثواب ہے، جب اس کو علم ہوگا تو وہ اس ثواب کی طرف لپکنے کی کوشش کرے گا۔ تو یہ بہت بڑا اس میں فرق ہے، یقین جانیے۔ اور اسی لیے کیوں علماء کرام، ہم دیکھتے ہیں کہ جو محدثین گزرے ہیں، علماء کرام گزرے ہیں، وہ اتنے حریص ہوا کرتے تھے جاننے کے لیے، علم کے لیے، علم کی تلاش میں وہ لوگ اتنا دور دراز کا سفر کرتے اور کبھی چین سے نہیں بیٹھتے تھے۔ بعض محدثین کی تو پوری زندگی سفر میں گزری، انہوں نے پورا ورلڈ ٹور کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سیکھنے کے لیے، یا بڑے بڑے علماء کے پاس جا کر دین سیکھنے کے لیے۔ امام غزالی کے بارے میں آپ دیکھیں، امام ابن تیمیہ کے بارے میں آپ دیکھیں، کیوں یہ لوگ اتنے بڑے بڑے کارنامے جو ان لوگوں نے انجام دیے، معمولی بات نہیں تھی، کئی سال لگائے انہوں نے سیکھنے کے لیے، کئی سال۔ تو علم بہت ضروری، اس لیے کہا جا رہا ہے کہ جاننے والے، قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب، جو عقل رکھنے والے ہیں وہی نصیحت قبول کرتے ہیں، یعنی جن کو تھوڑی سی شدھ بدھ ہے، کچھ احساس ہے، جو شعور رکھتے ہیں، عقل والے ہیں۔ تو اور پھر دیکھیں، بعض اوقات علم ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات انسان بہت ساری ڈگریاں حاصل کر لیتا ہے، وہ علامہ بن جاتا ہے، ڈاکٹر بن جاتا ہے، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل نہیں ہوتی، وہ اللہ تعالیٰ کا بندہ نہیں بنتا، جبکہ ڈگریاں اس کے پاس بہت ساری ہیں۔ تو ڈگریاں کوئی معنی نہیں رکھتی، علم وہ جو علم نافع ہو، جس کی وجہ سے انسان اللہ کا بندہ بن کر رہے، اللہ کا غلام بن کر رہے، وہ اللہ کو مالک جانے اور اپنے آپ کو اللہ کا بندہ اور غلام جانے، وہی اصل میں صحیح علم ہے۔ اگر ایک انسان کے پاس علم ہے، بہت ساری ڈگریاں ہیں، لیکن وہ علم اس کو اللہ تعالیٰ کا بندہ نہیں بناتا، تو ایسی ڈگریاں کوئی کام کی نہیں، وہ دھری کی دھری رہ جائیں گی، اور ایک شخص ہے جس نے کوئی کالج اور اسکول سے کوئی ڈگری حاصل نہیں کی ہے لیکن وہ اللہ تعالیٰ سے بہت ڈرنے والا ہے. آپ بتائیے کامیاب کون ہوگا دونوں میں سے، وہ ڈگری والا یا وہ جو جس کو ڈگری نہیں ہے لیکن وہ اللہ سے ڈرنے والا ہے؟ تو کامیاب کون ہوگا؟ جو اللہ سے ڈرنے والا ہے. تو جو ہم دعا کرتے نا کہ اللہم انی اسلوک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، تو یہ جو انی اسلوک علما نافعا، اے اللہ تعالیٰ ہمیں نافع علم دے، نفع بخش علم دے، اور اس علم سے پناہ مانگی گئی ہے نا. اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اے اللہ تعالیٰ میں اس علم سے پناہ مانگتی ہوں تیری کہ جو علم مجھے کوئی نفع نہ دے. تو وہ فائدہ مند علم پھر کون سا ہوگا؟ جو اللہ سے قریب کرنے والا ہو، جو اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنے والا ہو، جو اللہ تعالیٰ کی رضامندی چاہتا ہو، وہ علم نافع ہے، وہ علم فائدہ مند ہے. تو دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اور نصیحت تو صرف عقل والے ہی قبول کرتے ہیں. قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنا وارض اللہ واسعا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو، اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، اپنے رب سے ڈرو، جن لوگوں نے اس دنیا میں نیک رویہ اختیار کیا ہے اس کے لیے بھلائی ہے، اور اللہ کی زمین وسیع ہے، صبر کرنے والوں کو تو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا. یعنی خاص اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کہا جا رہا ہے کہ ان سے کہہ دو، میرے بندوں سے جو ایمان لائے، کہ اپنے رب سے ڈرو، اور جس نے دنیا میں نیک رویہ اختیار کیا تو اس کا بدلہ اس کو پورا پورا دیا جائے گا. ہم جانتے ہیں کہ رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی، ہر ایک کو اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا. قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین وامرت لان اكون اول المسلمین قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس کی بندگی کروں، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں خود مسلم بنوں. کہو، اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے. کہہ دو کہ میں تو اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اسی کی بندگی کروں گا، تم اس کے سوا جس جس کی بندگی کرنا چاہو کرتے رہو. کہو، اصل دیوالی تو وہی ہے جنہوں نے قیامت کے روز اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو گھاٹے میں ڈال دیا. خوب سن رکھو، یہی کھلا نقصان ہے. ان پر آگ کی چھتریاں اوپر سے بچھائی ہوں گی اور نیچے سے بھی. یہ وہ انجام ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے. بس اے میرے بندو، والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها وانابوا الی اللہ لہم البشرا فبشر العباد. میرے غضب سے بچو، بخلاف اس کے جن لوگوں نے طاغوت کی بندگی سے اجتناب کیا اور اللہ کی طرف رجوع کر لیا، ان کے لیے خوشخبری ہے. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بشارت دے دو میرے ان بندوں کو جو بات کو غور سے سنتے ہیں اور اس کے بہترین پہلو کی پیروی کرتے ہیں. الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب. یعنی آپ دیکھیں کہ جو لوگ طاغوت سے بچ گئے، یعنی جنہوں نے حق کو حق جان لیا اور حق کی پیروی کی، یعنی دین اسلام کی، اور وہ اللہ کی طرف لوٹ آئے، رجوع کر لیا انہوں نے، ان کے لیے خوشخبری ہے، یہ اللہ کے خاص بندے ہیں، خوشخبری ہے ایسے بندوں کے لیے. اور وہ لوگ جو بات کو غور سے سنتے ہیں، یعنی کون سی بات کو، کیا بات سننے کی کہی جا رہی ہے یہاں پر، کون سی بات سننے کی بات کہی جا رہی ہے کہ کس کو غور سے سنتے ہیں؟ اللہ کی بات کو. اور اللہ کی بات کس میں درج ہے؟ قرآن میں. تو قرآن کو غور سے سنتے ہیں یا اللہ کے رسول کی بھی جو بات ہوتی ہے؟ کیونکہ اللہ کے رسول بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں بولتے تھے. وما ینطق عن الہوى ان هو الا وحی یوحى، کہ آپ اپنی مرضی سے نہیں بولتے ہیں، بلکہ جو آپ وحی کی جاتی ہے آپ پر بس وہی کہتے ہیں. تو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سنتے ہیں اور اس کے احسن پہلو کی پیروی کرتے ہیں. یعنی قرآن میں وہ کوئی کجی اور کوئی تیڑھ تلاش نہیں کرتے. تو بس یہی لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت بخشی. تو لہٰذا اگر ہدایت کہیں سے مل سکتی ہے تو کون سی بات سننے سے مل سکتی ہے؟ قرآن اور حدیث سے. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص کو کون بچا سکتا ہے جس پر عذاب کا فیصلہ چشماں ہو چکا ہو؟ کہ تم اسے بچا سکتے ہو جو آگ میں گر چکا ہو؟ البتہ جو لوگ اپنے رب سے ڈر کر رہے ہیں ان کے لیے بلند عمارتیں ہیں، منزل پر منزل بنی ہوئی، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کبھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. کہ تم دیکھتے نہیں کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کو سوتوں اور چشموں اور دریاؤں کی شکل میں زمین کے اندر جاری کیا، پھر اس پانی کے ذریعے سے وہ طرح طرح کی کھیتیاں نکالتا ہے جن کی قسمیں مختلف ہیں، پھر وہ کھیتیاں پک کر سوکھ جاتی ہیں، پھر تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد پڑ گئیں، پھر آخر کر اللہ ان کو بھوس بنا دیتا ہے. در حقیقت اس میں ایک سبق ہے عقل رکھنے والوں کے لیے. یعنی کیا مثال دی گئی اس میں کہ ایک کھیتی لہلہاتی ہے، اپنے جوبن پر ہوتی ہے، لیکن پھر وقت گزرتا ہے تو وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ کھیتی بالکل ماند پڑ جاتی ہے، زرد ہو جاتی ہے. تو انسان کی زندگی کا بھی کیا معاملہ ہے کہ پہلے بچپن، پھر جوانی اور پھر بڑھاپا، یعنی پھر اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے، پھر وہ آخر کار اس کو اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جانا ہے۔ تو اس میں نشانی ہے عقل رکھنے والوں کے لیے۔ اب کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا اور وہ اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی پر چل رہا ہے، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس نے ان باتوں سے کوئی سبق نہ لیا؟ تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ کی نصیحت سے اور زیادہ سخت ہو گئے، وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتاب متشابہ مثانی، اللہ نے بہترین کلام اتارا ہے، ایک ایسی کتاب جس کے تمام اجزاء ہم رنگ ہے۔ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ ذلک هدى اللہ یهدی به من یشاء ومن یضلل اللہ فما له من ہاد۔ بہت ہی پیاری آیت ہے یہ کہ اللہ نے بہترین کلام اتارا ہے، ایک ایسی کتاب جس کے تمام اجزاء ہم رنگ ہیں اور جس میں بار بار مضامین دہرائے گئے ہیں۔ قرآن کی خصوصیت بتائی جا رہی ہے کہ جس میں مضامین کو دہرائے گئے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ کتنی بار ہم موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پڑھ چکے ہیں، ابھی حال ہی میں ہم نے ابھی سورہ نمل میں پڑھا تھا، پھر یہاں ہم نے پڑھا سلیمان علیہ السلام کا قصہ، داؤد علیہ السلام کا قصہ۔ تو اس میں مضامین دہرائے گئے ہیں جس کے تمام اجزاء ہم رنگ ہیں اور جس میں بار بار مضامین دہرائے گئے ہیں۔ اسے سن کر ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں، یعنی قرآن سن کر جو خاص طور سے جو اللہ تعالیٰ کے بندوں کی خصوصیت ہوتی ہے، وہ کیا خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ اسے سن کر ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی ان کے اوپر ایک جیسا حال باقی نہیں رہتا، اور پھر ان کے جسم اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی یہ قرآن پڑھنے کا ہمارا پھر جو نتیجہ ہونا چاہیے، وہ نتیجہ کیا ہو کہ قرآن پڑھ کر ہم ایسے ہی بیٹھے نہ رہ جائیں کہ بس اچھا سن لیا، ایک کان سے سنا دوسرے سے نکال دیا، نہیں، بلکہ ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں، ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں، وہ درگزر کی کیفیت صفت اپناتے ہیں اور نرم ہو کر، دل نرم ہو کر مزید اللہ تعالیٰ کی طرف یا ذکر کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرمانا کہ یہی اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے جسے وہ راہ راست پر لے آتا ہے جسے چاہتا ہے، اور جسے اللہ ہدایت نہ دے پھر اس کے لیے کوئی ہادی نہیں ہے۔ انہیں قرآن سے رہنمائی اگر حاصل کرنی ہے تو قرآن پڑھ کر دل ہمارے نرم ہونے چاہیے، اللہ کی طرف متوجہ ہوں ہم، مزید ذکر سے ہماری زبان تر رہے، ہمارے اندر نرمی پیدا ہو، مزید عبادت کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو، اور یہ قرآن ہی سے حاصل ہو سکتا ہے۔ یقین جانے کہ جس نے قرآن کو اپنی زندگی کا سب کچھ بنا لیا، یعنی اسی کو اپنا رہنما مانا، اسی کو اپنا ملجا ماوا مانا، قرآن سے ہدایت حاصل کی، سب سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو احسن الحدیث فرما رہے کہ سب سے بہترین کلام، اللہ نزل احسن الحدیث، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے بہترین کلام ہم لوگوں کے لیے نازل کیا، ہم لوگوں کے لیے۔ سوچیں ذرا، ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کا وہ بہترین سب سے خوبصورت کلام موجود ہے، کتنی خوش قسمت ہے نا ہم لوگ کہ ہمارے پاس قرآن موجود ہے۔ تو قرآن تو ایسا ہماری زندگی میں آ جائے کہ وہ ہمارے ہر طرف، ہمارے سائڈ ٹیبلز پر، ہمارے ہر ڈرائنگ روم میں، بیڈ روم میں، سب جگہ قرآن ہی قرآن ہو، جہاں جائے وہاں قرآن ہمیں نظر آئے، کیونکہ قرآن ہی ہماری زندگی ہے، اس کے بغیر تو زندگی زندگی ہی نہیں ہے، ایسے لگتا ہے جیسے انسان مردہ ہے قرآن کے بغیر۔ کتنی بہترین کتاب دی ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں، کتنا بہترین کلام ہمارے لیے، اللہ تعالیٰ خود تعریف فرما رہے کہ اللہ نزل احسن الحدیث، سب سے بہترین کلام، سب سے بہترین بات، سب سے نئی بات، جو لیٹسٹ بات ہو سکتی ہے، ساری چیزیں اولڈ کہلائیں گی، سب اولڈ فیشن کہلائیں گے، ساری چیزیں چلی گئیں، دقیانوس ہی ہو گئی، قرآن لیٹسٹ ہے، قرآن جدید ہے اور ہر دور کے لیے ہے۔ یہ 1400 سال پرانی کتاب ہے لیکن یہ ہر دور کے لیے، اس میں آپ دیکھیں گے کہ سب دور والوں کے لیے اس میں حکمتیں، ہدایت، رہنمائی اس میں موجود ہے ماشاءاللہ۔ یہ پڑھنے سے کبھی پرانا نہیں ہوگا، علماء کرام اس کی تفسیر سے کبھی سیر نہیں ہوں گے، اس کے معجزات کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ سبحان اللہ، وہ جو حدیث ہے اللہ کے رسول کی ترمذی کی، دل چاہتے بار بار اس حدیث کو پڑھیں ہم، جو اس کے ذریعے سے رہنمائی حاصل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی رہنمائی عطا فرمائے گا اس کو، جو اس کے فیصلوں پر عمل کرے گا اس کے لیے کامیابی ہوگی، اور جو اس سے ہٹ کر کہیں اور سے فیصلے تلاش کرے گا، کہیں اور سے فیصلہ لے گا، اللہ تعالیٰ اس کو توڑ کر رکھ دے گا۔ تو قرآن سے ہٹ کر بھی بھلا کوئی زندگی ہو سکتی ہے؟ قرآن سے بڑھ کر بھی کوئی گائیڈ بک، کوئی رہنمائی والی کتاب ہو سکتی ہے؟ قرآن تو دیکھا جائے تو ابھی فی الحال سب کچھ ہم دیکھتے ہیں کہ اب تو وہی نہیں آنے والی، اب تو نبوت ختم ہو گئی ہے، تو کیا چیز ہمارے لیے باقی رہ گئی؟ یہ وہی وہی، اللہ نزل احسن الحدیث، بہترین کلام، سب سے خوبصورت کلام۔ اس کو پڑھ کر ہم جانتے صحابہ اکرام کا کیا حال ہوتا تھا، صحابہ اکرام اس کو اپنے سینے سے لگا لیتے اور کہتے کہ میرے رب کا کلام، میرے رب کی کتاب، سبحان اللہ۔ اسے پڑھ کر کبھی وہ سحر نہیں ہوتے تھے، اس کی تلاوت سے یعنی سنتے رہتے تھے، سناتے رہتے تھے۔ ابو موسیٰ شریع اور معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یمن کی طرف جانے لگے تو دونوں ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ تم لوگ قرآن کیسے پڑھتے ہو، تم کیسے پڑھتے ہو، تمہارا کیا معمول ہے؟ انہوں نے کہا کہ پہلے تم بتاؤ تمہارا کیا معمول ہے؟ کوئی کہنے لگے کہ میں تو اس کو نماز میں پڑھتا ہوں بس، یعنی نفل نماز میں پڑھتا ہوں زیادہ سے زیادہ قرآن۔ تو وہ صحابی کہنے لگے کہ میں تو اس کو جب میرا دل چاہتا ہے پڑھ لیتا، چاہے میں سواری پر ہوتا ہوں، کہیں بیٹھا رہتا ہوں، کہیں چل رہا ہوتا ہوں، تو جب چاہتا ہوں جب اس کو پڑھ لیتا ہوں۔ یہ ان لوگوں کا حال تھا قرآن پڑھنے کا۔ تو ہمارے بھی بیگ میں قرآن ہو کہ جہاں جائیں تھوڑا سا موقع ملے وہاں قرآن پڑھ لیں، جہاں بیٹھیں قرآن پڑھیں، جب ایک دوسرے سے مجلسیں ہوں تو ایک دوسرے کو قرآن سنائے کہ اچھا تمہیں کون سا سورہ اچھے سے یاد ہے تم سنا دو، مجھے کون سا یاد ہے میں سنا دیتی ہوں۔ جی ہر بار قرآن سے آپ کو ایک نیا سبق سیکھنے کو ملے گا، سبحان اللہ۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ اس قرآن کا ہم حق ادا کرنے والے بنے۔ اب اس شخص کی بدحالی کا تم کیا اندازہ کر سکتے ہو جو قیامت کے روز عذاب کی سخت مار اپنے منہ پر لے گا، ایسے ظالموں سے تو کہہ دیا جائے گا کہ اب مزہ چکھو اس کمائی کا جو تم کرتے رہے تھے، ان سے پہلے بھی بہت سے لوگ اسی طرح جھٹلا چکے ہیں، آخرکار ان پر عذاب ایسے رخ سے آیا جدھر سے ان کو خیال بھی نہ جا سکتا تھا، پھر اللہ نے ان کو دنیا ہی کی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھایا اور آخرت کا عذاب تو اس سے شدید تر ہے، کاش یہ لوگ جانتے ہوتے۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح کی مثالیں دی ہیں کہ یہ ہوش میں آئیں، ایسا قرآن جو عربی زبان میں ہے جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، تاکہ یہ برے انجام سے بچیں۔ اللہ ایک مثال دیتا ہے، ایک شخص تو وہ ہے جس کی ملکیت میں بہت سے کج خلق آقا شریک ہیں جو اسے اپنی طرف کھینچتے ہیں، اور دوسرا شخص پورا کا پورا ایک ہی آقا کا غلام ہے، کیا ان دونوں کا حال یکساں ہو سکتا ہے؟ الحمدللہ، مگر اکثر لوگ نادانی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں بھی مرنا ہے اور ان لوگوں کو بھی مرنا ہے، آخر کر قیامت کے روز تم سب اپنے رب کے حضور اپنا اپنا مقدمہ پیش کرو گے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔